نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آج ہم نکاح اور ازواجی زندگی پر بات کریں گے. معاشرے کے اس اہم یونٹ یعنی گھر کے ادارے کو چلانے والے دو کردار ہیں، ایک شوہر اور ایک بیوی. ان کا آپس میں تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ اس بندھن سے معاشرت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اس کے بارے میں اللہ کے جو احکامات قرآن میں آئے ہیں وہ کیا ہیں؟ تھوڑا سا انشاءاللہ تعالی ہم ان موضوعات پر بات کریں گے اور ان کی روشنی میں اپنے لیے راہ عمل نکالیں گے کہ اللہ تعالی نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا احکامات، کیا ہدایات دی ہیں. اور ہم انشاءاللہ تعالی یہ دیکھیں گے کہ کیسے شوہر اور بیوی کے تعلق کو اللہ کے حکم کے مطابق نبھانا چاہیے. اہم چیز یہ ہے کہ ان آیات کے ذریعے ہم اس رشتے کی خوبصورتی کو سمجھ جائیں. سورۃ النساء آیت نمبر 32. قرآن کی اس آیت کی روح سے اس رشتے پر غور کر لیتے ہیں. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَكُمْ عَلَى بَعْدٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا مت کرو. جو کچھ مردوں نے کمایا اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ. ہاں، اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اب یہاں جو بات آ رہی ہے اکتسبو کمانے کی، مراد یہاں پر اعمال کی کمائی، یہاں دنیاوی کمائی کی بات نہیں کی جا رہی. اور فضل، کوئی دنیاوی فضیلت، کوئی دنیاوی حیثیت. عام طور پہ آپ قرآن میں دیکھیں گی کہ جب لفظ فضل آتا ہے وہ دنیاوی معاملات کے حساب سے بھی آتا ہے. اللہ سے اللہ کا فضل مانگو، یعنی دنیا مانگو تم. اللہ نے منع نہیں کیا کہ تم دنیا مانگو. حدیث میں آتا ہے اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹتا ہے تو تم دعا مانگو. ضرور اپنی جائز خواہشات کے لیے اللہ سے دعا مانگیے کہ اللہ دنیا میں مجھ کو تو یہ سب کچھ دے دے. ضرور ضرور مانگیے، کوئی ایمان کے منافی نہیں. انسان کیوں اپنی جان کو بلا وجہ دقت میں ڈالنا چاہے؟ ہم چاہتے تو نہیں، لیکن ہاں یہ ہے کہ جب اللہ تعالی ہم کو ہماری پسند کی چیز نہیں دیتا تو ہم صبر کر لیتے ہیں، الحمدللہ. کسب ہوتا ہے اعمال کی کمائی، آخرت. تو اب یہاں پر دو میدان ہیں جن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، لفظ فضل سے اور لفظ کسب سے، اور پورے کانٹیکسٹ کے اندر بھی کہ کمپٹیشن کے اور خود کو دوسروں سے کمپیئر کرنے کے، اپنا دوسروں سے مقابلہ کرنے کے دو میدان ہیں، ایک دنیا اور دوسرا آخرت. جہاں تک دنیا کا تعلق ہے اس کی تمنا کی جا سکتی ہے، لیکن اسی کو کمپٹیشن کا میدان قبول کر لینا، اپنے لیے پسند کر لینا، اپنے لیے سلیکٹ کر لینا کہ جو کمپٹیشن ہم کریں گے وہ دنیا کے میدان ہی میں کریں گے، یہ زیادہ عقل مندی نہیں ہے. یہاں مقابلہ کرنا بیکار ہے، سچی بات ہے. دیکھیں ذرا دنیا پہ ایک نظر آپ ڈالیں، کچھ لوگوں کو پیدائشی سبقت حاصل ہے دنیا میں، ان کو تو بائی برتھ ایک ہیڈ سٹارٹ ملا ہوا ہے دنیا میں، جس کو ہم کہیں کہ دا ڈائس از لوڈڈ، جس کو ہم کہیں کہ ایٹ دا رائٹ پلیس ایٹ دا رائٹ ٹائم سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوتے ہیں. قسمت ان کی ایسی ہوتی ہے کہ مٹی کو ہاتھ لگائیں تو سونا بن جائے. کسی کو ترقی کے موقع ملتے ہی چلے جاتے ہیں، جتنی محنت کرتے ہیں اس کا بھرپور صلہ پاتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ بہت تھوڑی محنت کر کے بہت ساری دنیا ان کو مل جاتی ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بغیر محنت کے مل گئی، ہاتھ پاؤں بھی نہیں ہلائے، اور دنیا کی شہرت، دنیا کی کامیابیاں، دنیا کے خزانے، دنیا کی دولت ان کے قدم چومتی رہتی ہے. اس کے برعکس کچھ لوگ سر توڑ کوشش کرتے ہیں لیکن ہر طرف ترقی کے راستے بند ملتے ہیں ان کو، بھرپور محنت کرتے ہیں، اپنی محنت کا ان کو ایک چوتھائی بھی نہیں ملتا دنیا میں، مواقع نہیں ملتے، ترقی کے موقع نہیں ملتے. ڈیڈ اینڈ پر ہی پہنچتے ہیں. اب اس سے حسرتیں اور محرومیاں دلوں میں پیدا ہوتی ہیں, اپنی شخصیت مسخ ہونے لگتی ہے, جو نعمت اپنے پاس ہوتی ہے وہ بھی نظروں میں اچھی نہیں لگتی. ابھی ہم کن کا ذکر کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کا کہ جن کو ان کی مرضی کے مطابق دنیا نہیں ملی ہوتی, جن کو اپنی کوششوں محنتوں کا پھل یہاں نہیں ملا ہوتا. ہو سکتا ہے ان کی شخصیت کے اندر ڈسٹورشن آنے لگ جائے, اپنی نعمتیں جو اپنے پاس ہوں وہ بھی نہ اچھی لگیں. اس سے بڑھ کر پھر جو ریئیکشن اور رد عمل بعض دفعہ انسان میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ نعمت والے شخص کے خلاف غصہ, نفرت, حسد, اینگر, ریزنٹمنٹ, جیلسی پیدا ہونے لگتی ہے. حالانکہ دیکھیں یہ صورتحال جو ہے وہ نعمت والے کی بنائی ہوئی تو نہیں ہے, اس نے تو خود کو نہیں نوازا, اس نے دوسروں کو محروم تو نہیں کیا, کسی کا حصہ تو نہیں لے لیا. مثال کے طور پہ ایک شخص آنکھوں والا ہے, ایک اندھا ہے. اب اگر کوئی اندھا ہے تو اس میں آنکھوں والوں کا کیا قصور؟ اس کی آنکھ لے کر تو اپنی نہیں لگا لی اس نے. ایک شخص جینیس ہے, ایک شخص پاگل ہے, تو جینیس کا کیا قصور؟ جینیس نے اس پاگل کے حصے کی عقل تو نہیں لے لی. تو اس پر نہ جینیس پر الزام آتا ہے اور نہ ہی عقل والے پر الزام آتا ہے, نہ ہی آنکھوں والے پر. ایک شخص غریب ہے, ایک دولت والا ہے, تو دولت والے نے غریب کا حصہ تو نہیں چرایا, لیکن غریبوں کو غصہ آتا ہے امیروں کے اوپر. ہو سکتا ہے کہ کم شکل جس کی ہے اس کو زیادہ اچھی شکل والے پر غصہ آئے یا حسد پیدا ہو. اس قسم کی ذہنی بیماریوں کا علاج ہے جو یہاں بتایا گیا, اس کا علاج کر دیا اسلام نے. اسلام نے انیکوالٹی کا, اس ڈسکریپنسی کا علاج بتا دیا. فرمایا ان باتوں کو اگنور کر دو, نظر انداز کر دو. جس کے پاس ہے وہ تو کہے ہاں ٹھیک ہے میں ایکسپٹ کر لیتا ہوں اپنی دولت, اپنی عقل, اپنی شکل. جس کے پاس نہیں ہے اس کے لیے بڑا مشکل ہے قبول کرنا. وہ کہے میں کیوں قبول کروں یہ انیکوالٹی, میں اپنی محرومی کو کیوں قبول کروں, غصہ آ سکتا ہے اس کو. تو قرآن نے بتایا بھی ہے, وجہ بھی بتائی ہے, ایکسپلین بھی کیا ہے کیوں کرو اپنے آپ کو, اپنی سچویشن کو ایکسپٹ کیوں کرو. اگر تم نے یہ خیال کیا کہ جو کچھ ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے تو تم اپنے آپ کو بہت زیادہ تکلیف میں رکھو گے. اور واقعی جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ بس یہی زندگی ہے جو کہ دنیا میں ہم گزار رہے ہیں, وہ محروم رہ جانے پر اگر جلے گا, کڑھے گا نہیں, شکایتیں نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا, وہ تو یہی کرے گا. اور شکایتیں کرنے سے اور جلنے کڑنے سے محرومیاں کم تو نہیں ہو جاتی, بلکہ تلخی میں, کڑواہٹ میں اضافہ ہی ہوتا ہے. چھوٹی سی مثال, جیسے لائٹ نہیں ہے, گرمی ہو رہی ہے. اب ایک محرومی تو ہے, اب اس محرومی کو ہینڈل کرنے کے دو طریقے ہیں. یا تو یہ ہم کرنا شروع کریں کہ کیوں لائٹ نہیں ہے اور پھر ہم اسی پر ڈسکشن شروع کر دیں. رفتہ رفتہ آپ دیکھیے گا آپ کے جذبات کے اندر کیسا اور ابال آنا شروع ہوگا اور کتنا زیادہ غصہ آنا شروع ہوگا, اور پھر بات نکل کر پاکستان پر اور مسلمانوں پر اور کہاں سے لے کر کہاں تک چلی جائے گی. ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہ فیصلہ کر لیں کہ اب ہم پاکستان میں نہیں رہیں گے, اچھا خاصا امریکن پاسپورٹ ہے ہمارا, ہم کیا کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کر. مثال دے رہی ہوں نا, یہ بھی ہو سکتا ہے. اب دوسرا کیا ہے کہ جو محرومی ہے جو ہمارے حصے میں آ گئی ہے اس وقت, اس کو ہم قبول کر لیں من اللہ سمجھ کے, اللہ کی طرف سے ہے. اور چونکہ ہمارا آخرت پر یقین ہے تو انسان اپنے آپ کو یہ تسلی دے لیتا ہے کہ جو میں نے صبر کیا میرا رب مجھ کو اس کا اجر دے گا. ضرور ہی اس کا اجر زیادہ ہے اللہ کے ہاں, اس لیے کہ میں زیادہ مشکل میں بیٹھ کر ایک کام کر رہی ہوں. جب مشکل کا لیول بڑھ جاتا ہے نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے, کوئی شک نہیں اس کے اندر. ہم سب آزاد خواتین ہیں یہاں پر, ہم میں سے جس کا جی چاہے اٹھ کر کمرے سے باہر جا سکتا ہے. نہیں جا سکتے ہم, بتائیے کون آپ کو روکے گا؟ کوئی نہیں روک سکتا. اور الحمدللہ ہو سکتا ہے آپ بہت اچھے پیسے والے گھرانوں سے آ رہی ہوں, آپ کے اپنے گھروں کے اندر اے سیز لگے ہوئے ہوں, آپ گاڑی میں بیٹھیے, آپ اپنے گھر جا کر ٹھنڈے ٹھنڈے بیٹھ جائیے, تکلیف دور کر سکتی ہیں. کس چیز نے آپ کو یہاں روکا ہوا ہے؟ یہ صرف آخرت کے یقین نے آپ کو روکا ہے, اللہ کی محبت نے روکا ہے. اور اللہ بے حد قدردان ہے, اللہ اپنے سے محبت کرنے والوں سے بہت محبت کرتا ہے. تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں نا انگلش میں مائنڈ اوور باڈی, جب انسان کا ایٹیٹیوڈ، ذہنی رویہ اس کا جب مثبت ہوتا ہے، پازیٹو ہوتا ہے، تو جو مادی تکلیفیں اور جو کچھ محرومیاں زندگی میں ہوتی ہیں، کوئی کمی آ جاتی ہے، تو اس پر قابو پانا آسان ہو جاتا ہے. اگر جسم یا ہمارا مادی وجود کچھ تکلیف محسوس کر بھی رہا ہوتا ہے، ہماری روح، ہمارا ذہن، ہمارا ایمان اس تکلیف کو کم کر دیتا ہے، قابل برداشت بنا دیتا ہے. کس طرح سے؟ صلے کی امید دلا کر کہ آخرت آئے گی تو اللہ اس کا صلہ دے گا. ہو نہیں سکتا کہ اللہ کو پتا نہ ہو کہ ہم اس کی محبت میں کوئی تکلیف یہاں اٹھا رہے ہیں بیٹھ کے. خوب پتا ہے اللہ کو. اور جب ایک آنسو نہیں اللہ ضائع کرتا، تو جو پسینہ آتا ہے اللہ کی راہ میں، کیا اللہ ضائع کرے گا؟ کیا اس صبر کو اللہ ضائع کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا. جو یہ سمجھتے ہیں کہ بس دنیا ہی دنیا کی زندگی ہے، وہ نہ ملنے پر جلتا ہے، کڑتا ہے، شکایتیں کرتا ہے، اور شکایتیں کرنے سے نہ تکلیف دور ہوتی ہے، نہ محرومیاں کم ہوتی ہیں، بلکہ غصے میں، تلخی میں، کڑواہٹ میں، مزاج کے بگڑنے ہی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اور یہ مزاج کا بگڑنا، یہ ذہنی تکلیف کے اندر اپنے آپ کو رکھنا، پھر یہ جسمانی بیماریوں کی شکل میں بھی ظاہر ہوتا ہے. اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم بہت مظلوم ہیں. لیکن جس نے قرآن کھول کر پڑھ لیا یا قرآن سن لیا، وہ پرسکون اور مطمئن ہو جاتا ہے، محرومیوں پر، مشکلات پر صبر کرنے والا ہوتا ہے. وہ سوچتا ہے ٹھنڈے دل، ٹھنڈے دماغ سے، اس لیے کہ اس کا دل، دماغ، اس کی روح تو معطر ہوتی ہے نا، اللہ کی خوشبو میں بسی ہوئی ہوتی ہے. آخرت کے یقین پر اس کا دل ٹھکا ہوا ہوتا ہے، آخرت ہے. وہ کہتا ہے بہت آرام سے، ہلکا پھلکا، کہ کیا ہوا یہاں نہیں ملا، رہنا کتنے دن ہے یہاں پر؟ عارضی ہے، ٹیمپرری گھر ہے جو میرا یہاں پر ہے، شیلٹر اکاموڈیشن جیسے ہوتے ہیں، کتنے دن رہنا ہے؟ جہاں ہمیشہ رہنا ہے، وہاں کے لیے بھاگ دوڑ کرنی چاہیے مجھے. اس کو ایک اور میدان نظر آیا کمپٹیشن کا، وہ وہاں پہ کمپیٹ کرتا ہے. اور یہ ہے آخرت حاصل کرنے کا میدان. ہاں، جب اس میدان کو ہم دیکھتے ہیں دنیا کے مقابلے میں، آخرت کا میدان، یہاں مکمل مساوات ہے، مکمل ایکوالٹی ہے. اندھا ہو یا آنکھوں والا ہو، غریب ہو یا امیر ہو، کم عقل ہو یا عقل مند ہو، خوبصورت ہو یا بدصورت ہو، شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، کوئی بھی ہو، آخرت حاصل کرنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے. The dice is not loaded. Equal opportunity ہے. نیک عمل کمانا امیر غریب سب کے لیے ایک جیسا ممکن ہے. ہم کہتے ہیں نا لیول پلے گراؤنڈ ہے، لیول فیلڈ ہے. خوبصورت ہونا یا بدصورت ہونا یہ تو اپنے اختیار میں نہیں ہے. اپنی شکل اچھی یا بری کر لینا اپنے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اعمال اچھے برے کر لینا، اعمال خوبصورت یا بدصورت کر لینا، یہ تو بالکل اپنے اختیار میں ہے، 100% انسان کے اپنے اختیار میں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم، بے شک اللہ نہیں دیکھتا تمہاری صورتوں کی طرف اور تمہارے مالوں کی طرف. بتائیے کیوں نہیں دیکھتا؟ اللہ کیوں نہیں امپریس ہوتا؟ ہم تو دیکھتے ہی صرف یہ ہیں، صورتیں اور مال، تو اللہ کیوں نہیں امپریس ہوتا؟ اللہ ہی نے تو دیا ہے، اللہ سے کیا امپریس ہوگا؟ آپ کی ملازمہ ہے، آپ کا نوکر ہے، آپ نے اس کو جوڑا دیا، تو وہ آپ کیا امپریس ہوں گے؟ آپ ہی نے تو دیا ہے. اگر وہ جوڑا پہن کے آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ تو متاثر نہیں ہوں گے. آپ کا نوکر ہے، آپ کس چیز سے خوش ہوتے ہیں، کس چیز سے متاثر ہوتے ہیں؟ اس کے کام سے متاثر ہوتے ہیں، کام کتنا اچھا کر رہے، اس سے امپریس ہوتے ہیں. تو محبت اگر ہمیں ہوتی ہے، ہمیں کوئی اچھا لگتا ہے، اس لیے نہیں کہ اس نے کیا پہنا ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ کام کتنا اچھا کرتا ہے، کتنا وفادار ہے، کتنا فرما بردار ہے. یہ بات ہم کو اس سے محبت کرنے پر مجبور کرتی ہے، اس وجہ سے ہم کو اپنا نوکر اچھا لگتا ہے. تو یہی بات فرمائی کہ اللہ تمہارے مالوں، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، ولکن ینظر الی قلوبکم و اعمالکم، بلکہ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. تو نیکیوں کا بینک بیلنس جتنا چاہو بڑھا لو، ایکول اپرچونیٹی ہے، برابر کا موقع ہے. ہاں، اگر دنیا کی نعمتیں چاہتے ہو، اس پہ بھی حرج کوئی نہیں ہے، منع نہیں کیا اللہ نے. اللہ سے اس کا فضل مانگو، واسأل اللہ من فضلہ، اللہ سے مانگو اس کا فضل. سب سے بڑا فضل، سب سے بڑا فضل جو اللہ کسی پر کرے، وہ یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے مجھ کو دیا ہے میں اس پر قانع ہو جاؤں، کنٹینٹ ہو جاؤں، مطمئن ہو جاؤں۔ اتنا بڑا فضل ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ الغنا غنا النفس، غنی کون ہے جس کا دل غنی ہو جائے، جو میرے پاس ہے بس وہی سب سے اچھا ہے۔ اگر انسان یہ سوچ لے اس سے بڑھ کر امیری اور دنیا کی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر خوشی دنیا کی کوئی نہیں ہے۔ چار جوڑے ہیں الحمدللہ، انسان کہے بہت ہیں، کتنا خوش ہے، قانع ہے نا، کنٹینٹ ہے۔ 400 جوڑے ہیں اور الماری کھول کر دیکھا اور کہا کچھ نہیں ہے پہننے کو، اس سے بڑھ کر فقیری کیا ہے، اس سے بڑھ کر محرومی کیا ہے۔ تو الغنا غنا النفس، غنا تو دل کا غنا ہوتا ہے، دل کو انسان جو ہے وہ غنی کر لے۔ کسی دوسرے کو دیکھ کر حسد کی آگ نہیں بھڑکتی انسان کے دل میں جو میرا چین اور سکون برباد کر دے۔ اگر قناعت ہے تو جھوپڑی بھی جنت ہے، قناعت نہیں تو محل بھی کاٹ کھانے کو دوڑے گا۔ ہر وقت انسان دوسروں کی چیز پر نظر رکھے اور خود پر ترس کھاتا رہے، ہائے میرے پاس یہ نہیں، ہائے میرے پاس وہ نہیں، کیا فائدہ ہوگا؟ حسرت کرنے سے چیز مل تو نہیں جائے گی۔ جو چیز اپنے بس میں نہیں اس کے بارے میں سوچ کر کیوں وقت ضائع کیا جائے؟ اور دوسری چیز جو فرمائی، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، اس فضیلت کی تمنا مت کرو جو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر دی ہے۔ اس کو ایک مثال سے اگر ہم سمجھیں، آپ نے کسی کو ایک بہت خوبصورت سرخ رنگ کا جوڑا پہنے ہوئے دیکھا، اب وہ رنگ جو ہے وہ اس پر بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت اٹھ رہا ہے۔ آپ نے کہا اتنا خوبصورت رنگ ہے، اس پر اتنا اچھا لگ رہا ہے، چلو میں بھی سرخ رنگ کا جوڑا بنا لوں اپنے لیے۔ آپ نے بنا لیا اور آپ پہ ہو سکتا ہے سوٹ نہ کرتا ہو ریڈ کلر، تو آپ نے دوسرے کو دیکھ کر تمنا کی اور آپ نے چاہا کہ مجھ کو یہی چیز ملے، لیکن جب آپ کو ملی تو آپ پر نہ جچی، آپ پر نہ اچھی لگی۔ بعض دفعہ ہم دوسرے کی نعمت دیکھ کے تمنا کرتے ہیں کاش میرے پاس ہوتی، اور اللہ نے مجھے کیوں نہیں دی، اللہ نے رحم کیا، فضل کیا، نہیں دی، ہو سکتا ہے میرے پاس ہوتی میں سنبھال نہ پاتی، میں حق ادا نہ کر پاتی، مجھ پر جچتی نا، میں بدنما بھدی ہو جاتی اس کی وجہ سے، یا وہ چیز اس کے لیے نعمت ہے میرے لیے ہو سکتا ہے مصیبت بن جاتی، ہو سکتا ہے میرے لیے وہ آخرت میں مشکل بن جاتی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم تمنا مت کرو، تمنا سے مطلب یہاں دعا نہیں ہے، مطلب ہے کہ تم حسرتیں مت کرو، اور اللہ اگر نہ دے تو ناراض مت ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، کوئی مرد یہ نہ کہے کاش فلاں عورت میری بیوی ہوتی۔ یہ دراصل چونکہ بات یہاں چل رہی ہے نا شوہر اور بیوی کی، تو اس کانٹیکسٹ میں یہ آیا تھا، یہ اسپیشل ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ ہے جس کی طرف اب ہم آ رہے ہیں۔ کوئی یہ تمنا نہ کرے عورت کے کاش میں مرد ہوتی، یا کوئی مرد یہ تمنا نہ کرے کاش میں عورت ہوتا۔ ابن عباس کا قول آپ کو سنایا، کوئی مرد یہ نہ کہے کہ کاش فلاں عورت میری بیوی ہوتی، اور اس کو پھر دوسری طرف لے جائیے کہ کوئی عورت ہی تمنا نہ کرے کہ کاش فلاں شخص میرا شوہر ہوتا۔ ہم انگلش میں کہتے ہیں نا کہ گراس از آلویز گرینر آن دی ادر سائڈ آف دا فینس، کسی اور کی گھاس زیادہ خوبصورت لگتی ہے، اس کی زیادہ اچھی ہے، یہ خیال آتا ہے۔ اس کو تو رہنے دیں، اخبار کی مثال لے لیں، اگر آپ کے شوہر اخبار پڑھ رہے ہیں لگتا ہے کہ آج سے زیادہ دلچسپ اخبار تو آیا ہی نہیں، اور بس نہیں چل رہا ہوتا کب یہ رکھیں تو میں اٹھا کر پڑھنا شروع کروں۔ اخبار بھی جب دوسروں کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو بہت اٹریکٹیو لگتا ہے، اپنے ہاتھ میں آتم کہتے ہیں ہے ہی نہیں کچھ اس کے اندر، آج موڈ خراب ہو گیا میرا پڑھ کے، اتنے قتل ہو گئے، اتنی جگہ لائٹ چلی گئی، وہاں بم ایکسپلوژن ہو گیا۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، دوسروں کے پاس ہوتی ہیں بہت اچھی لگتی ہیں، اپنے پاس جو چیز ہوتی ہے اس کی ویلیو نہیں لگتی۔ تھوڑا سا پس منظر اس آیت کا یہ ہے کہ بعض خواتین نے یہ تمنا کی کہ کاش ہم مرد ہوتے تو مردوں کی طرح جہاد میں حصہ لیتے۔ ایک عورت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مرد کو میراث میں دگنا ملتا ہے اور عورت کی گواہی مرد سے آدھی ہے، تو کیا عبادات اور اعمال میں بھی ہم کو نصف ثواب ملے گا؟ آپ ان کے پرائیورٹیز دیکھیں، ان خواتین کی ترجیحات دیکھیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھیں۔ ان کو غصہ اس بات پر نہیں ہے کہ دنیا میں ایکوالٹی ہمیں کیوں نہیں دی گئی، انہیں فکر اس بات کی پڑی کہ آخرت میں بھی کیا ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ ٹوٹل فوکس عورتوں کا آخرت کے اوپر تھا، مردوں کا آخرت پر تھا۔ انہوں نے کہا کہیں ایسا تو نہیں کہ آخرت میں بھی ہمیں آدھا اجر ملے۔ اس آیت میں ان شبہات کا جواب آ گیا کہ جو فضیلتیں مردوں کو ملی ہیں اسی کے مطابق ان کا حساب ہوگا، اور جو نعمتیں عورتوں کو ملی ہیں اس کے مطابق ان کا حساب کتاب ہوگا۔ اللہ سے فضل مانگتے رہو، اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ نے اپنے علم کے بنا پر فضیلتوں کی تقسیم کی ہے، اور ہر فضیلت نعمت ہوتی ہے، ہر نعمت ذمہ داری ہوتی ہے، اور ذمہ داری کے بارے میں تو پوچھا جاتا ہے۔ تو جس کو اللہ نے جتنی زیادہ ذمہ داری دی ہے آخرت میں اس کو اتنا ہی اپنا حساب دینا ہوگا۔ تو یہ فری نہیں ہے یہاں پر کہ بس مفت کی بات ہے، اس کو اتنا دے دیا اس کو اتنا دے دیا اور اندھیر نگری چوپٹ راج، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے جتنا دیا اپنے علم کے حساب سے دیا، کون کتنی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے اس حساب سے دیا۔ حدیث میں آتا ہے النساء شقائق الرجال، عورتیں جو ہیں وہ مردوں کی بہنیں ہیں۔ تو انسانیت کے رشتے سے تو سب جڑے ہوئے ہیں، انسانیت کے لیول پہ تو سب برابر ہیں، اخلاقی لیول، ایمانی سطح ان کی، ایمانی تشخص، اخلاقی تشخص، انسانی تشخص، اس میں تو بالکل برابر ہیں عورتیں اور مرد۔ ہاں، دنیا میں انتظام چلانے کے لیے بعض رشتوں میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو فضیلت دی اور بعض رشتوں میں اللہ نے مرد کو فضیلت دی، اور چونکہ یہاں ذکر چل رہا ہے گھر کے ادارے کا، شوہر کا اور بیوی کا، تو اس میں بتا دیا کہ شوہر کو بیوی کے اوپر فضیلت حاصل ہے، ایک درجہ حاصل ہے۔ تو یہاں سے وہ چیز جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے تاکہ ذہنی طور پہ لوگ تیار ہونا شروع ہو جائیں، خواتین بھی تیار ہو جائیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 34 فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، مرد عورتوں پر قوام ہیں اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ قوام قیم کی جمع ہے۔ قیم عربی زبان میں اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کسی کام یا نظام کا ذمہ دار ہو، جو رسپانسیبل ہو، کسی آرگنائزیشن کو چلانے کی رسپانسیبلٹی ہو، کوئی کام وہ کرنے کا ذمہ دار ہو، وہ قوام ہوتا ہے۔ فعال کے وزن پر یہ مبالغے کا صیغہ ہے، فعال کے وزن پر قوام۔ اور کیوں بنایا اللہ نے قوام مردوں کو؟ دو وجوہات بتا دی گئیں۔ ایک کہ اللہ کی دی ہوئی فضیلت ہے، بات تو یہیں ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت دی ہے مردوں کو، اللہ تعالیٰ نے ان کو قوام بنایا۔ اب اس میں جو اللہ کو خالق مانتا ہے، جو اللہ کو مالک مانتا ہے، الرحمن العزیز الرحیم العلیم، جو اللہ کو مانتا ہے، پورا بھروسہ، پورا اعتماد، پورا ٹرسٹ اس کا اپنے پالنے والے پر ہوگا کہ اچھا اللہ یہ بات کہہ رہا ہے، اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا ہے تو ٹھیک فرمایا ہوگا، میرے رب نے یہ فیصلہ کیا، یقیناً یہ فیصلہ بالکل درست ہوگا۔ اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اللہ نے فرمایا ہے اللہ اعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ سوال بھی ہم سے پوچھا گیا تھا سورہ بقرہ میں، انتم اعلم ام اللہ، تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ تو کون ہے جو کہے گا ہم زیادہ جانتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ میری سمجھ میں یہ تقسیم نہ آ رہی ہو، ہو سکتا ہے کہ میری پسند کی یہ تقسیم نہ ہو، لیکن اللہ جاننے والا ہے، واللہ اعلم، اس نے یہ فیصلہ کیا تو درست ہوگا۔ جب ایک آرگنائزیشن بنائی جاتی ہے، ادارہ بنایا جاتا ہے، اس میں مختلف لوگوں کو مختلف عہدے دیے جاتے ہیں۔ دنیا میں تو سفارشیں چلتی ہیں، نااہل لوگوں کو عہدے دے دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش نہیں چلتی، اللہ صلاحیت دیکھ کر، اور صلاحیت بھی کس نے رکھی؟ اس نے خود رکھی۔ جو صلاحیت، جو پوٹینشیل ٹیلنٹس، جو پوٹینشیل کیپیبلٹیز، جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے جس میں رکھی ہیں وہ خود جانتا ہے، اسی نے رکھی ہیں، اور جو صلاحیت دی ہے اس کے حساب سے اس نے مقام بھی دیا ہے، ذمہ داری بھی دی ہے، اسی حساب سے اس نے مرد کی ذمہ داریاں بتا دیں، عورت کی ذمہ داریاں بتا دیں۔ دنیا میں بھی آرگنائزیشنز جو اچھی ہوتی ہیں اس میں ڈفرینٹ ڈفرینٹ پوسٹ صلاحیت کے حساب سے دی جاتی ہے لوگوں کو، اور یہ مالک کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ کیا پوسٹ کس کو دے۔ علم والا ہوگا، وزڈم والا مالک ہوگا تو صحیح انسان کا انتخاب کر کے صحیح پوسٹ، صحیح عہدہ اس کو دے گا۔ جیسے دنیا میں یہ نظام چلتے ہیں، بالکل اسی طرح گھر بھی ایک آرگنائزیشن ہے، یونٹ ہے، اور اس آرگنائزیشن کا، اس یونٹ کا سربراہ اللہ نے مرد کو بنایا۔ اللہ نے مردوں میں جسمانی طاقت اور قوت فیصلہ عورتوں کی بنسبت زیادہ رکھی ہے۔ جسمانی طاقت ہے، کوئی شک نہیں اس کے اندر۔ آج بہت زور و شور سے ہم ایکوالٹی کا نعرہ سنتے ہیں کہ مردوں اور عورتوں کی ایکوالٹی ہونی چاہیے۔ ایکوالٹی کی بات لگتی بہت اچھی ہے، دل کو اپیل بہت کرتی ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں حقیقت میں تو یہ ایک بالکل کھوکھلا نعرہ ہے، اٹس اے ہالو سلوگن، ہو نہیں سکتا، امپریکٹیکل بات ہے۔ کس طرح؟ ایکوالٹی کی بات تو انہوں نے کر لی، لیکن جو سپورٹس ہوتے ہیں، چاہے ومبلڈن ہو، چاہے وہ اولمپکس ہوتے ہیں، کہیں بھی آپ دیکھ لیں، ویمن سپورٹس الگ ہوتے ہیں، مین سپورٹس الگ ہوتے ہیں، تو وہاں ایکوالٹی کر سکتے ہیں کیا؟ کیوں نہیں کرتے؟ انہی کی طرف سے تو اٹھا ہے نعرہ جس نے ہم مسلمانوں کو مروب کر دیا ہے اور اپنے دین سے بدزن کر دیا ہے مسلمان خواتین کو۔ تو مسلمان خواتین جب قرآن پڑھ لیتی ہیں تو جب وہ ان کے ان نعروں کو دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں ان کے ہاں زبردست ہپوکریسی پائی جاتی ہے۔ ہپوکریسی ان کے ہاں ہے، کہاں ہے ایکوالٹی ان کے ہاں؟ کوئی نہیں ہے۔ ان کے ہاں سپورٹس الگ ہوتے ہیں، اگر ومبلڈن کی آپ ریٹنگز دیکھیں تو جو ان کا ٹاپ سیٹ پلیئر ہوتا ہے مرد اور جو ٹاپ سیٹ پلیئر ہوتی ہے عورت، اس میں کس قدر فرق ہوتا ہے؟ 100 درجوں کا تقریباً فرق ہوتا ہے۔ کہ جو ان کا 100 سیٹ ٹینس پلیئر ہے وہ ان کی ٹاپ سیٹ وومن پلیئر کو ہرا دے، تو وہ تو 100 درجوں کا فرق ہے۔ اللہ نے تو پھر بھی ایک درجے کی بات کی، الرجال علیہن درجہ، اور وہ بھی ایک خاص کیپیسٹی کے اندر، وہ ہے شوہر اور بیوی کے تعلقات کے اندر۔ برابری نہیں ہے، اور کہاں برابری ہے؟ لباس میں دیکھ لیجئے، کیا برابر کر دیا مردوں کو اور عورتوں کو لباس میں؟ کیا کیا انہوں نے کہ عورتوں کو تو مرد والا لباس پہنا دیا، لیکن کیا مردوں کو عورتوں والا لباس پہنایا؟ آپ کہیں جا رہی ہیں، آپ دیکھیں ایک خاتون ہے، وہ بہت ٹائٹ پینٹ یا جو بھی کچھ ہے مردوں جیسا لباس پہن کر جا رہی ہیں، کہتے ہیں واو تھرا پروفیشنل، کیا زبردست پروفیشنل لگ رہی ہے۔ اور آپ کسی مرد کو دیکھیں وہ منی اسکرٹ پہنے چلا جا رہا ہے، آپ اس کو کہیں گی کہ کتنا تھرا پروفیشنل ہے دیکھو، یا ہالٹر پہن کے چل پڑا، کیا لگے گا آپ کو؟ آپ کہیں گے کہ کیا بن گیا ہے، یہ ہے ایکوالٹی؟ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے مردوں کے برابر ہونی چاہیے عورتیں، پھر اسی بات کو لے آئیے مرد بھی کہیں، جب بھئی عورتیں مرد کے برابر ہیں تو مرد بھی تو عورتوں کے برابر ہوئے نا، دونوں ہی برابر ہو گئے۔ اب آپ دیکھیں ایک عورت ہے میک اپ کیے بیٹھی ہے، بہت اچھی لگ رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں ایک مرد ہے، وہ لپسٹک لگا کے اور مسکارا لگا کر اور وہ جھمکے پہن کر بیٹھا ہے، اچھا لگے گا؟ ایکوالٹی ہے؟ کیا کیا ایکوالٹی میں اس نے اپنا حال خراب کر لیا نا، اس نے تماشا بنا دیا اپنا اس مرد نے۔ اسی طرح جب عورت مرد بننا چاہتی وہ اپنا حال خراب کرتی ہے، اپنا تماشا بناتی ہے، کوئی آنر نہیں۔ اپنے ذہن سے اسکریپ کیجئے ان چیزوں کو، ان چیزوں کو مٹا دیجئے، ایکوالٹی نہیں ہو سکتی، امپاسبل ہے۔ صرف یہ ہے کہ جب انہوں نے عورت کو مرد بنانا چاہا، عورت کو اس کا مقام نہ ملا، اس کی شناخت مٹ گئی، ایک تماشا بن گئی۔ جیسے مرد اگر عورت بننا چاہیں تو وہ اپنا تماشا بنا لیں، اپنی شناخت ان کی مٹ جائے، کوئی برابر نہیں ہو سکتا، الگ الگ چیزیں ہیں دونوں۔ جسمانی طاقت بھی ان میں زیادہ ہوتی، جس کا مظاہرہ ہم سپورٹس میں دیکھتے ہیں، اور قوت فیصلہ بھی عورت کی بنسبت زیادہ ہوتی ہے۔ اس میں کوئی عورتوں کی برائی نہیں ہے، اللہ نے بنایا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کو کام مردوں سے لینا تھا جس میں بہت زیادہ ان کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت ان میں زیادہ رکھی۔ ٹربل شوٹرز ہوتے ہیں مرد عام طور پہ، تو ہم یہی دیکھتے ہیں۔ اب ظاہر ہے ایکسیپشنز آپ کو ملیں گے، ایکسیپشنز پروف دا رول، استثناءات تو ہوں گے، کچھ خواتین زیادہ طاقتور ہوں گی مردوں کے مقابلے میں، یہ بھی ممکن ہے۔ وہ پچھلے دنوں اخبار میں خبر آئی ہوئی تھی کہ ایک عورت نے بہت مارا اپنے میاں کو، تو یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی آپ کو نظر آئے گا کہ بہت زیادہ عورت جو ہے وہ جسمانی طور پہ طاقتور ہوتی ہے، یا ہو سکتا ہے کہ بعض عورتوں کا قوت فیصلہ جو ان کے اندر ہے وہ مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہو۔ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، تو یہاں ایکسیپشنز کی بات نہیں کی جا رہی۔ جب بھی کوئی قانون، کوئی لا بنایا جاتا ہے، وہ ایکسیپشنز کی بنیاد پہ نہیں بنایا جاتا، وہ جنرل آبزرویشن کی بنیاد پر بنایا جاتا ہے۔ عام انسانوں کے حساب سے عام انسانوں کی سطح کے مطابق وہ بنایا جاتا ہے۔ ایک وجہ تو بتا دی، بما فضل اللہ، اللہ نے فضیلت دی ہے، کہانی تو یہیں ختم ہو گئی۔ پھر ایک اور بھی وجہ بتائی، وبما انفقوا من اموالہم، دوسری وجہ یہ ہے کہ مرد مال خرچ کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کا اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا صدقہ ہے، نیکی ہے اس کے لیے۔ عام طور پہ مرد کماتے ہیں اور اپنا فرض سمجھ کر کماتے ہیں، ہر مہینے سعادت مندی سے تنخواہ لا کر وہ بیوی کے ہاتھ پہ رکھ دیتے ہیں یا ماں کے ہاتھ پر، جو بھی ہے، اور یہ ہمیشہ سے کرتے چلے آئے۔ شروع سے ہی یہ سلسلہ چلا آیا کہ مردوں کی ذمہ داری ہوتی تھی کھانا مہیا کرنا، گھر مہیا کرنا اپنے گھر والوں کے لیے۔ اب جو بھی دیکھیے، ہم بات کریں گے نا، ہم ایکسیپشنز کی بات نہیں کریں گے، ہم غیر معمولی صورتحال کی بات نہیں کر رہے، ہم ایک نارمل گھروں کی، نارمل لوگوں کی بات کر رہے ہیں۔ مرد تنخواہ دے دیتے ہیں گھر والوں کو، کوئی احسان نہیں جتاتے کہ میں کما کر لاتا ہوں اور تم سب تو بس خرچ کرنے پر تلے رہتے ہو، یہ نہیں کرتے عام طور پہ۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ مرد کے لیے گھر سے باہر نکل کر بھاگ دوڑ کرنا فطری ہے، نیچرل ہے۔ یہ نہ کرے تو مرد پریشان ہو جائے، اپسیٹ ہو جائے، اس کی ذہنی حالت جو ہے وہ پرسکون نہ رہے۔ اور خود ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں، آبزرو کر کے دیکھ لیجئے، کتنی ہی اچھی کسی مرد کی بیوی ہو، کتنے ہی اچھے اس کے بچے ہوں، اگر وہ ان امپلائڈ ہو، بے روزگار ہو، کماتا نہ ہو، تو بےچارہ لگتا ہے، ایسا مظلوم جیسا لگتا ہے۔ اس کے برعکس عورت کو دیکھیں، کوئی عورت 10 لاکھ بھی کماتی ہو، کسی ٹاپ پوسٹ پر جا کر وہ لگ گئی ہو، اگر شوہر اچھا نہ ہو تو وہ بےچاری لگتی ہے۔ شوہر تنگ کرنے والا ہو، برا ہو، تو لگتا ہے کہ بھئی کیا بےچاری کی زندگی ہے۔ اسی طرح کسی وجہ سے اگر شوہر نہ کما سکتا ہو یا کماتا ہی نہ ہو، کاہل ہے، نہیں کماتا، ذمہ داری نہیں پوری کرتا اپنی، اور بیوی جاب کر کے گھر کا خرچ اگر چلا رہی ہوتی ہے، تو اکثر و بیشتر وہ شوہر کو بیکار اور نکما سمجھتی ہے۔ بات بات پر وہ احسان جتاتی ہے کہ تم خود گھر میں بیٹھے ہو، میں خرچہ پورا کر رہی ہوں، میں جاب کر رہی ہوں، تم تو گھر میں بیٹھے ہو۔ عزت نہیں کرتی وہ شوہر کی، کیوں؟ عورت کا قصور نہیں ہے اس کے اندر، گھر سے نکل کر کمانا اس کے لیے نیچرل نہیں ہے۔ یہ الٹی گنگا شروع ہو گئی کہ مرد گھر بیٹھ جائے، عورت کمانے لگ جائے۔ اللہ نے ذمہ داری نہیں ڈالی اس عورت کے اوپر، مرد نے زیادتی کی ہے اپنی بیوی کے اوپر، جو خود گھر بیٹھ کے اور اس کو نکالا کہ تم جاؤ اور تم کماؤ۔ اب یہاں ہم بیماریوں کی بات نہیں کر رہے کہ کوئی ہینڈی کیپڈ ہے یا بیمار ہے کوئی مرد، نہیں، نارمل ہے، نہیں کماتا، لیکن یہ چیز نیچرل نہیں ہے کہ وہ گھر بیٹھ جائے عورت کمائے، اور جب وہ غیر فطری کام کرے گی اس کے مزاج میں بگاڑ آئے گا، عورت کے احسان جتائے گی، وہ اپسیٹ ہوگی۔ شوہر اگر بہت اونچی پوسٹ پر ہو تو بیویاں فخر سے بتاتی ہیں کہ میرے میاں کی یہ پوسٹ ہے، اور زیادہ شوہر کی عزت کرتی ہیں جتنی اعلیٰ پوسٹ، جتنی اعلیٰ عہدے پر ہوتا ہے۔ لیکن عام طور پہ آپ دیکھیں، اگر بیوی بہت اعلیٰ عہدے پر ہے اور شوہر اتنے اعلیٰ عہدے پر نہیں ہے، تو شوہر نہیں بتاتے کسی کو کہ میری بیوی کتنے اعلیٰ عہدے پر ہے۔ فرجائل ایگو کا مسئلہ ہے نا، انا ان کی بہت نازک ہوتی ہے، ان کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ میری بیوی جو ہے وہ زیادہ کامیاب ہو گئی ہے میرے مقابلے میں۔ بلکہ بعض حالات میں تو یہ دیکھا گیا کہ معمولی عزت بھی نہیں، وہ تو بالکل ہی عزت نہیں کرتے بیویوں کی، بات بات پر بیچاری بیویوں پر طنز کرتے ہیں، دوسروں کے سامنے ان کی برائیاں کرتے ہیں کہ یہ تو گھر کا خیال نہیں رکھتی، یہ تو بچوں کا خیال نہیں رکھتی، یہ تو ہمیشہ ادھر ادھر رہتی ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ عام بات ہے۔ پھر دیکھیں، ایکسیپشنز کی بات نہیں کی جا رہی، ایکسیپشنز یقیناً مرد ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کی کامیابی کو بہت اچھی طرح برداشت کر لیتے ہیں، اور بہت وہ خوش ہوتے ہیں بیویوں کو کامیاب ہوتا دیکھ کے اپنے سے زیادہ، لیکن بہت کم ایسے ہیں۔ اب جو یہاں بات کی گئی ہے، الرجال قوامون علی النساء، اور رجال سے مراد یہاں پر جو کانٹیکسٹ چل رہا ہے، یعنی شوہر کی بات کی گئی ہے۔ اب اگر شوہر ہے، وہ کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں کما سک رہا، یہ نہیں کہ کمانا نہیں چاہتا، کما نہیں سکتا، بہت بیمار ہے، بہت کمزور ہے، تو کیا پھر بھی وہ بیوی کے لیے قوام کا رتبہ رکھے گا؟ پھر بھی بیوی کے لیے وہ قوام ہوگا؟ کیا اس کو یہ رتبہ ملنا چاہیے؟ کماتا نہیں، گھر میں رہتا ہے، جی ہاں، پھر بھی وہ قوام ہے۔ وہ جس طرح بیوی کے لیے پروٹیکشن کا باعث ہوتا ہے، بیوی کی حفاظت کرتا ہے، ایسے کوئی اور نہیں کر سکتا۔ جب تک دوسرے لوگوں کے علم میں یہ بات رہتی ہے کہ اس عورت کا شوہر ہے، وہ اس پر غلط نظر نہیں ڈالتے، ڈر رہتا ہے، لحاظ رہتا ہے۔ اور جب کسی کو یہ احساس ہو جائے کہ یہ جو عورت ہے اب اس کا شوہر نہیں رہا، طلاق ہو گئی ہے یا بیوہ ہو گئی ہے، تو بہت سے لوگوں کی نظریں جو ہیں وہ اس عورت کی طرف لپکنے لگتی ہیں، اٹھنے لگتی ہیں۔ تو مرد ایک طرح کا پروٹیکشن ہے نا، شوہر ایک چھت کی طرح ہوتا ہے بیوی کے لیے۔ بہت سے نرم گرم حالات سے، اپنے صرف وجود سے، اپنی پریزنس سے وہ بیوی کے لیے ایک محافظ کا سا کام دیتا ہے۔ قرآن میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 223 میں بھی اسی رشتے کے بارے میں بات فرمائی ہے، نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، فاعتوا حرثکم انا شئتم، تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ، وقدموا لانفسکم، مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، وعلموا، اور جان لو، انکم ملاقوہ، کہ تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو، وبشر المؤمنین، اور خوشخبری سنا دیجئے مومنوں کو۔ ابھی نساؤکم جو فرمایا کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، یہ کن عورتوں کی بات ہے؟ ازواجکم لکھا جا سکتا تھا، تو نساء کیوں لکھا؟ اب نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، پھر کوئی حدیث میں نہیں سمجھتا، کوئی نساء کو ہر عورت سمجھ لیتا ہے تو پھر ٹھوکر کھائے گا نا۔ تو ایک فطرت اور دوسری سنت، یہ دو چیزیں ہیں جو کہ انسان کی رہنمائی کرتی ہیں۔ عام عورتوں کی بات نہیں کی جا رہی یہاں پر، تو نساء سے مراد ہے یہاں پر بیویاں، عام عورت کی بات نہیں۔ فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں۔ حرث کھیتی کو کہا جاتا ہے۔ بیویوں کو فیلڈس سے کمپیئر کیا گیا، اور ایک طرح سے مردوں کا احساس تحفظ، ان کی پروٹیکٹیو انسٹنکٹس کو جگایا جا رہا ہے۔ عورتوں کو پبلک پارک نہیں کہا، ان کو کوئی جنگل نہیں کہا، وہ عام استعمال کی نہیں ہیں۔ تمہاری بیویاں بہت حفاظت سے اور خیال سے رکھی جانے والی ہستیاں ہیں۔ تمہاری بیویاں جنرل انٹرٹینمنٹ کی چیز نہیں ہیں۔ تو یہ مرد کی غیرت ہے دراصل جس کو یہاں پر ایڈریس کیا گیا۔ بعض دفعہ خواتین ناراض ہو جاتی ہیں کہ ہمیں کھیتی کیوں کہا۔ عورت کے لیے قرآن نے یہ مثال استعمال کی ہے، اور بہت ہی با عزت، بہت ریسپیکٹیبل مثال استعمال کی ہے۔ کیا ہوا کہ جب عورت نے پردہ چھوڑا، اپنے آپ کو ایکسپوز کیا، کچھ دن تو بڑا مزہ آیا، بڑا آزادی کا احساس ہوا۔ پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد جب مردوں کی نظریں پڑنی شروع ہوئیں، جب مردوں کے ہاتھ لگنے شروع ہوئے، جب مردوں کے کمنٹس سننے کو ملے، جب سیکشل ہیرسمنٹ شروع ہوا، جب مولیسٹیشن شروع ہوا، اب گھبرانے لگ گئیں، اب بہت پریشان ہوئیں، تو وہ گلیمر تو نکل گیا، اب عزت چاہنے لگ گئیں۔ پہلے چاہتی تھیں کہ ہمارے حسن کی بہت تعریف کی جائے، اب حسن کی تعریف بڑھتے بڑھتے جب حدیں کراس کرنے لگ گئی، اس لیے کہ ونڈو شاپنگ پر تو لوگ راضی نہیں ہوتے نا، جب بہت دن ان کو ونڈو شاپنگ کرائی جائے گی تو پھر تو وہ چاہیں گے کہ شیشہ توڑ کر وہ چیز زبردستی حاصل کر لیں۔ جب ایسے واقعات پیش آنے لگ گئے، اب ان کو بہت افسوس ہوا، لیکن کیا کریں، جو اتنا شور مچا کے اور سب کچھ چھوڑ کے اور دین کو اور اللہ کو اور رسول کو انہوں نے ٹھکرا کر ایک راستہ اپنے لیے اختیار کیا، اب انا یہ بھی نہیں کہنے دیتی کہ تم نے غلط کیا، تم کو نہیں نکلنا چاہیے تھا، تمہیں اس طرح اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب وہ یہ چاہتی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو دکھاتی بھی رہیں، ہم جو جی چاہے کرتی بھی رہیں، لیکن ہمیں عزت بھی ملے، مولیسٹیشن بھی نہ ہو، ہیرسمنٹ بھی نہ ہو، ہمیں ریسپیکٹ چاہیے۔ تو یہ تو عورت کی، اس کا مطلب ہے فطرت بول رہی ہے نا کہ وہ عزت چاہتی ہے، وہ صرف ایک شو پیس کے طور پہ نظر آنا نہیں چاہتی۔ تو یہاں تو اس کو بہت ریسپیکٹیبل مثال سے تشبیہ دی جا رہی ہے، بہت ریسپیکٹیبل چیز سے اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے۔ آج عورت بہت جوش و خروش سے عزت مانگ رہی ہے کہ وی وانٹ ٹو بی ریسپیکٹڈ، ہماری عزت ہونی چاہیے۔ اگر عورتوں کو کام کرنا ہے تو کام کرنے پر پابندی نہ لگائی جائے، لیکن ساتھ ساتھ ایسے قوانین بنا دیے جائیں کہ وہ اس مینٹل ٹارچر سے، اس ذہنی پریشانی سے بچ سکیں۔ اگر عورتیں ہی ڈبل میسج دیتی ہیں، کانٹروڈکٹنگ میسج دیتی ہیں، تو اب یہ کیسے ہوگا کہ وہ سلیکون بھروا کے اپنے لپس کے اندر اور اپنی پسلیاں نکلوا کر اور کمر پتلی کروا کر اور منی اسکرٹ پہن کر جائیں اور پھر کہیں کہ آئی وانٹ ٹو بی ریسپیکٹڈ فار مائی برینز. وہ کہیں کہ میں تو اپنی انٹیلیجنس کی عزت کروانے آئی ہوں, تو لوگ ہنسیں گے نا. پھر اپنا خود ہی ایک طرح کا مذاق بنا لینا ہے. تو یہاں جو مثال دی گئی, جو تشبیہ دی گئی ہے عورت کو کھیتی کے ساتھ, اچھا برا کیوں لگتا ہے؟ برا اس لیے لگتا ہے کہ اب تک جو شعر و شاعری ہے یا ناولز ہیں, وہ ناولیں چاہے مردوں نے لکھیں چاہے عورتوں نے لکھیں, ان میں عورت کو جس طرح پیش کیا گیا ہے اس شاعری میں یا ان ناولز میں, اس سے گلیمرس تصور تو آتا ہے, خوبصورتی کا تصور تو آتا ہے, لیکن با عزت تصور تو نہیں آتا ذہن کے اندر. مثال کے طور پر عورت کو پھول سے تشبیہ دی جاتی ہے, تو پھول کی عزت کون کرتا ہے؟ پھول تو لیا سونگا, جس کا جی چاہا پارک میں لگے ہیں, آؤ سونگو, اچھا لگے توڑ لو, دل بھر جائے پھینک دو اٹھا کر. اس میں کون سی عزت ہے؟ پھول کی کون عزت کرتا ہے؟ جس کا جی چاہا اس کے رنگ سے, اس کے روپ سے, اس کی خوشبو سے فائدہ اٹھایا, اس کو ایڈمائر کیا اور اٹھا کر ڈسکارڈ کر دیا. تو آج ہم دیکھ رہے ہیں عورتوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, ایسی ڈسکارڈ کر دی جاتی ہیں اٹھا کر, ایک طرف فائدہ اٹھایا پھینک دیا اٹھا کر دوبارہ انہیں کہیں. شاعری میں کوئی ان کو رنگین تتلی کہتا ہے, جس کا مقصد دنیا میں رنگینی اور خوبصورتی پھیلانا ہے. تو کیا عورت تتلی ہے؟ کیا کوئی عورت اس بات میں عزت محسوس کر سکتی ہے کہ اس کو کوئی تتلی کہہ دے؟ ہرگز نہیں کر سکتی. اس قدر تکلیف ہوتی ہے یہ سن کر. کیا ایسے کوئی فلٹنگ سا فریولس ایگزسٹنس ہے میرا اور آپ کا؟ یہاں سے وہاں بے مقصد اڑ رہی ہیں, پھر رہی ہیں, بس خوبصورت لگ رہی ہیں, یہ مقصد ہے ہمارا ڈیکوریشن کا؟ ہرگز نہیں ہے. اور تتلی کی کس نے عزت کی ہے؟ موسٹ ریسپیکٹڈ بٹر فلائی کبھی کسی نے کہا؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. تو تتلی بھی بننا ہے اور عزت بھی کرانی ہے, یہ کیسے ہوگا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. کوئی کہتا ہے چاند, کوئی چاند سے تشبیہ دیتا ہے. تو چاند کیا ہے؟ فری فار آل ہے, جس کا جی چاہے دیکھے, فار ایوری بڈی ٹو سی. اللہ نے اتنا اونچا اس کو آسمان میں لگا دیا, سب دیکھو سب انجوائے کرو. ہے ہی اس لیے آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے. شاعری کرو چاند کے اوپر, وقت گزاری کے لیے, پاس ٹائم کے لیے تمام چیزیں ہیں, یہ پھول بھی اور یہ تتلیاں بھی اور یہ چاند بھی. اب کسی عورت کو چاند کہا جائے تو بہت خوش ہوتی ہے, اور کھیتی کہا جائے تو بہت ناراض ہوتی ہے. لیکن اگر ہم اپنی ویلیو سمجھیں تو ہم خوش نہ ہوں. یہ تینوں چیزیں جن کا ذکر کیا گیا, یہ تو مفت ملتی ہیں. کسی کو ان کی کیئر کرنے کی, ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں دی گئی. یہ تو بس ایک مزہ اٹھانے کی چیزیں ہیں, اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کی. اس کے مقابلے میں کھیتی, اگر کھیتی سے فائدہ اٹھانا ہے تو اس کی تو بہت نگہداشت کرنی ہے, بہت دیکھ بھال کرنی ہے. کسان کی ساری زندگی کھیت کے گرد گھومتی ہے, اس کی سب سے قیمتی متاع کھیتی ہوتی ہے. اور کھیتی سے اگر فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو اس کا خیال کرو, یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے, کیئر کرنی ہے, لک آفٹر کرنا ہے اس کو. تو بیوی اتنی قیمتی چیز ہے, بیوی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو اس کا خیال رکھنا ہے, اس کی جسمانی ضرورتوں کا بھی خیال رکھنا ہے, اس کی ذہنی ضرورتوں کا بھی خیال رکھنا ہے, اس کی جذباتی ضروریات بھی شوہر کو پوری کرنی ہے, ہر طرح سے کرنا ہے, ہر طرح اس کو چین اور سکون دینا ہے اس کو. یہ اس کے اخلاقی فرائض میں سے ہیں. کھیتی کسان کی سب سے قیمتی متاع ہوتی ہے, سب سے ویلیوبل چیز ہوتی ہے. ہر وقت اس کے سوچوں پر چھائی رہتی ہے کھیتی, اس کی توجہ کا مرکز ہوتی ہے. اور وہ جانتا ہے کہ اس کی زندگی کھیت کے بغیر بے مقصد ہے, سینٹر آف ہز لائف ہوتی ہے. اور بیوی کو ایسا ہی ہونا چاہیے شوہر کے لیے. دنیا میں کھیت نہ ہو تو زندگی کا قائم رہنا دشوار ہو جائے. وائٹل امپورٹنس ہے فیلڈس کی, کھیتیوں کی. تو کھیت کی ہر ضرورت کو کسان پوری کرتا ہے, ذرا بھی نگلیکٹ نہیں کرتا. اگر اس نے کھیت کو نگلیکٹ کیا تو نقصان کس کا ہوگا؟ اس کا اپنا ہوگا. یہ کھیت ہی ہے جو اس کو کل فصل دے گا اور وہ فائدہ اٹھائے گا. اسی طرح بیویاں ہیں, بیویوں سے اللہ تعالیٰ مردوں کو اولاد دیتا ہے. اولاد بھی فصل ہے نا انسان کی, جیسے کھیت کی فصل جو ہے وہ اناج یا غلہ ہوتی ہے, تو انسان کی فصل اس کی اولاد ہے. بیوی کے بغیر ناممکن ہے, نہیں مل سکتی. کسان جاتا ہے اپنے کھیت میں تو ایسے ہی بیج پھینک کر نہیں آ جاتا، پہلے وہ زمین کو تیار کرتا ہے، زمین کو نرم کرتا ہے۔ بڑا ہی خوبصورت یہاں اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا مردوں کی طرف کہ جو شوہر اپنی بیویوں سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں، چاہے ذہنی ہو چاہے جسمانی، تو پہلے بیوی کو آمادہ کریں، بیوی کو خوش کریں۔ اور ہو سکتا ہے آپ کو یہ سن کر حیرت ہو کہ اس کے بارے میں احادیث تک موجود ہیں کہ جب تم کو بیوی کے پاس جانا ہے تو ایسے ہی نہ تم چلے جاؤ، بلکہ تم پہلے بیوی کو تیار کرو، پہلے اس کو آمادہ کرو، اس کو خوش کرو، اس کے بعد تعلق قائم کرو۔ ہو سکتا ہے کہ حیض کے دنوں میں جو اس تعلق پر پابندی لگائی وہ اسی لیے ہو کہ عورت کی اپنی طبیعت آمادہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے خوش اس چیز سے، وہ خود ہی بیزار ہے۔ اور فرمایا کہ فاتو حرسکم انا شئتم، تم آؤ اپنی کھیتی کے پاس جیسے تمہارا جی چاہے، بس جو پابندی اللہ نے لگا دی ہیں ان کو ذہن میں رکھنا، اس کے علاوہ اور کوئی پابندی نہیں لگائی گئی۔ جب مرضی آؤ، کوئی وقت کی قید نہیں ہے، جہاں سے آؤ جو پوزیشن اختیار کرنا چاہو اس کی قید نہیں ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ فرما دیا وقدموا لانفسکم، اس تعلق میں بھی اللہ نے اجر رکھا ہے، اپنے آگے بھیجو، یہ تعلق قائم کرو گے اس میں بھی اجر ہے، یا اولاد، اولاد بھی مقصد ہو سکتی ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ بیویوں کے پاس جانے میں بھی اجر ہے تو انہوں نے اس پر حیرت کا اظہار کیا اور کہا کہ ہم تو اپنے غرض کے لیے جاتے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا اگر یہی کام کسی اور سے کرتے تو گناہ ہوتا، تو تم نے اپنی بیوی سے اپنی حاجت پوری کی تو اس میں اجر ہے، اللہ کی بتائی ہوئی حدود کے اندر اندر رہ کر کیا تو اللہ اجر بھی دے گا۔ لہذا کوئی یہ نہ سوچے کہ اس تعلق میں وقت ضائع ہو رہا ہے اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے، اللہ کی رضا کی خاطر اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے حساب سے یہ کام کیا جائے، یہ بھی نیکی شمار ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جہاں نفس کو ناگوار لگنے والے تقاضے آتے ہیں، قتال جیسے، جن کو کہ نیکی شمار کیا گیا، بعض دفعہ نیکی کرنے کے لیے نفس پر جبر کرنا پڑتا ہے، تو بعض ایسے احکامات بھی ہیں کہ جو نفس خود چاہتا ہے، فطرت خود چاہتی ہے، نفس کی رغبت اور نفس کی پسند کے احکامات بھی اللہ تعالیٰ نے دے دیے، اس کو بھی عبادت بنا دیا، اس کو بھی نیکی بنا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، اور سنت ظاہر ہے ثواب کا کام ہوتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں فرمائیں لیکن آخر میں تقوی کا بھی ذکر کر دیا، تھوڑا سا وارن کر دیا کہ دیکھو تنہائی میں بھی کوئی ایسا کام مت کر بیٹھنا جو کہ جائز نہ ہو۔ ہو سکتا ہے کمرے میں تم تنہا ہو، تم اور تمہاری بیوی، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، تو تقوی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، چاہے تنہائی میں انسان ہو چاہے سب کے بیچ میں ہو۔ ایک صحابی تھے عبد الرحمن بن عوف، ان کا نکاح ہوا، اگلے دن جیسے کہ بے تکلف دوست ہوتے ہیں تو کچھ دوستوں نے ان سے پوچھا کہ اچھا بتاؤ اب تمہارا وقت، تمہاری رات کیسے گزری بیوی کے ساتھ، تو وہ خاموش رہے۔ جب دوستوں نے بہت زور دیا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے اسی لیے تالے اور دروازے بنائے ہیں۔ انہوں نے قطعاً کوئی بات اس کے بارے میں کسی سے نہ کی۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب بعض دفعہ حیا اٹھتی ہے، ان چیزوں کو ہم کسی بھی اور چیز کی طرح آرام سے ڈسکس کر لیتی ہیں آپس میں بیٹھ کے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ کام ایسے کھلم کھلا ہونے کے ہوتے تو اللہ تعالیٰ اس طرح تالے اور دروازے تو نہ بناتا، اس طرح پرائیویسی کا اہتمام تو نہ کیا جاتا، ہر چیز کھلم کھلا ڈسکس کرنے کی نہیں ہوتی۔ یہ وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جن کو ٹاک شوز میں ڈسکس کیا جائے، ٹیلی ویژن پر ڈسکس کیا جائے، یا صبح ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھ کے ٹاپک کے طور پر ڈسکس کیا جائے، نعوذ باللہ۔ نہیں، کیا ہوتا ہے کہ حیا اٹھ جاتی ہے پھر۔ اب حیا کی بھی ایکسٹریم سے ہمیں بچنا ہے، ایسی حیا بھی نہ ہو کہ بیماریاں ہو جائیں، مسائل ہو جائیں اور ڈسکس نہ کریں۔ ایک ہم نے یہ بھی دیکھا اپنے معاشرے کے اندر، ایک حیا کی یہ ایکسٹریم بھی تھی، اور ویسٹ میں ہم وہ دوسری ایکسٹریم دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرح کی بے حیائی پر بات کرنا ان کے ہاں کوئی بڑی بات ہی نہ رہی۔ انسان اپنی فطرت کو سامنے رکھے نا، دیکھیں ہر چیز کا فتویٰ نہیں ہوتا، جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں، ہر چیز فتووں سے طے نہیں پاتی، ہر چیز کانکریٹ نہیں ہوتی، یہ تو انسان کی فطرت اس کو گواہی دیتی ہے کہ کیا چیز کس حد تک مناسب ہے اور کہاں پر یہ چیز مناسب نہیں۔ ایک اور چیز جس کو ہم اپنے معاشرے میں کہتے ہیں چھیڑ چھاڑ، اس کے اندر یہ پہلو نہیں آنا چاہیے. یہ چیزیں کوئی چھیڑ چھاڑ کا موضوع نہیں ہیں. یہ چیزیں بعض دفعہ اگلے کو اذیت دینے لگتی ہیں, تو ان پر بات نہیں کرنی چاہیے. انتہائی پرائیویٹ معاملہ ہے یہ شوہر اور بیوی کا. یہ ایسا نہیں ہے کہ زیادہ اس پر ڈسکشنز کیے جائیں یا نوٹس کمپیئر کیے جائیں یا پرفارمنس کمپیئر کی جائے, نعوذ باللہ. نہیں, اچھی چیز نہیں ہے. قرآن کا انداز دیکھیں نا, کتنے ڈھکے چھپے انداز میں قرآن ہم سے بات کر رہا ہے. نکاح بھی ایک کانٹریکٹ ہے, معاہدہ ہے, لیکن عام بزنس کانٹریکٹس کی طرح کانٹریکٹ نہیں ہے, بلکہ اس میں جذبات کا بھی انوالومنٹ ہے. جذبات بھی شامل ہیں, احساسات بھی شامل ہیں, خوشی اور غم کے احساسات بھی شامل ہیں, لیکن بہرحال ہے ایک طرح کا کانٹریکٹ. نکاح کے معاہدے میں عورت اور مرد دونوں کو برابر کا اختیار ہوتا ہے, چاہیں تو قبول کریں چاہیں تو قبول نہ کریں. جب نکاح ہو تو مرد اور عورت دونوں کا برابر کا اختیار ہے. جب نکاح ہمارے ہاں کیا جاتا ہے تو کس قدر سوچ سمجھ کر کیا جاتا ہے, ہے نا؟ کتنا ڈسکشن ہوتا ہے, بات چیت ہوتی ہے, مہینوں سوچ بچار ہوتی ہے, ہر پہلو کو دیکھا جاتا ہے, خاندان والوں سے بھی ڈسکشن کیا جاتا ہے, اور بہت سوچ سمجھ کر یہ رشتہ باندھا جاتا ہے. تو جتنا سوچ سمجھ کر اس کو باندھا تھا, اب اتنا ہی سوچ سمجھ کر اس کو توڑنا بھی ہے. لیکن افسوس کہ اپنے معاشرے میں ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ جب توڑنے پر آتے ہیں تو ایک جھٹکے سے توڑ دیتے ہیں. یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے, یہ چیز اچھی نہیں ہے. اگر طلاق بھی دینے کا ارادہ کر ہی لیا تو سوچ سمجھ کر یہ کام کرنا ہے. اب فرق کیا ہے نکاح میں اور طلاق کے معاہدے میں؟ طلاق دینے کا اختیار مرد کو ہے, عورت کو نہیں. طلاق عورت نہیں دے سکتی اپنے شوہر کو, لیکن شوہر بیوی کو دے سکتا ہے, یہ اس کا اختیار ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سوچے سمجھے بغیر یا بیوی کو ڈرانے دھمکانے کے لیے وہ اس کو استعمال کرتا رہے یا اس کو دھمکاتا رہے کہ طلاق دے دوں گا طلاق دے دوں گا, جیسے ہم اپنے ہاں کچھ جاہل مردوں کا حال دیکھتے ہیں کہ اگر تم اپنی امی کے ہاں گئی تو طلاق دے دوں گا, تمہاری امی میرے گھر آئی تو طلاق دے دوں گا, کھڑکی میں کھڑا ہوا تم کو دیکھا تو طلاق دے دوں گا, یا بیٹی ہو گئی تو طلاق دے دوں گا. نعوذ باللہ, ان کو رہنے دیں, یہ مومن کہاں ہیں؟ ان کو کیا پتا قرآن نے کیا کہا ہے ان سے؟ مسلمان ہیں لیکن اسلام کا نہیں پتا ان کو, اور جو یہ کرتے ہیں تو اللہ پوچھے گا, اللہ حساب لے گا کہ تم کو دھمکانے کے لیے اختیار دیا تھا. جب ہم کسی کو بھی حق دیتے ہیں تو وہ حق استعمال کر بھی سکتا ہے اپنا. اب مثال کے طور پہ ایک سرجن ہے, سرجن کو کچھ آلات دیے جاتے ہیں, سرجیکل انسٹرومینٹس دیے جاتے ہیں, اس میں قینچی بھی ہوتی ہے, اس میں چھری بھی ہوتی ہے, اس میں بہت کچھ ہوتا ہے. اب اگر سرجن جو ہے وہ آپے سے باہر ہو جائے اور وہ چھری لے کر ایسی حملہ شروع کر دے مریضوں پر, تو کیا اس سرجن کو نہیں پکڑا جائے گا؟ کیا اسے پوچھا نہیں جائے گا کہ تم نے یہ کیوں کیا؟ تو اسی طرح اللہ نے ایک اختیار دیا ہے مرد کو, سوچ سمجھ کر موقع پر مناسبت سے اس کو استعمال کرنا ہے. اذیت پہنچانے کے لیے, دھمکانے کے لیے, تکلیف پہنچانے کے لیے تو یہ اختیار نہیں دیا. اور دیکھیں, جہاں اختیار دیا جائے گا وہاں اس کے مس یوز ہونے کا بھی اندیشہ رہتا ہی ہے. کوئی مرد ہو سکتا ہے مس یوز کرے, لیکن پھر وہ یہ نہ سمجھے کہ کوئی اس کی پکڑ نہیں ہے اس کے اوپر, اللہ سب دیکھ رہا ہے. سورۃ البقرہ میں بات فرمائی, ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف وللرجال علیہن درجہ, عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر وہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں, البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے. یا رجال سے کیا مطلب؟ کون سا مرد؟ کہ سارے مردوں کی بات کی جا رہی ہے؟ نساء کو ہم نے سمجھا تھا کانٹیکسٹ کے حساب سے, بالکل اسی طرح یہاں ہم رجال کو بھی سمجھیں گے کانٹیکسٹ کے حساب سے. یہاں رجال سے مراد ہے شوہر. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, یعنی شوہروں کو بیویوں پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے. اور اگر کسی کو اعتراض ہے تو فرما دیا, وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے. تو اللہ کے فیصلوں کو تم مت چیلنج کرنا, تم مت برا ماننا اے عورتوں کہ کیوں دیا ہم پر ایک درجہ. اللہ العزیز ہے, اس کی مرضی. اللہ حکیم ہے, حکمت والا ہے, اس کی وزڈم ہے, وہ تم نہیں سمجھ سکتی. تو اپنے رب پر بھروسہ کرو. یہ قرآن کا خاص انداز ہے یہ صرف لیگل جارگن پہ نہیں چلتا، صرف قوانین نہیں بتاتا جاتا بلکہ بیچ میں یہ جذبات کو بھی اپیل کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ عورت پر جیسے فرائض ہیں اسی حساب سے اس کے حقوق بھی ہیں۔ مردوں پر یعنی شوہروں پر چونکہ ذمہ داری زیادہ ڈالی گئی اس لیے ایک درجہ فوقیت بھی ان کو دی گئی۔ شوہر اور بیوی بی ایک آرگنائزیشن کی طرح کام کرتے ہیں، گھر کا ادارہ چلاتے ہیں، اور جس طرح دنیا کا کوئی بھی ادارہ چلتا ہے، کوئی بھی آرگنائزیشن چلتی ہے، اسی طرح گھر کا بھی ادارہ چلتا ہے۔ کسی ملک کے دو پریزیڈنٹس نہیں ہو سکتے، دو ہیڈز آف اسٹیٹ نہیں ہو سکتے، کسی بھی کمپنی کے دو سی ای اوز نہیں ہو سکتے، بالکل اسی طرح ایک گھر کے دو سربراہ نہیں ہو سکتے۔ گھر کا سربراہ شوہر کو بنایا گیا ہے، اور ہر رشتے میں مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فوقیت حاصل نہیں ہے۔ یہ صرف شوہر بیوی کے رشتے کی بات ہو رہی ہے، اس لیے کہ ماں کی حیثیت سے عورت کو شوہر یعنی باپ پر تین درجے فوقیت حاصل ہے نا؟ تو اس سے پتا چلا کہ ہر رشتے کی بات نہیں، الگ الگ رشتوں میں ریشیو پروپورشن الگ الگ ہوگا۔ تو بیوی کی حیثیت سے عورت کا مقام کچھ اور ہوگا، بہن کی حیثیت سے کچھ اور ہوگا، ماں کی حیثیت سے کچھ اور ہوگا، مالکن کی حیثیت سے کچھ اور ہوگا۔ ایک مرد ہے اور وہ غلام ہے تو کیا اس کو فوقیت ہوگی مالکن کے اوپر؟ نہیں ہو سکتی نا، اس کی اپنی جگہ ہے۔ عورت کو فوقیت ہوگی اس مرد کے اوپر، وہ حاکم ہوگی اس کے اوپر، وہ غلام ہوگا اس کا، اس کے انڈر کام کرے گا۔ تو ڈپینڈ کرتا ہے عورت اس وقت کس پوزیشن میں ہے، اس کے حساب سے اس کا درجہ ڈٹرمن ہوگا۔ بہت اونچا بھی ہو سکتا ہے اور ایک درجہ کم بھی ہو سکتا ہے۔ تو جو بیوی کی اور ماں کی حیثیت کی ہم بات کر رہے ہیں، دیکھا جائے تو یہ ایک سائیکولوجیکل میک اپ ہے نا ہمارا اپنا۔ ماں چونکہ بچے کے سلسلے میں بہت بوجھ اٹھاتی ہے، لہذا ماں کا درجہ بھی بڑا رکھا گیا۔ اور مردوں نے شاید کبھی جلوس نکالے ہوں کہ ہم کو ماں کے برابر درجہ دیا جائے، پلیک کارڈ اٹھائے ہوئے انہوں نے اور نعرے بازیاں کر رہے ہیں سڑکوں پہ نکل کے۔ نہیں، انہوں نے قبول کیا اس چیز کو، وہ مانتے ہیں کہ ہاں جتنی مشقت ماں اٹھاتی ہے ہم نہیں اٹھاتے۔ مردوں نے کبھی عورت کے حق پر اعتراض نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ ہم کما کر لاتے ہیں، ہم کھلاتے ہیں، تو یہ ماں کی آخر حیثیت اتنی بلند کیوں کر دی گئی؟ انہوں نے قبول کر لیا اس چیز کو کہ ٹھیک ہے، تین درجے فضیلت اس کو حاصل ہے۔ عورت کا جو تعلق ہے اپنی اولاد سے بڑا جذباتی تعلق ہوتا ہے، عورت چاہتی ہے کہ اولاد اس کا خیال کرے، چھوٹی سی خدمت پر بہت خوش ہو جاتی ہے، چھوٹی سی نافرمانی پر ماں اپسیٹ ہو جاتی ہے، اور اولاد اگر کہنا نہ مانے تو ماں اپنی بے عزتی بہت محسوس کرتی ہے، اس کو بہت بری لگتی ہے یہ بات۔ تو لہذا ماں کے جذبات کا خیال بہت رکھا گیا، اسی کے جذبات زیادہ ہوتے ہیں باپ کے مقابلے میں ماں میں۔ اب جہاں شوہر اور بیوی کا تعلق ہے، تھوڑا سا اس کو دیکھیے۔ مردوں میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے مقابلے میں، یا شوہر کو ہم کہہ لیتے ہیں، شوہروں میں اللہ تعالیٰ نے بیویوں کے مقابلے میں انا کا مادہ زیادہ رکھا ہے، ایگو۔ مرد کی، یا مرد سے مراد ہے یہاں پر شوہر، شوہر کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ اس کی بات مانی جائے۔ جب یہی مرد بیٹے کی حیثیت میں ہوگا تو ماں کی بات مانے گا نا، مانے گا، لیکن جب یہی مرد شوہر کی حیثیت میں آتا ہے، اب یہ چاہتا ہے کہ بیوی میری بات مانے اور بیوی میری عزت کرے۔ اگر بیوی شوہر کی عزت کرنے والی ہے، اس کی بات ماننے والی ہے، مرد کی شخصیت نکھرتی ہے، پر اعتماد ہوتا ہے۔ اور بیویوں کو چاہیے کہ شوہر کو عزت سے مخاطب کریں، بے تکلفی اپنی جگہ ہے، یہ رشتہ ہے بے تکلفی کا اور قربت کا اور اپنائیت کا، لیکن بے تکلفی کے ساتھ بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے۔ اب شوہر کو یوں نہ پکاریں کہ او فلاں تم ادھر آؤ، لگے کہ پتہ نہیں ڈرائیور کو بلایا کہ خانسامہ کو بلایا، موسٹ ہمبل سرونٹ، اور وہ شوہر بھی ہاتھ باندھ کر حاضر ہو گئے۔ یہ طریقہ اچھا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، یا وہ آیا تھا وہ گیا تھا، ایسے کر کے نہیں، بلکہ آپ سے اور تمیز سے جو ہے وہ بات کرنی چاہیے۔ یہ تو مخاطب کرنے کا انداز ہے۔ اس کے علاوہ کچھ عورتیں جنونلی بدتمیز ہوتی ہیں، سرکش ہوتی ہیں، اور وہ اپنے شوہر کو اس کا وہ مقام نہیں دیتی جو ہونا چاہیے، سب کے سامنے مذاق اڑاتی ہیں، سب کے سامنے اس کو برا بھلا کہتی ہیں، سب کے سامنے شوہر کی شکایتیں کرتی رہتی ہیں، یہ تو ہیں ہی ایسے اور یہ تو ہیں ہی ویسے، ایسے کر کے تو وہ خود پچھتاتی ہیں۔ اس لیے کہ جس شوہر کی ایگو انجر ہو جائے، جس شوہر کی انا پہ زد لگ جائے، وہ کبھی اچھا شوہر نہیں بنے گا، پھر وہ ایک طرح سے انتقامی کارروائی کرتا ہے بیوی کے خلاف، وہ بھی بیوی کو اذیتیں پہنچاتا ہے، وہ بھی بیوی کو تنگ کرتا ہے۔ عورت میں بھی انا ہے، لیکن وہ اس کی ویکنس نہیں ہے، عورت کی انا عورت کی کمزوری نہیں ہے، جبکہ مرد کی انا مرد کی کمزوری ہے، اس کا ویک پوائنٹ ہے۔ ہاں، جسمانی طور پہ یقیناً عورت کمتر ہے، مرد زیادہ طاقتور ہے، لیکن اس کا ایگو عورت کے مقابلے میں فرجائل زیادہ ہے۔ عقل مند بیوی اس حقیقت کو اچھی طرح پہچانتی ہے، وہ کبھی مرد کی مردانگی پر چوٹ نہیں کرتی، نیور ڈو دیٹ، کبھی مرد کو حقیر ہونے کا احساس مت دلائیں، اپنے شوہر کی مردانگی پہ کبھی چوٹ نہ کریں، کبھی اس کا مقابلہ اپنے باپ سے یا اپنے بھائیوں سے یا اپنی بہن کے شوہر سے مت کریں، نیور ڈو دیٹ۔ ہر طرح سے اس کی عزت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، سب کے سامنے اس کی شکایتیں نہ کی جائیں، اس کو برا بھلا نہ کہا جائے، اور شوہر کو اس کا مقام دیا جائے۔ گھر میں اگر بیوی عزت نہیں کروائے گی شوہر کی، کوئی عزت نہیں کرے گا۔ بعض ایسی بھی غافل مائیں ہوتی ہیں کہ بچوں کے سامنے بیٹھ کے ان کے باپوں کی برائیاں کرتی ہیں، تمہارے ابا ایسے ہیں، تمہارے ابا ایسے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو جب بیوی عزت نہیں کرے گی تو بچے کہاں سے کریں گے؟ ہو سکتا ہے گھر کے نوکر بھی نہ عزت کریں پھر اس کی۔ تو سارا اختیار بیوی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور شوہر کو اختیار ہے کہ وہ فیصلہ کرے۔ فیصلہ تو شوہر کرے گا، بیوی جو ہے وہ اپیل سے یا دلیل سے اپنی بات بنوا سکتی ہے، اپنا اوپینین پیش کر سکتی ہے، لیکن آخری فیصلہ پھر شوہر ہی کا ہونا چاہیے، یہ اللہ نے اس کو حق دیا۔ کتنی بھی اس کی بات ناگوار لگ رہی ہو، اگر وہ شریعت کے دائرے کے اندر اندر ہے تو بات شوہر کی ماننی چاہیے، چاہے خود کتنا بھی انسان کو ناگوار لگ رہا ہو وہ بات ماننا۔ جس کو عزت کرنے والی بیوی مل گئی، اس کو بہت بڑی نعمت مل گئی۔ مسلم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے۔ تو بیوی کو اجازت نہیں کہ شوہر سے بحث کرے، یا برابر کی زبان چلائے، یا ترکی بترکی جواب دے، یہ اچھا نہیں ہے، یہ زیب نہیں دیتا عورت کو، بیوی کو زیب نہیں دیتا۔ نسائی میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، ای النساء خیر، بہترین عورت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ عورت کہ جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دے، اور جب کسی بات کا حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، جان اور مال کے معاملے میں شوہر جس چیز کو ناپسند کرتا ہو اس کی مخالفت نہ کرے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمان بیویوں کو یہ ہدایات دی ہیں، جو عمل کرے گی اپنے فائدے کے لیے کرے گی، اور شوہر کی عزت کے ساتھ لازمی طور پہ اس کے گھر والوں کی عزت شامل ہے۔ اس میں بھی دیکھیں، ہم ایکسٹریمز کی بات نہیں کر رہے، کسی شوہر کے گھر والے میں کوئی ایکسٹریم پیتھولوجی ہے، کوئی ایکسٹریم اب نارمیلٹی ہے، عجیب و غریب قسم کا بیہیویئر ہے، ہم اس کی بات نہیں کر رہے، ہم روزمرہ کی زندگی کی بات کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی۔ شوہر اپنی عزت کیسے محسوس کرے گا اگر بیوی ہر وقت اس کی ماں یا اس کی بہنوں کو اس کے سامنے برا بھلا کہتی رہتی ہے؟ ہو نہیں سکتا۔ جیسے بیوی کبھی عزت محسوس نہیں کر سکتی اگر شوہر بیوی کے گھر والوں کو برا بھلا کہے۔ ہم خواتین اتنا برا بھلا کہہ لیتی ہیں ساس نندوں کو، اکثر شوہر سنتے ہیں، اور میاں کبھی ایک دفعہ کہہ کے تو کچھ دیکھے، جان نہیں چھوڑتی اس کی، کہا کیسے میرے میکے والوں کو، یوں کہا کیسے، میری امی کو یہ کہا کیوں، اتنا خفا ہوتے ہیں اس کے اوپر۔ تو شوہر کے جذبات کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح شوہر کے لیے تاکید ہے کہ بیویوں سے اچھا سلوک کریں۔ ترمذی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہو، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ آپ بہترین سلوک کیا کرتے تھے اپنی بیویوں کے ساتھ۔ بخاری میں روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج میں مصروف رہتے، اور جب نماز کا وقت آتا تو اٹھ کھڑے ہوتے۔ خوش دلی کے ساتھ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ رہا کرتے، ان کے جذبات کا احترام کرتے تھے، جنگ جیسے موقع پر بھی کسی ایک بیوی کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی وائف بیشنگ نہیں کری، کبھی اپنی بیویوں کی بے عزتی نہیں کری، نہ جذباتی طور پہ نہ جسمانی طور پہ، نہ بات بے بات پہ آپ موڈ آف کیا کرتے تھے، نہ کبھی بیوی کو اس کے میکے والوں کا تانا دیا کرتے تھے۔ نعوذ باللہ، یہ کوئی مسلمان مرد کی شان ہے؟ کوئی مسلمان مرد ایسی باتیں کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ اسلام تو سکھاتا ہے کہ بیوی کے گھر والوں کی عزت کرنی ہے، بہت قابل عزت ہیں۔ ابھی ہم نے یہاں پر پڑھا، ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف، مرد کے ذمے اپنی بیویوں کے حقوق ادا کرنا ایسا ہی فرض ہے جیسے بیویوں پر شوہر کے حقوق ادا کرنا فرض ہے۔ سب اپنے اپنے فرض ادا کریں تو جھگڑا ہی نہیں رہے گا، اس لیے کہ مرد کے فرائض شوہر کے فرائض بیوی کے حقوق ہیں، اور بیوی کے فرائض شوہر کے حقوق ہیں۔ جب فرض ادا کر دیا تو سب کو اپنے اپنے حقوق مل گئے، جب فرض ادا کر دیا حق سب کو مل گیا اپنا اپنا۔ آج دنیا کے سارے جھگڑے اس لیے شروع ہوتے ہیں کہ ہر شخص حقوق کا مطالبہ تو کرتا ہے لیکن فرائض پورے کرنے پر توجہ نہیں دیتا۔ اب یہاں پہ جو وومنز لب کے لوگ ہیں ان کو یہ بات بہت بری لگتی ہے کہ آخر مردوں کو ایک درجہ عورت پر فضیلت کیوں دی، ایکوالٹی ہونی چاہیے۔ سننے میں تو بات بہت سینسیبل لگتی ہے، نعرہ بہت اچھا لگتا ہے ایکوالٹی، لیکن کیا اس پر عمل کا نتیجہ بھی اتنا ہی خوبصورت ہوتا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو عورت اور مرد شوہر بیوی کو ذرا چھوڑیں، کائنات پہ نظر ڈالیں، کیا چیز ایکول ہے کائنات میں، کیا چیز ایکول ہے؟ یہاں پر ایکوالٹی تو دو برابر کی چیزوں میں ہوتی ہے نا، گلاب اور دوسرا گلاب، ٹھیک ہے یہ ایکول ہو سکتے ہیں، لیکن گلاب اور چمبیلی تو برابر نہیں ہو سکتے، یہ تو دو الگ چیزیں ہیں بالکل۔ تو ایکوالٹی تو ہوتی بھی ایک جیسی چیزوں میں ہے، دو مختلف چیزوں میں کہاں ایکوالٹی ہوتی ہے؟ چاند اور سورج کو دیکھ لیں، برابر نہیں ہے۔ اگر چاند میں بھی ایسی ہی حرارت اور آگ پیدا ہو جائے جیسی سورج میں ہے تو زمین پر زندگی قائم نہیں رہ سکتی۔ کائنات کو ایک طرف رکھیں، انسان کی بنائی ہوئی انوینشنز پر، اس کی ایجادات پر نظر ڈالیں، کیا گاڑی کے سارے پرزے سارے پارٹس برابر ہوتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، کوئی چھوٹا ہوتا ہے کوئی بڑا ہوتا ہے، تو جو چھوٹا ہے وہ حقیر ہے بتائیے، اور جو بڑا ہے وہ زیادہ قابل عزت ہے؟ نہیں، سب اپنی جگہ بہت اہم ہیں۔ جس مقصد کے لیے جو حصہ بنایا ہے اسی حساب سے اس کا سائز اور اس کی جگہ مقرر کر دی ہے۔ جو پارٹ جس مقصد سے بنایا اس کو وہاں لگا دیا، اس کو وہاں فٹ کر دیا۔ اپنے جسم کو ہم دیکھ لیں، کیا سارے ہمارے آرگنز برابر ہیں؟ برابر نہیں ہیں۔ ہاتھوں کی انگلیاں دیکھ لیں، کیا پانچوں انگلیاں برابر ہیں؟ اب کوئی کہے نہیں ایکوالٹی ہونی چاہیے، یہ کیا بات ہے کہ انگوٹھا چھوٹا ہے اور انگلی بڑی ہے؟ وہ کہے کہ ہم سب کو کاٹ کے برابر کر دیتے ہیں، اپنی انگلیاں کاٹ کے برابر کر دیں انگوٹھے کے برابر، کیا فائدہ ہوگا؟ نہ کام کر سکے گا، نہ خوبصورتی برقرار رہے گی، کچھ نہیں ہوگا۔ یا وہ یہ سوچے کہ میرا کان میری ٹانگ کے برابر کیوں نہیں، لو کان اتنا چھوٹا ٹانگ اتنی بڑی، تو اب کان کو ٹانگ کے برابر کر دیں تو بن جائیں ہاتھی، جو جی چاہے کریں، اچھا تو نہیں ہوگا، فائدہ تو نہیں ہوگا، ایکوالٹی حاصل ہو گئی نا، برابر ہو گیا، کیا فائدہ ہوا؟ تو سلوگن کو پہچانے، دراصل ہم عورتیں جو ہے نا وہ سلوگنس کے چکر میں بہت جلدی آ جاتی ہیں، سلوگنس اتنے خوبصورت لگتے ہیں سننے میں، حالانکہ اگر عمل کیا جائے ان سلوگنس کے اوپر تو کوئی خوبصورتی برقرار نہیں رہتی، نہ کوئی کام باقی رہتا ہے۔ ریشیو پروپورشن ہونا چاہیے چیزوں کے اندر، تبھی ہر چیز جو ہے مفید ہوتی ہے، کنسٹرکٹیو ہوتی ہے، یوزفل ہوتی ہے۔ درخت کی مثال لے لیں، درخت کی جڑ ہے زمین کے اندر ہوتی ہے، دیکھنے میں کمزور سی ہوتی ہے، دبی ہوئی ہوتی ہے، اور جڑ کے مقابلے میں درخت کا تنا بہت نمایاں ہوتا ہے, ویری پرومیننٹ, بہت سخت ہوتا ہے, مضبوط ہوتا ہے. اب کیا اس کا مطلب ہم یہ نکالیں کہ جڑ جو ہے وہ حقیر ہے اور کمتر ہے اور تنا جو ہے ٹرنک وہ اعلیٰ ہے اور برتر ہے؟ کیا کوئی یہ کنکلوژن ڈرا کر سکتا ہے؟ جو کرتا ہے وہ غلط کر رہا ہے. کیا جڑ کے بغیر تنا قائم رہے گا؟ اور جب تنا ہی نہ ہو تو جڑ کا کیا کام؟ تو دراصل دونوں مل کر ایک چیز کو, ایک مقصد کو پورا کر رہے ہیں. دنیا کے لیے سجاوٹ ہیں اور زندگی کا ذریعہ ہیں. اب سوچیں, درخت اگر یہ آپس میں, جو اس کے مختلف حصے ہیں درخت کے, وہ آپس میں ٹگ آف وار شروع کر دیں, رسہ کشی شروع کر دیں. مثلا جڑ کہے کہ آخر مٹی کے اندر میں کیوں چھپی رہوں اور آخر میں زمین پر کیوں بچھی رہوں, اور وہ مطالبہ کرے کہ میرا حق ہے کہ مجھ کو باہر آ کر تنا بننے کی اجازت دی جائے. اسی طرح جو ٹرنک ہے, تنا ہے, وہ یہ کہے کہ آخر میں ساری دھوپ اور سختیاں کیوں اٹھاؤں, میں سارے پتوں کا اور پھلوں کا بوجھ میں ہی کیوں اٹھاؤں. جڑ اپنی جگہ چھوڑ دے, تنا اپنی جگہ چھوڑ دے, سارا درخت نیچے آ پڑے گا نا. برابر تو کوئی نہیں ہو سکے گا, لیکن صرف تباہی اور بربادی ہاتھ آئے گی. آج ویسٹرن ایجوکیشن کا ایک بہت بڑا نقصان جو ہم خواتین نے اٹھایا ہے, وہ ہے ایکوالٹی کی تمنا, اگریسو ہو کے گھروں کے اندر رہنا, تھروئنگ دیئر ویٹ اراؤنڈ. وہ یہ سمجھتی ہیں کانفیڈنس کا مطلب ہے کہ منوا کے چھوڑو اپنی بات, کیسے نہیں سنیں گے, ماننا پڑے گا ان کو, آفٹر آل میں یہ ہوں. یہ میں ہونے کا احساس اللہ کے سامنے, میں ہونے کا احساس سوائے تباہی کے اور کسی اور راستے پہ لے کر نہیں جاتا انسان کو. جھک جانا ہے, دب جانا ہے, اچھی بات ہے, کوئی حرج نہیں. اللہ نے عورت میں فلیکسیبلٹی رکھی ہے, وہ جھک کر ہی بڑا اعلیٰ مقام حاصل کر لیتی ہے, بہت کچھ اللہ اس کو خیر دے دیتا ہے. ہم سے کہا جاتا تھا کہ پہلے بات ماننا تو پھر منوانا, اور ہو یہی جاتا ہے کہ پھر بات مانتے ہیں, کیوں نہیں مانتے. ہم ایوریج مردوں کی بات کر رہے ہیں نا, ایکسیپشنل کیسز کی, بگڑے ہوئے لوگوں کی بات نہیں کر رہے, نارمل لوگوں کی بات کی جا رہی ہے. جیسے کہیں پڑھا تھا کہ ایک مرد ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ آئی ایم دا رولر آف دس ہاؤس اینڈ آئی ہیو مائی وائف پرمیشن ٹو سے سو, کہ میں اس گھر پر حاکم ہوں اور مجھے میری بیوی کی اجازت ہے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں. تو یہ ہو جاتا ہے, لیکن اس کے لیے صبر چاہیے, تحمل چاہیے, جھکنے کی خوبی ہونی چاہیے. برابر کا زبان چلانا کوئی فائدہ نہیں, خاموش ہو جائے انسان, شوہر کو اونچا ہونے دے. لیکن جب ہم ان کے پروپیگنڈے میں آ جاتے ہیں تو آج کیا دنیا کو صورتحال درپیش ہے, ایکوالٹی ایکوالٹی, اور اس ایکوالٹی کے سلوگن نے شوہر بیوی کے تعلقات میں زہر گھول دیا. برابر کوئی نہیں ہو سکا, کوئی برابر نہیں ہو سکا, صرف بروکن ہومز ہیں, صرف ڈسٹرکشن ہے, ٹوٹے ہوئے گھر ہیں. اسلام کبھی خوبصورت سلوگنز نہیں بولتا, اسلام ایمٹی سلوگنز کا تو دین ہی نہیں ہے نا, کہ باتیں بہت اچھی اچھی اور اندر سے خالی کھوکھلی ہولو. تو اسلام نے تو برابری کا دعویٰ کیا ہی نہیں. ایکوالٹی تو ہو سکتا ہے خود ظلم بن جائے. ایکوالٹی کیا ہے؟ ایک مرد ہے 30-35 سال کا, وہ 12 گھنٹے نوکری کرتا ہے اور اتنی انرجی پھر بھی اس کے اندر ہوتی ہے, گھر آ کر ذمہ داریاں بھی نبھا لیتا ہے, وہ ٹینس بھی کھیل لیتا ہے اور بچوں کو پارک بھی لے جاتا ہے, بیوی کو میکے بھی لے جاتا ہے, سبھی نہیں کر لیتے. اب یہی توقع اگر 70-80 سال کے مرد سے کی جائے تو یہ ظلم ہو گیا نا. برابری تو ہے, ایکوالٹی تو ہے, لیکن ظلم ہے. اسلام تو عدل چاہتا ہے, جسٹس. اسلام کا سلوگن ایکوالٹی نہیں ہے, اسلام کا سلوگن جسٹس ہے, کہ جس میں جتنی طاقت ہے اسی حساب سے اس پر ذمہ داریاں ڈالنی چاہیے, اور جو جتنی ذمہ داری اٹھا رہا ہے اس حساب سے اس کو حقوق ملیں گے. ڈپینڈ کرتا ہے کتنی رسپانسبلٹی ہے, اسی حساب سے اس کو پریویلیجز دیے جائیں گے. ورنہ کیا ہونا چاہیے, ایکوالٹی اگر ہم بات کریں تو ہر کمپنی میں ایک چپڑاسی سے لے کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سے لے کے اور سی ای او سب کو ایک تنخواہ ملنی چاہیے. دنیا میں کہیں ہے کوئی ایسی ایکوالٹی کی بات کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا. دوسری طرف آپ آ کر دیکھیں, اب اگر کوئی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کو یا چپڑاسی کو گھٹیا سمجھے تو یہ اس کی بے وقوفی ہے, انسان ہونے کے ناطے اس کی عزت ہے. سب مل کر ایک ادارہ چلا رہے ہیں. بالکل اسی طرح گھر کے ادارے کی بات ہے. بیوی ہونے کے ناطے عورت کا اپنا مقام ہے, شوہر کو ایک درجہ فوقیت حاصل ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیوی کی عزت نہ ہو, یا وہ گھٹیا ہو, یا وہ حقیر ہو, یا سیکنڈری ہو. ایک وزیر کی حیثیت رکھتی ہے وہ, جو کہ اوپینین دے سکتی ہے, گائیڈ کر سکتی ہے اپنے شوہر کو. اور یہ بھی دنیا کی تقسیم ہے, اور دنیا کی بھی تقسیم کہاں, خاص شادی کے ادارے میں. یہ کوئی جنت کے اعلیٰ درجوں کی بات نہیں کی جا رہی کہ وہاں بھی مردوں کو, شوہروں کو, بیویوں پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہوگی اور بیویاں بہت سے بہت سیکنڈ کلاس ہی تک رسائی حاصل کر سکیں گی. تو شوہر اور بیوی, مرد اور عورت, نہ تو یہ ایکول ہیں, نہ یہ اپوزٹس ہیں. یہ بھی غلط کہنا کہ بالکل اپوزٹ ہیں, بلکہ کمپلیمنٹری ہیں, کمپلیمنٹ کرتے ہیں دوسرے کو. جو ایک میں کمی ہے وہ دوسرا پورا کر دیتا ہے. مل کر گھر کی تعمیر کرتے ہیں, ایک نہ ہو دوسرا بیکار ہے. اب اگر ایکوالٹی رکھنی تھی, سب کو برابر بنانا تھا, تو اللہ تعالیٰ سارے مرد بنا دیتا. آدم علیہ السلام کی کمپینین شپ کے لیے, ان کے ساتھی کے طور پہ بی بی حوا کو کیوں بنایا, ایک اور مرد بنا دیتا. لیکن ایک طرف وہ سختی ہے, ایک طرف مردانگی ہے, ایک طرف نسوانیت ہے. ایک طرف سختی ہے, ایک طرف نزاکت ہے. یہ بیلنس رکھا ہے اللہ نے. ورنہ ایک طرف وہ داڑھی مونچھوں والا مرد, دوسری طرف بھی داڑھی مونچھوں والا مرد. وہ بھی بیڈ کور ٹیڑھا بچھا رہے, وہ بھی ٹیڑھا بچھا رہے. اس کو بھی کپڑے نکالنے نہیں آتے, اس کو بھی نہیں آتے. اب کون کس کے کپڑے نکالے گا, کون کیا کرے گا؟ کبھی میں اپنے ہسبینڈ سے یہ بات کہتی ہوں کہ اگر مردوں کی شادیاں مردوں سے ہوتی تو کیا ہوتا, کہتے ہیں سب اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے. تو سوچے نا, کس طرح کے دو اگر اکٹھے ہو جائیں تو کیا حال ہو. تو بڑا اللہ نے کرم کیا مردوں کے اوپر کہ ان کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد. اللہ نے دو جینڈر بنائے, دو جنسیں الگ الگ بنائی. اللہ پر مکمل اعتماد مومن کی شان ہے. ہم اللہ اور رسول کی طرف سے شک اور شبے کا شکار ہو کر ہر بات کو الٹے مطلب پہناتے ہیں. اتنے عادل, اتنے منصفانہ, اتنے جسٹ اللہ نے احکامات اور سسٹمز دیے, لیکن چونکہ ہماری مینٹیلٹی ڈسٹارٹ ہوئی بھی ہے نا, اس ویسٹرن ایجوکیشن کے مولڈ میں ہماری انٹیلیجنس چلی گئی ہے. تو جب قرآن کو ہم لیتے ہیں تو قرآن کی تعلیمات کو بھی ہم ڈسٹارٹ کر دیتے ہیں, ٹیڑھ پیدا کر دیتے ہیں, حلیہ خراب کر دیتے ہیں ان کا. کرنے کا کام سمپلی یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں, قرآن کے پیچھے چلیں. ساری بات کر کے پھر اللہ کی صفات کا ذکر آیا, عزیز حکیم. اللہ زبردست ہے, تم کمزور ہو. اللہ حلم والا ہے, حکمت والا ہے, تم جذباتی ہو, تم ریئیکشنری ہو. تو یہ ساری بات کرنے کا مطلب, جو اس کا کرکس ہے, خلاصہ یہ نکلا کہ کامیاب معاشرت, سکسیسفل سوسائٹی کا راز مرد کو مرد بنانے میں ہے. عورت کو جب مرد بنانے کی کوشش کی جاتی ہے تو معاشرے میں بے چینی پیدا ہو جاتی ہے. عورت نے چاہا میں بھی مردوں کے شانہ بشانہ کام کروں. جب بیویاں کمانے لگ گئیں, مرد ریلیکس ہو گئے, اور ریلیکس اگر نہ ہوئے تو گھروں کے خرچے بڑھ گئے, لیونگ سٹینڈرڈز اونچے ہو گئے. جب بیوی بھی گھر سے نکلی تو یہ تو نہ سوچا مردوں نے کہ اب یہ فل ٹائم جاب کر رہی ہے تو میں بھی گھر میں اس کا ہاتھ بٹاؤں. کم ہی ایسے ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. وہ نوکری کرتی ہے, پھر وہ توقع کرتے ہیں کہ وہ گھر آئے گی تو گھر کو بالکل اسی طرح چلائے گی جیسے کہ گھر چلنا چاہیے, اس میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. اب اگر عورتیں جاب کرتی ہیں, اور جاب جہاں وہ کر رہی ہیں اس میں اوقات ایسے ہیں, ٹائمنگز ایسے ہیں کہ چند گھنٹے کام کر کے وہ گھر آ جائیں, مثال کے طور پہ ٹیچنگ جاب جیسے ہوتے ہیں, یا جیسے کہ میڈیسن پریکٹس کرتی ہیں, چند گھنٹے انہوں نے اپنے مقرر کیے ہوئے ہوتے ہیں, تو اس میں اتنا فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر بہت لمبے اوقات ہیں, مینلی جابز ہیں, ہائی ٹینشن جابز ہیں, یا ایسی نوکریاں ہیں جس میں کہ ٹریول, سفر بہت کرنا ہوتا ہے, تو ان فیکٹرز کا گھریلو زندگی پر لا محالہ اثر پڑتا ہے. تو اللہ نے جس میں جو صلاحیت رکھی ہے اس کے مطابق ذمہ داریاں اس پر ڈالی ہیں, اور صلاحیت چونکہ اللہ نے رکھی ہے, اور جو اپنے آپ کو اللہ کی نظر سے جج کرتا ہے تو پھر وہ ناانصافی کا نعرہ نہیں لگاتا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. فکر تو انسان کو یہ رہتی کہ میں اللہ کی نظر میں کیسی ہوں, مجھے نہیں فکر کہ لوگ مجھے کیا سمجھتے ہیں. تقوی کا تو تقاضا ہے کہ انسان گاڈ کانشیس ہو, پیپل کانشیس نہیں, سیلف کانشیس نہیں، گاڈ کانشیس ہو، اللہ کے بارے میں سوچے کہ اللہ کی نظر میں میں کیا ہوں، اللہ کی نظر میں اچھی ہوں الحمدللہ. اللہ نے مردوں کے اندر جو صلاحیتیں رکھی اسی حساب سے ذمہ داریاں ان پر ڈالی. جب سے دنیا بنی رسالت مردوں کے ذمہ رہی، انہی کو یہ ذمہ داری دی گئی، جنگوں میں وہی حصہ لیتے رہے، جب سے غاروں میں رہا کرتے تھے انسان، جب سے کام ان کا یہی تھا کہ مرد جاتے تھے شکار کر کے لاتے تھے، عورتیں گھر میں ہوتی تھیں، مردوں ہی نے عام طور پہ حکومتوں کا نظام سنبھالا. کوئی مذہب آپ دیکھ لیں، ارسپیکٹو، ہم اس وقت کیا بات کر رہے ہیں، ہیومینٹی ایز اے ہول، انسانیت کی بات کر رہے ہیں، جس کا ذکر سورہ نساء کے آغاز میں آ گیا تھا، الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. اس کی بات کہ تم سب ایک ہی والدین کی تو اولاد ہو، تو ہیومینٹی ایز اے ہول کی بات کی جا رہی ہے. کوئی مذہب آپ دیکھ لیجئے، ہندوازم ہو، کرسچینٹی ہو، جوڈیزم ہو، اسلام ہو، مشرق مذاہب ہوں یا لا خدا ہوں، ایتھیسٹ ہوں، شروع سے جب سے انسان بنے ہزاروں سال پہلے جب انسان غاروں میں رہتا تھا، اس وقت سے انسانوں میں رول اورینٹیشن پائی جاتی ہے. اپنا ایک خاص کردار ہے جو عورت ادا کرتی ہے، اپنا ایک خاص کردار ہے جو مرد ادا کرتا ہے. تو یہ رول اورینٹیشن کس نے سکھایا؟ فطرت نے یہ کام سکھا دیا ہے، یہ کسی نے انڈاکٹرینیٹ نہیں کیا. آج کل کہتے ہیں کہ بچے گھر میں چونکہ ماؤں کو کھانا پکاتے دیکھتے ہیں اور والد کو نوکری کرتے گھر سے باہر کے کام کرتے دیکھتے ہیں، تو اب یہ دیکھ کر، یو آبزرو کر کے، اب لڑکے جو ہیں وہ باہر کام کرنا چاہتے ہیں، لڑکیاں جو ہیں وہ گھر میں کام کرنا چاہتی ہیں. اگر وہ کہتے ہیں یہ رول اورینٹیشن نہ ہو تو لڑکے لڑکیاں ایک جیسے ہو جائیں، ایک جیسے کام کریں. یہ بات جو ہے یہ صرف ایک نظریہ ہے، تھیوری، یہ ثابت نہیں ہو سکی ہے چیز. اگر آپ ایکسپیریمنٹ خود کر کے دیکھیں، ایک میز پر آپ ایک رسی رکھ دیں یا آری رکھ دیں اور ایک گڑیا لا کر رکھ دیں، اور لڑکے لڑکیوں کا، چھوٹے چھوٹے بچے بچیوں کا، تین چار سال کی عمر کے، چار پانچ سال کی عمر کے بچوں کا آپ ایک گروپ وہاں پر لے جائیں، 90% لڑکیاں گڑیا اٹھائیں گی اور 90% لڑکے جو ہیں وہ ہتھوڑی اٹھائیں گے یا وہ آری اٹھائیں گے، ہیمر اٹھا لیں گے، ٹولز اٹھا لیں گے. تو یہ نیچرل انکلینیشن جو ہے یہ کس نے سکھائی؟ اللہ نے سکھائی ہے. اسی طرح ہے ان کا حال. جو آپ میں سے خواتین ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بیٹوں سے اور بیٹیوں سے نوازا ہے، آپ کو خود تجربہ ہوگا اس چیز کا. بیٹیاں جب گڑیا اٹھاتی ہیں وہ یوں اپنے ہاتھوں کا کریڈل بناتی ہیں اور اس میں یوں گڑیا کو اٹھائیں گی نا، پھر سب سے کہیں گی چپ، میری گڑیا سو رہی ہے. اور لڑکا جب گڑیا اٹھائے گا، بالوں سے پکڑ کر اٹھائے گا اور یوں گھسیٹتا ہوا لے کر رہے گا، اس میں وہ نزاکت نہیں ہے. وہ تو کہے گا کہ گڑیا اگر سوتی ہے تو میں کیا کروں، اس کو پرواہ نہیں ہوتی. یہ کوئی نہیں سکھاتا اس طرح سے. کبھی کیا اس لڑکے نے گھر میں ماں کو دیکھا کہ بہن کو چٹیا سے اٹھا کر لے جا رہی ہے کہیں؟ ماں وہ تو نہیں دیکھتا گھر کے اندر یہ، لیکن ایک نزاکت نہیں ہے نا، وہ ربوبیت نہیں ہے مرد کے اندر، پالنے والی کوالٹی نہیں ہے، اسے کہ تخلیق نہیں کیا. اللہ کی وہ صفات کی جھلک بہت مدھم ہے اس کے اندر. وہ تخلیق نہیں کرتا، وہ تربیت نہیں کر سکتا اولاد کی. دیکھیں آپ اپنے بچوں کے ساتھ رات دن رہتی ہیں، آپ ان کو پالتی ہیں، ایک دن میاں سے کہیں کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے، آپ ذرا 2-3 گھنٹے بچوں کو دیکھ لیں. گھر آئیں گے تو بچے رو رہے ہوں گے، میاں چیخ رہے ہوں گے، چیخ چنگھاڑ گھر میں مچی ہوتی. انسان کہتا ہے کیوں گئی میں خامخا، ہر چیز الٹی پڑی ہوتی، کچن پھیلا ہوا ملے گا، کتابیں الٹی ہوئی ملیں گی. یقین نہیں آتا کہ ایک آدمی اتنا کچھ پھیلا سکتا ہے. گئی تھی تو اچھا خاصا تھا، اب آئی ہوں تو یہ حال ہو گیا. اور اللہ نہ کرے کوئی مہمان اگر آ گئے آپ کی غیر موجودگی میں، پھر تو اگر ان کو جوس سرو کیا تو ڈبا کہیں اور گلاس کہیں اور ٹرے کہیں. یہ عام طور پہ میں ایک حال بتا رہی ہوں، میں بہت سلیقے میں مردوں کی بات نہیں کر رہی اس وقت. عام طور پہ جنرلی یہ مزاج ہوتا ہے، ان سے نہیں سنبھلتی وہ چیزیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں ان چیزوں کو دیکھ کر. تو یہ نیچرل ہے نا، قدرتی رجحان ہے. اللہ نے اپنی بعض صفات عورت کے اندر زیادہ رکھی ہیں، تربیت کرنا، تخلیق کرنا، اور اس کے لیے پھر ایک جگہ ٹک کر رہنا، گھروں کے اندر رہنا، یہ عورت کا مقام ہے جو اللہ نے بتا دیا. کوئی بھی عزت ہی نہیں. میں تو کہتی ہوں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت سے رکھا ہے، لاکھ لاکھ اس کا شکر ہے، لاکھ لاکھ اس کا احسان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مرد کے اندر صلاحیت رکھی ہے کمانے کی، بوجھ اٹھانے کی. اگر وہ یہ کام نہ کرے، ناکارا ہو جائے، اگر نہ کمائے وہ بیکار ہو جائے. جیسے کرین ہوتی ہے، کرین کا کام ہے ویٹ اٹھانا، وزن اٹھانا. اگر کرین سے وہ کام نہ لیا جائے زنگ آلود ہو جائے۔ تو مرد بھی جب اپنے خاندان کا بوجھ نہیں اٹھاتے، ان کی صلاحیتیں جو ہیں کند ہو جاتی ہیں، بلنٹ ہو جاتی ہیں، زنگ لگ جاتا ہے ان کی صلاحیتوں کو، ان کے ٹیلنٹس کو، مزاج میں بگاڑ آ جاتا ہے، تلخی آ جاتی ہے۔ عورت میں اللہ نے تخلیق، تربیت اور رشتے ناطے نبھانے کی صلاحیت رکھی ہے، نرمی اور صبر اللہ نے رکھا ہے عورت کے اندر، یہ بھی اللہ ہی کی صفات ہے نا، تخلیق کرنا، تربیت کرنا، صبر اور برداشت اللہ کے اندر بہت ہے، اللہ کے اندر نرمی ہے، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے، اس کا ایک پرتو، ایک جھلک، ایک پیل ریفلیکشن اپنی مخلوق عورت میں رکھ دیا۔ اب یہ جو ذمہ داریاں عورت کی ہیں، رشتے ناطے نبھانا، سب کو لے کر چلنا، ان ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اگر بھرپور کمانا بھی اس کے کندھوں پر آ جائے، یہ ذمہ داری بھی اس پہ ڈال دی جائے، یہ تو ڈبل ذمہ داری ہو گئی۔ عورت پھر بھی مردوں والے سارے کام کر لیتی ہے، لیکن مرد عورتوں والے کام سارے نہیں کر سکتے، تو ظلم کس پر ہوا؟ عورت پر ہوا نا۔ عورت جاب کر لے گی، جہاز اڑا لے گی، چاند پر چلی جائے گی، وہ کسی بھی کمپنی کی ہیڈ بن جائے گی، وہ سب کچھ کر لے گی، مرد بچہ نہیں پیدا کر سکتا، حقیقت ہے۔ وہ اس طرح کی نرمی، اس طرح کی جذباتی ایموشنل سپورٹ، وہ کشن فراہم نہیں کر سکتا جو ایک ماں کرتی ہے اپنے بچے کو۔ فطری طور پہ وہ فطرتاً پہچانتی کہ میرا بچہ اپسیٹ ہے۔ بچہ آپ کا اسکول سے داخل ہوگا گھر کے اندر، اس کی شکل دیکھ کے آپ کو پتا چل جائے گا نمبر اچھے آئے کہ نہیں آئے، آج پتا چل جاتا ہے نا۔ آپ کے ہسبینڈ کو پتا چلتے نہیں؟ پتا چلتا، عام طور پہ نہیں، اس لیے کہ آپ کا تو رحم کا رشتہ ہے اپنے بچے سے، وہ تو آپ کے وجود کا حصہ ہے، آپ نے جس طرح اس کو پالا ہے آپ اس کو جانتی ہیں، کوئی اور نہیں سمجھ سکتا بچوں کو ماں کی طرح۔ تو لہٰذا یہاں جو تقسیم کی گئی ہے، یہ اعلیٰ اور گھٹیا کی بات نہیں، بس اللہ نے کہا کہ یہ میری تقسیم ہے، تم قبول کر لو۔ دیکھو، جن لوگوں کو اللہ سے دشمنی ہے، تم ان کے پروپیگنڈے کے اثر میں مت آنا، مت آنا۔ اللہ تمہارا ولی ہے، کافر تمہارے ولی نہیں ہیں۔ تم کافروں کو اپنا ولی بناؤ گے، رول ماڈل بناؤ گے، ان کو تم اپنا ہمدرد، حق دلوانے والا سمجھو گے، تو تم دیکھنا کہ وہ کیسے تمہارے اللہ سے، تمہارے رسول سے بدگمان کریں گے، کیسے تمہارا ذہن جو ہے وہ پلٹ کے رکھ دیں گے۔ اور جب تم اپنے آپ کو اپنے جیسے انسانوں کے حوالے کرو گے، تو پھر تو جو ظلم تم پر ہوگا، جو تمہارے گھروں کی بربادی ہوگی، وہ بھی تم دیکھنا، اور ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ تقسیم کار ہے، ڈسٹریبیوشن آف ڈیوٹیز ہے خالی، اور کوئی اعلی گھٹیا کی بات نہیں۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا، اور یہ کون ہے حضرت فاطمہ، جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اتنی آپ کو محبت تھی اپنی اس بیٹی سے۔ ان کو رخصت کرتے ہوئے فرمایا کہ تم گھر کے کام کرو گی اور علی باہر کے کام کریں گے۔ اور صحیح تر رویہ کیا ہے؟ رضیت باللہ ربن، میں راضی ہوں اللہ کے رب ہونے پر، وبمحمد رسولن، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ، وبالاسلام دینن، اور اسلام کے دین ہونے پر۔ ہم بھی تو امت ہونے کے لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے اپنا والد ہی سمجھتی ہیں، اپنا باپ ہی سمجھتی ہیں۔ تو جو والد اپنی بیٹیوں کو رخصت کریں، تو ضرور وہ نصیحت کر دیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے نصیحت فرمائی تھی۔ اللہ نے مرد کو قوام بنایا، ذمہ دار بنایا، نگران بنایا، کس کا؟ عورتوں کا، علی النساء، نساء پر، عورتوں پر۔ نگران کون ہوتا ہے؟ اب کیا کیا نگرانیاں ہیں، کیا کیا ذمہ داریاں ہیں جو ایک مرد پر آتی ہیں؟ اس کی جسمانی ضروریات کا خیال کرے، اچھا کھلائے، اچھا پہنائے، اپنے حسب حیثیت، جو اس کی حیثیت ہے اس میں اجر ہے اس کے لیے۔ حدیثوں میں بہت آپ کو یہ مضمون ملے گا کہ جو تو اپنی بیوی کو کھلاتا ہے اس میں بھی تیرے لیے اجر ہے۔ سب سے بہتر دینار وہ جو گھر والوں پہ خرچ کیا جائے۔ جسمانی ضروریات پوری کرے، ذہنی ضروریات پوری کرے۔ اگر بیوی ذہین ہے، انتظام کرے اس کی تعلیم کا۔ اگر بیوی کے اندر کوئی ہنر ہے، کوئی ٹیلنٹ ہے جو اپنا اظہار چاہتا ہے، بیوی کے اندر پیشن ہے کوئی کام کرنے کا، تو یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ کوئی آؤٹ لیٹ فراہم کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں بعض تھیں جو کہ کھالوں کی دباغت کیا کرتی تھیں، ٹیننگ کیا کرتی تھیں، اسکنس کی، ہائٹس کی۔ کچھ تھیں جو اپنے ہاتھوں سے کام کرتی تھیں، وہ چیزیں بازار میں لے جا کر بیچتی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی نہیں لگائی کہ تم کیوں کرتی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بہت ذہین تھیں، ان کے اندر علم حاصل کرنے کی بہت طلب تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور انتظام کیا کہ وہ علم حاصل کریں۔ حضرت حفظہ رضی اللہ عنہا ام المومنین بہت ذہین خاتون تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے کہا کہ حفظہ کو تم طب کا علم سکھا دو۔ کچھ جھاڑ پھونک ہوا کرتی تھی، کچھ چیزیں ہوتی تھیں، تو کہا کہ تم یہ حفظہ کو سکھا دو۔ تو یہ آپ نے خاص طور پہ اہتمام فرمایا، بلکہ یہ بھی ہوا کہ ایک دفعہ خواتین نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مرد جو ہیں وہ سارا آپ کا وقت لے لیتے ہیں، ہم خواتین آ نہیں سکتی، ہم آپ کے علم سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ ایک دن عورتوں کے لیے الگ مقرر فرما دیا تھا جب آپ ان کی تعلیم کا انتظام کیا کرتے تھے۔ تو فضیلت کا مطلب یہ نہیں کہ اب مردوں کو، شوہروں کو اگر بیوی پر فضیلت ہے تو اب مرد یہ کریں کہ ان کو جاہل رکھیں، کوئی ان کی خواہش پوری نہ ہونے دیں، ان پر جبار بن کر بیٹھ جائیں، ان کی ذہنی صلاحیتوں کو بالکل ٹٹرا کے رکھ دیں، سٹنٹ ہو جائیں ان کی صلاحیتیں، ان کے ٹیلنٹس۔ یہ تو نہیں فرمایا، قوام بنایا ہے، ڈکٹیٹر تو نہیں۔ یہ تو نہیں کہا کہ الرجال ظالمون علی النساء، کہ مرد جو ہیں وہ ظالم بنا کر بٹھائے گئے ہیں عورتوں کے اوپر، نعوذ باللہ۔ یہ فرمایا کیا؟ یہ تو نہیں فرمایا، قوام بنایا، نگران بنایا، نگہبان بنایا۔ تو ان کو تو یہ کام کرنا ہے، ہر طرح سے عورت کا ان کو خیال رکھنا ہے، اس کی نفسیاتی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے، ان باتوں سے پرہیز کرنا ہے مرد کو جن سے عورت کو اذیت پہنچتی ہے۔ وہ مینٹل ٹارچر دینے کا حقدار نہیں ہے کہ بیوی کو اذیت دے دے کر رکھے، اس کو سیر تفریح کرائے، اس کو توجہ دے، اس کی جو بھی صلاحیتیں ہیں، ٹیلنٹس ہیں، ہنر ہیں، ان کو نکھارنے کا مناسب انتظام کرے۔ عوام ہے وہ، اللہ پوچھے گا اس سے قیامت کے دن کہ میں نے اپنی ایک بندی کو تمہارے ماتحت رکھا تھا، تم بتاؤ تم نے کیا کیا اس کے ساتھ۔ ہمارا رب تو وہ ہے، اور قیامت کا دن تو وہ ہے جب ہمارے پاس جو پالتو جانور ہیں ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ تو یہ عورت، یہ انسان، اشرف المخلوقات، کیا اس کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا؟ یہ سب چیزیں کب آتی ہیں ذہن میں؟ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، ورنہ اگر ہم ویسٹ کے اور کفار کے پروپیگنڈے پر جائیں ہمیں یہ خیالات نہیں آتے۔ حدیث میں آتا ہے خیرکم خیرکم لیاہلیہ، تم میں سے بہتر وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہوں، اور آپ نے فرمایا انا خیرکم لیاہلی، میں تم سب سے اچھا ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ، مراد ہے بیویوں کے ساتھ۔ حدیثوں میں تو ہمیں اتنا بتایا گیا کہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ تک بولنا جائز ہے۔ اگر تم بیوی کی تعریف کرتے ہو تو بہت زیادہ سچ مت بولو، اگر تم تھوڑا بہت ایگزیجریٹ کرتے ہو، بات کو ادھر ادھر کر دیتے ہو اور بیوی تمہاری خوش ہو جاتی ہے، بہت اچھی بات ہے، اس نے کھانا پکایا تمہارے لیے اور تم کو مزے کا نہیں لگا، پھر بھی تم نے کہہ دیا اچھا ہے، بیوی خوش ہو گئی، اجر ہے اس کے اوپر بھی۔ کسی نے ایک واقعہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کہیں بزرگ تھے، وہ گئے کھانے کے لیے، اور جب انہوں نے کھانا کھایا تو جو خاتون خانہ تھیں وہ ظاہر پردے میں تھیں، تو ان کو انہوں نے مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ نے آج کھانا بہت مزے کا پکایا، بڑا لذیذ آپ کھانا پکاتی ہیں۔ یہ سن کر وہ جو خاتون تھیں وہ رونے لگ گئیں۔ تو ان بزرگ کو بہت حیرت ہوئی کہ میں تو اس کے کھانے کی تعریف کر رہا ہوں تو یہ رو کیوں رہی ہے؟ تو اس پر اس عورت نے کہا کہ 25 سال سے، یہ پتہ نہیں کتنے سال سے میں کھانا پکا رہی ہوں، میرے شوہر نے آج تک میری تعریف نہیں کی۔ عورت کی فطرت ہے، وہ تعریف سننا چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے، اس کی تعریف کی جائے۔ تو یہ مردوں کا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ بیوی کے ایفرٹس کی وہ تعریف کرے۔ دراصل آج جو عورت کو اپنے گھٹیا ہونے کا احساس ہو گیا ہے، گھر میں رہنا، گھر کے کام کاج کرنا وہ گھٹیا ہونے کی علامت سمجھنے لگ گئی ہے۔ ایک تو ویسٹ کا پروپیگنڈا اپنی جگہ، لیکن دوسرے مسلمان شوہر کا اپنا بڑا قصور، اس نے کبھی عورت کے ایفرٹس کو اپریشیٹ نہیں کیا، اس نے گھر آ کر کبھی تعریف نہیں کی کہ تم نے گھر کتنا صاف کیا، تم صبح سے کتنی محنت کر رہی ہوگی، بچے کتنے اچھے ہیں، ماشاءاللہ کتنے صحت مند ہیں، دیکھو ہر چیز کیسی آرگنائزڈ ہے، کھانا کتنا اچھا پکا ہوا ہے، کبھی اس کی تعریف نہیں کی۔ گھر آ کر یوں پوز کیا، اگر مرد نے یوں پرٹینڈ کیا کہ عورت تو بس بیٹھی ہے گھر کے اندر مزے کر رہی ہے، ساری محنت تو میں ہی کر رہا ہوں، اور گھر آ کر اس نے یہ رویہ اختیار کیا، کیا کرتی رہی صبح سے، کیا ہوتا رہا، بس یہی ہوا، یہ نہیں کیا تم نے، فلاں کام تم نے نہیں کیا۔ جب وہ حاکم بن کر اس طرح گھر میں آتا ہے اور کہتے تم عورتوں کو کیا پتا، یہ حقارت کا انداز، یہ گھٹیا پنے کا انداز، تم نہیں سمجھ سکتی، تمہیں نہیں پتا، تم لوگ بے وقوف ہو، گھروں میں بیٹھی رہتی ہو، جھاڑو پوچھا کرتی رہتی ہو۔ اس نے کہا اچھا، جھاڑو پوچھا کرنا حماقت کی نشانی ہے، تو ٹھیک ہے تم کل سے کر کے تو دکھاؤ ذرا، حقیقت بتا رہی ہوں آپ کو۔ اس نے کہا تم سمجھتے ہو کہ احمق ہوتی ہیں جو گھر میں بیٹھ کے گھر دیکھتی ہیں، میں بتاتی ہوں باہر نکل کر میں کتنی کامیاب ہوتی ہوں۔ ثابت کر دیا نا کتنی کامیاب ہوئی ہے عورت، کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر۔ تو یہ گھروں میں رہنا، ہاؤس کیپر ہونا، ہوم میکر ہونا حماقت نہیں ہے، اس کے لیے بہت عقل چاہیے ہوتی ہے، بڑا صبر چاہیے ہوتا ہے، بڑی برداشت چاہیے ہوتی ہے۔ اتنا اہم کام ہے مردوں کے حوالے نہیں کہ ایسے کی صلاحیت نہیں ان کے اندر، وہ تو گھر برباد کر دیں۔ امیجن تو کریں کہ بجائے سے کہ عورت رخصت ہو کے سسرال آئے، مرد رخصت ہو کے سسرال جاتے، لڑ لڑ کے حشر کر دیتے وہاں پر، برداشت کرتے وہ؟ یہاں تو ساس کوئی بات کہتی ہے بہو سے کہ مہمان آنے والے ہیں فلاں کام کر دو، بہویں الحمدللہ کر دیتی ہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی برائی نہیں سمجھتی۔ اور مرد اگر ہوتے، داماد ہوتے سسرال میں، اور ساس کہتی مہمان آنے والے ہیں ذرا دوڑ کے دہی تو لا دو، تو پھر دیکھیں ذرا وہ 10 باتیں سناتے اتنی بیوی کو کہ نوکر سمجھا ہوا ہے تمہاری اما نے مجھ کو۔ مثال دے رہی ہوں، ریئل لائف سچویشن بتا رہی ہوں آپ کو۔ تو یہ نہیں کر سکتے کہ صلاحیت نہیں ہے ان کے اندر، وہ نہیں کر سکتے تھے، بگاڑی بگاڑ کرتے۔ اللہ نے کہا تم مت رہنا گھر کے اندر، تم نکلو گھر سے باہر، گھر میں رہو گے تو بگاڑ کرو گے۔ جو میاں ریٹائر ہو کے گھر بیٹھ جاتے ہیں تو بیویوں کا رونا تو دیکھیں ذرا، کہتی ہیں کہ تنگ کر کے رکھ دیا۔ ایک ہماری جاننے والی تھیں، وہ کہنے لگیں کہ میرے میاں جو ریٹائر ہونے والے تھے، اب یہ جو ہے ہماری جاننے والی بہت خوش مزاج، ہر وقت الحمدللہ ہنسی مسکراتی رہتی ہیں۔ ان کے میاں کے ریٹائرمنٹ کا وقت آیا، کہنے لگی میری ایک دوست آئی مجھ سے کہنے لگی کہ تمہارے میاں ریٹائر ہونے والے ہیں نا، یہ تمہارے سب دانت اب اندر ہو جائیں گے، سب مسکرانا بھول جاؤ گی۔ تو یہ عورتیں نہیں چاہتی، کہتے ہیں اب جائیں، اب کام کریں جا کر، ہم گھر دیکھ لیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح سے رکھا۔ تو بیوی کو خوش کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے، اپریشیٹ کرے، کہے کہ تم کتنا خیال کرتی ہو میری امی کا، میری بہنوں کا۔ اس طرح اگر کرے تو عورت ریسپیکٹڈ فیل کرے گی، پھر اس کے اندر یہ ارج، یہ آرزو نہیں ابھرے گی کہ میں اپنی عقل مندی کو ثابت کروں، پروف کروں چار پیسے کما کر۔ یہ دراصل مردوں نے چونکہ بیوی کے اوپر قوام بننے کا حق نہیں ادا کیا نا، تو عورتوں کے اندر یہ احساس کمتری، احساس محرومی پیدا ہو گیا۔ دوسرے، عورت کے ساتھ بیٹھنا، اپنی بیوی سے بات چیت کرنا نفل عبادت سے زیادہ اجر رکھتا ہے، اس کا دل خوش کرنا، اس کا دل بہلانا۔ اتنے اچھے شوہر ہوتے ہیں جب اپنے جاب سے آتے ہیں، وہ سب جاب کی باتیں شیئر کرتے ہیں بیویوں سے، وہ یہ نہیں کہتے کہ تم بے وقوف ہو، تمہیں کیا سمجھ آئے گا جو آفس میں کیا ہوا، سمجھ آئے نہ آئے وہ ڈسکشنز کرتے رہتے ہیں۔ بیویاں بھی خوش ہوتی ہیں، اچھا فیل کرتی ہیں، ریسپیکٹڈ فیل کرتی ہیں، انٹیلیجنٹ فیل کرتی ہیں۔ بیوی کے لیے کما کر لانا عین عبادت، عین عبادت اجر ہے۔ اور ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں سورہ بقرہ سے کہ نکاح کا معاملہ ہو، چاہے طلاق کا معاملہ ہو، چاہے معاشرت کا معاملہ ہو، ہر طرح اللہ تعالیٰ نے عورت کی سائیڈ لے کر، ایک طرح سے لگتا ہے کہ عورت کو اپنی آڑ میں، اپنی حفاظت میں، اپنے تحفظ میں لے کر، اور عورت کی طرف سے ایک اسپوکس پرسن بن کر مردوں سے بات کی ہے کہ تم دیکھو، اے مردوں تم مت ان سے برا سلوک کرنا، تم ان کو تنگ مت کرنا، تم ان کے ساتھ یہ سلوک مت کرنا، عاشروہن بالمعروف، تم ان کے ساتھ اچھی طریقے سے زندگی گزارنا۔ اور اتنا ابھارا مردوں کو کہ بیوی پسند نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں، کوئی اس کی اور بات ڈھونڈو، کوئی خوبی تمہیں اس کی نظر آ جائے گی۔ درگزر کرو، نرمی کے ساتھ رہو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو مت بناؤ۔ حدیثوں میں آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنے چھوٹے چھوٹے کام خود کر لیا کرتے تھے، بیویوں کے ساتھ مل کر گھر کے کام کاج کروا دیا کرو، تاکہ ان کو گھٹیا پنے کا احساس نہ ہو، گھر کے کام کرنا کوئی گھٹیا یا احمق ہونے کی علامت ہے، یہ مت کرو۔ اور خود اپنے رسول کی سنت سے اللہ تعالیٰ نے پریکٹیکل اگزامپلز بھی ہمارے سامنے رکھ دیے، عملی نمونے بھی ہمارے سامنے رکھ دیے۔ کوئی فیصلہ کرنا ہو بیوی سے مشورہ کر لو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بیوی سے مشورہ کرنا۔ آپ مشورے کرتے تھے اپنی ازواج سے، اور بڑے بڑے اہم معاملوں میں مشورے کیا کرتے تھے، بہت غور سے ان کے مشورے سنتے تھے، یعنی کہ آپ نے اپنی بیویوں کو یہ احساس دیا تھا کہ یو آر این انٹیلیجنٹ بینگ، تم ایک عقل مند مخلوق ہو۔ کھلونا نہیں سمجھا تھا نعوذ باللہ، کوئی دل بہلانے کا سامان نہیں بنا کے رکھا تھا اپنی بیویوں کو۔ حالانکہ حضرت عائشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں کتنی چھوٹی تھیں، لیکن کبھی آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے میں، جو احادیث میں ہمارے پاس محفوظ ہے، کبھی آپ کو اس میں حقارت نہیں جھلکے گی، پیٹرنائزنگ ایٹیٹیوڈ نہیں ملے گا، کسی سوال کو آپ نے رد نہیں کی اپنی بیویوں کے، ہر سوال کو ان کے اہمیت دی، غور سے ان کی بات سنی، اور پھر آپ نے اس کا حل بھی نکالا، سوال تھا جواب دیا، مسئلہ تھا حل کیا، مشورہ تھا قبول کرنے والا تھا، قبول فرمایا۔ تو بیوی تو وزیر کی طرح ہوتی ہے، شوہر کا ذہنی بوجھ بانٹتی ہے۔ تو بار بار اللہ تعالیٰ نے مردوں کو احساس دلایا کہ تم کو میں نے عزیز بنایا ہے، میں نے تم کو قوی بنایا ہے، ساتھ ساتھ تم حلیم اور غفور بھی تو بنو۔ سورۃ تغابن میں فرمایا ہے مردوں کو مخاطب کر کے، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر تم درگزر کرو، تم نظر انداز کر دو، تم معاف کر دو، تو بے شک اللہ بھی تو غفور و رحیم ہے۔ النِّسَاءُ حَرْثٌ لَّكُمْ، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، جیسا بو گے ویسا کاٹو گے۔ اگر بیویوں کے ساتھ نرمی سے، محبت سے، عزت اور انصاف کے ساتھ پیش آؤ گے، تمہاری اپنی زندگیاں پرسکون اور فلفلنگ رہیں گی۔ کھیتی کی بات ہے نا، مرد کیا ہے؟ مرد سورج کی طرح ہے۔ سورج کے اندر جیسے پاور ہے انرجی، اس طرح مرد کے اندر پاور ہے انرجی، کھیتی کا اگانے والا، کھیتی کو نرش کرنے والا۔ اس کے مقابلے میں عورت چاند کی طرح ہے، ٹھنڈک اور سکون پہنچانے والی، خوبصورتی زیادہ ہے اس کے اندر۔ چاند کیا کرتا ہے؟ چاند سورج کی روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ جیسے مرد ہوں گے، عورتیں انہی کو ریفلیکٹ کریں گی۔ کسی معاشرے میں اگر ہم دیکھیں کہ عورتیں بہت اچھی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ مرد 10 گنا زیادہ اچھے ہیں۔ جہاں دیکھیں کہ عورتیں بری ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہاں مرد 10 گنا بدتر ہیں۔ حدیث میں مضمون آتا ہے، مردوں سے آپ نے فرمایا کہ تم اپنی نظریں نیچی رکھو، تمہاری عورتیں پاک باز رہیں گی۔ ریفلیکشن ہے نا، مرد اگر نیک ہوں گے عورتیں بھی نیک ہوں گی، مرد بدماش ہو جائیں گے عورتیں بدماش ہو جائیں گی۔ تو یہاں تک تو مردوں کی بات کی گئی، ان کی ذمہ داری بتائی گئی۔ اب آگے ذکر آ رہا ہے خواتین کا۔ یوں آپ دیکھیں کہ اب یہاں سورہ بقرہ سے لے کر سورہ نساء، جب شوہر بیوی کی بات آئی، ہمیشہ اب تک شوہر کو اس کی ذمہ داری کا احساس دلایا گیا۔ اب یہاں پہلی دفعہ بات عورتوں سے کی جا رہی ہے، پہلی دفعہ اب عورتوں کو ان کی ذمہ داریاں بتائی جا رہی ہیں کہ اب تمہیں کیا کرنا ہے۔ یہ بھی انصاف ہے نا کہ عورتوں کو بھی ان کی ذمہ داریاں بتائی جائیں۔ تو فرمایا سورۃ النساء آیت نمبر 34، فالصالحات، بس صالح عورتیں۔ یہ لفظ کتنا خوبصورت ہے، صالحات۔ مومنات بھی تو کہا جا سکتا تھا، مسلمات بھی تو کہا جا سکتا تھا، محسنات بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ فل مسلماتو یا فل مومناتو، یوں بھی فرمایا جا سکتا تھا۔ صالح کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ صالح یعنی اصلاح کرنے والی عورتیں، بنا کر رکھنے والی عورتیں، ہوم میکر وائف، جو گھر بنانے والی بیوی ہے وہ کیسی ہوتی ہے، صلاح کرنے والی بیوی کیسے ہوتی ہے، اصلاح کرنے والی بیوی کیسی ہوتی ہے۔ جس بیوی کے اندر صلاحیتیں ہیں، فطری طور پہ جو اس کی صلاحیتیں ہیں، اس کا اظہار کیسے ہوتا ہے، عورت کی فطری صلاحیتوں کا اظہار کیسے ہوتا ہے، اس کا ذکر ہے یہاں پر کہ فَالصَّالِحَاتُ، تو بس صالح عورتیں کیسی ہوتی ہیں، قانتاتن، اطاعت گزار ہوتی ہیں۔ نیک عورتیں قانتات ہوتی ہیں، فرما بردار ہوتی ہیں شوہر کی، فلیکسیبل ہوتی ہیں، ایڈجسٹ کرنے والی ہوتی ہیں۔ اور یہاں کس شوہر کی بات کی جا رہی ہے؟ وہ شوہر کہ جو خود اللہ کا فرما بردار ہے۔ اگر شوہر اللہ کی نافرمانی کا حکم دے، تب تو ظاہر عورت جو ہے وہ قانتات نہیں رہ سکتی اس خاص حکم کے لحاظ سے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر شوہر نے ایک حکم ایسا دیا کہ جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، اب بیوی اس کو بہانہ بنا کر شوہر کی ہر معاملے میں نافرمانی شروع کر دے، یہ نہیں کر سکتی۔ صرف اس معاملے میں نئی بات مانے گی جس معاملے میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، ورنہ عام زندگی میں قانتاتن، اس کو فرما بردار رہنا ہے۔ ایک آرٹیکل ہے، یہ ہے ٹائم میگزین، January 22, 2001 میں یہ آرٹیکل آیا تھا۔ اس کا عنوان ہے آئی سرینڈر ڈیئر، اور اس پہ انہوں نے لکھا ہے اے کانٹروورشل نیو بک آرگیوز دیٹ اے وائف از دا کی ٹو اے ہیپی میرج۔ این ایکویسنٹ وائف، یعنی جو فرما بردار بیوی ہوتی ہے، وہ خوشگوار شادی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تو کتاب ہے دا سرینڈرڈ وائف، لورا ڈوئل نے اس کو لکھا ہے۔ اس میں کہیں کہیں سے آپ کو میں بتا دیتی ہوں، یہ کہتی ہیں کہ دا وائف شوڈ اسٹاپ کنٹرولنگ، کریٹیسائزنگ اینڈ انٹرپٹنگ ہر ہسبینڈ۔ ہر بات میں تنقید نہ کرے میاں کے اوپر، میاں کو کنٹرول کرنے کی فکر میں نہ رہے۔ یہ کتاب جو تھی امیزون ٹاپ 10 کی لسٹ کے اوپر تھی، سرینڈرڈ وائیوز. اس میں انہوں نے اپنا لکھا ہے، جو آتھر ہیں یہ کہتی ہیں کہ جہاں پر یہ پیدا ہوئی، جو ان کے والدین تھے، والدین میں انہوں نے کیا دیکھا، بیٹلنگ پیرنٹس، جھگڑنے والے والدین تھے، ہو ٹاٹ ہر دیٹ میرج شوڈ بی این ایکول پارٹنرشپ. جھگڑا کس بات پہ تھا؟ بیٹلنگ پیرنٹس کس بات پہ؟ کہ جو شادی ہے اس میں برابری ہونی چاہیے شوہر اور بیوی کے درمیان، اور جھگڑے بہت ہوا کرتے تھے. اور یہ کہتی ہیں کہ یہ شروع میں کیا تھیں، اے فیمنسٹ اینڈ اے فارمر شرو، یہ بہت زیادہ حقوق نسواں کی علم بردار تھیں. اور اس وجہ سے کہتی ہیں، شی سیز نیئرلی روئنڈ ہر میرج ٹو ہر ہسبینڈ، اس رویے کی وجہ سے تقریباً ان کی شادی جو ہے وہ طلاق تک پہنچ چکی تھی. کانسٹنٹلی نیگنگ اینڈ ڈی میننگ ہم، مستقل ہی اپنے میاں کی بےعزتی کرتی رہتی تھیں، مستقل اس کو نیگ کرتی رہتی تھیں. پھر جب ان کی شادی کا معاملہ اتنا بگڑا تو دوستوں سے انہوں نے بات کی، اپنی دوستوں سے، تو ان کی دوستوں نے ان کو بتایا، ون ٹولڈ ہر دیٹ شی نیور کریٹیسائزز ہر ہسبینڈ، ایک نے کہا کہ میری خوشگوار شادی کا راز یہ ہے کہ میں اپنے میاں پر کبھی تنقید نہیں کرتی. دوسری نے کہا شی گیو ہرز کنٹرول آف دا منی، دوسری نے کہا کہ میں نے اپنے میاں کو تمام مانیٹری معاملات کا عامل بنا دیا ہے. کہتی ہیں جب میں نے یہ مشورے قبول کرے تو اس کے بعد میری شادی بہت اچھی ہو گئی. اس میں انہوں نے لکھا ہے، ڈور میٹ ہم سمجھتے ہیں نا کہ جو فرما بردار بیوی ہوتی ہے وہ تو ڈور میٹ ہے، ان کا کہ ڈور میٹ. یہ کہتی ہیں، شی سیز وائف شوڈ شو ریسپیکٹ ان ٹو دیئر ہسبینڈز ایز ان دا اولڈ ڈیز، پرانے زمانے میں جیسے بیویاں شوہروں کی عزت کیا کرتی تھیں، ایسے اب عورت کو اپنے شوہر کی عزت کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ وہ کلچر ہے، یہ وہ تہذیب ہے جو ہر طرح افراط اور تفریط کے دھکے کھا چکی، اکوالٹی کا نعرہ لگا لیا، نتیجہ بھگت لیا، انجام دیکھ لیا، بروکن ہومز، اب یہ دوبارہ اسی طرف آ رہے ہیں. اور یہ تو اللہ نے بتائی دیا ہم کو کہ فصالحات قانتاتن، مجھے اور آپ کو تو سرنڈرڈ وائز پڑھنے کی ضرورت نہیں، ہم قرآن پڑھ لیں الحمدللہ، یہاں لکھ دیا گیا. آج یہ ہمارے دماغ میں تصورات ہیں، خاص طور پہ جو ایجوکیٹڈ خواتین ہیں، تعلیم یافتہ، وہ سمجھتی ہیں کہ تعلیم نے ہمیں اعتماد دیا، اور اعتماد کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کی بات نہ مانیں. بات مان لینا کمزوری، انڈر کانفیڈنٹ ہونے کی نشانی سمجھ لی گئی، فیلسی ہے، غلط بات ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پر اعتماد عورت، پڑھی لکھی عورت، اکڑی ہوئی ہوتی ہے، انفلیکسیبل ہوتی ہے، ہر ایک سے منواتی ہے، ڈومینیٹ کر کے رہتی ہے، کسی کی بات نہیں مانتی، اس کا مقصد یہ ہے کہ بس دوسروں سے بات منوائے. ایسا رویہ جو عورتیں اختیار کرتی ہیں، کبھی محبتیں، رشتے قائم نہیں رہ سکتے. میکے میں تو ہو سکتا ہے کہ لاڈلی ہونے کی وجہ سے یہ رویہ چل جائے، ماں باپ سپوائل کر لیں، لیکن ایک بیوی بننے کے بعد، بہو بننے کے بعد یہ رویے نہیں چلتے، کامیابی نہیں ہوتی اس طرح سے، نہ رشتے قائم رہتے ہیں نہ محبت. خوش رہنے کا کیا راز ہے کہ خوشی کو شیئر کیا جائے؟ اپنی ذات کے خول میں بند ہو کر، خود غرض ہو کے تو خوشی حاصل نہیں ہو سکتی، دوسروں کو خوش کر کے ہی انسان سچی خوشی پا سکتا ہے. اور جھکتا کون ہے؟ جھکتے وہی ہیں جو اسٹرانگ ہوتے ہیں، جن کے اپنے اندر ٹینسائل اسٹرینتھ ہوتی ہے، جو بہت کھوکھلے ہوتے ہیں، کھوکھلی چیز، برٹل چیز، وہ ٹوٹتی ہے، جھکتی نہیں. عورت برٹل نہیں ہے، مومن عورت، اس کے اندر تو ایمان کا بڑا وزن ہے، وہ بڑی فلیکسیبل ہوتی ہے، جھک جاتی ہے آرام سے، اپنی جگہ چھوڑے بغیر جھکتی ہے، اپنا مقام بندگی چھوڑے بغیر جھک سکتی ہے، ٹوٹتی نہیں ہے وہ. پانی کو آپ دیکھیں، پانی میں کتنی نرمی ہے، کتنی فلیکسیبلٹی ہے، جبکہ پہاڑ کتنا سخت ہے، کتنا ریجڈ، کتنا انفلیکسیبل ہوتا ہے، لیکن پانی پہاڑ کاٹ کر راستہ بنا لیتا ہے. یہی پانی والی صفت عورت میں ہونی چاہیے، نرمی، سافٹنس اور پرسسٹنس، فلیکسیبلٹی. پہلے والدین جب شادیاں کرتے تھے، جب اپنی بیٹی کو وہ کسی کی بیوی کی حیثیت سے رخصت کر رہے ہوتے تھے، تو مشورہ دیتے تھے بیٹیوں کو کہ دیکھو پہلے بات ماننا پھر منوانا. شروع میں کچھ عرصہ لگا کر بات مان لے، شوہر کا اعتماد حاصل کر لے، اس کا دل جیت لے، کچھ عرصے کے بعد سیاہ سفید کی مالک بیوی ہی تو ہو جاتی ہے. ایک لطیفہ ہے نا کہ ایک عورت نے کہا کہ میرے شوہر جو ہیں وہ بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں، ٹیکس میجر ڈیسیشنز، آئی ٹیک مائنر ڈیسیشنز، میں چھوٹے چھوٹے فیصلے کرتی ہوں. تو کسی نے پوچھا، اچھا آپ کے شوہر کیا فیصلے کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میرے شوہر فیصلہ کرتے ہیں کہ اب نیکسٹ اولمپکس کہاں ہونے چاہیے، اور چاند پر ایک اور مشن بھیجنا چاہیے کہ نہیں بھیجنا چاہیے، یونائٹڈ نیشنز کو اب کیا کرنا چاہیے، سب ان کے فیصلے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا تو آپ کیا فیصلے کرتی ہیں؟ کہتی میرے فیصلے ہیں کہ ہماری بچوں کی شادیاں کہاں ہوں گی، ہم گھر کہاں بنائیں گے، کون آئے گا کون جائے گا، یہ میرے فیصلے ہیں۔ تو حقیقت ہے واقعی قانعتات ہونا زندگی کو پرسکون کر دیتا ہے۔ ٹگ آف وار مت بنائیں گھر کے اندر، رسہ کشی مت رکھیں، گیو ان دے دیں، کوئی حرج نہیں۔ انسان جھک کر بعض دفعہ بڑا بلند ہو جاتا ہے، بعض دفعہ چپ رہ کر انسان بڑا با عزت ہو جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک اگلے کو چپ نہ کرا دیں میری عزت نہیں ہوگی۔ ہم فخر سے کہتے ہیں کیسے چپ کرایا نا، کوئی فخر کی بات نہیں، جو دیکھنے والے ہیں وہ عزت نہیں کریں گے۔ بعض دفعہ چپ ہو کے انسان بڑا با عزت ہو جاتا ہے، خاص طور پہ اللہ کی وجہ سے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرے گا اللہ اس کے درجے بلند کرے گا۔ قانعتات ہوں، شوہر کی فرما بردار ہوں، اور قناعت والی بھی ہوں، کنٹینٹ بھی ہوں۔ پہلے اس بات پر قناعت کر لیں کہ میری قسمت میں یہی شوہر تھا، کسی شہزادے کا بھی رشتہ آ جاتا تو شادی اسی سے ہونی تھی، اور جو میرا شوہر ہے بس اس سے اچھا دنیا میں کوئی نہیں۔ ذہن میں، تصور میں کوئی اور کبھی نہ آئے، دعا کریں اللہ سے۔ اور اپنا شوہر وہ کیسا بھی ہے، بے انتہا ہینڈسم ہے یا بے انتہا ہینڈسم نہیں، لکھپتی ہے یا لکھپتی نہیں، بہت دنیا والوں کی نظر میں با عزت ہے یا نہیں، لیکن میرا شوہر ہے اس سے اچھا دنیا میں کوئی نہیں۔ میں قانع ہوں اللہ نے جو میری قسمت میں میرا شوہر لکھ دیا اس سے اچھا مجھے اب کوئی نہیں لگتا۔ ہوتا کیا ہے عام طور پہ، ذرا اونچ نیچ ہوتی ہے، میاں کی طرف سے کوئی بات سننے کو ملتی ہے، لڑکیاں سوچتی ہیں بیویاں اچھی خاصی فلاں جگہ شادی ہو رہی تھی نا، وہاں ہو جاتی۔ یا کم عقل والدین ہوتے ہیں، وہ بیٹیوں کے سامنے ایسی باتیں کرتے ہیں، پچھتاتے ہیں کہ دیکھو بیٹا فلاں جگہ سے تمہارا رشتہ آیا تھا، وہاں کر دیتے ہم تمہاری شادی، یہ میاں تو تمہاری قدر ہی نہیں کرتا۔ یہ باتیں زیب نہیں دیتی، یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا کبھی نہ سوچیں، یہی مت قسمت میں تھا تو کسی اور سے شادی کیسے ہو سکتی تھی۔ تو قناعت، میرا شوہر بس اسی سے میری شادی ہونی تھی۔ ایک اور چیز جس کی وجہ سے طلاق کا ریشیو آج کل بہت بڑھ گیا ہے وہ ہے مادی چیزوں کی طلب، مٹیریل گریڈ لوگوں میں بہت بڑھ گئی ہے۔ اگر شوہر مہنگے مہنگے تحفے دیتا ہے سمجھتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ بہت محبت کرتا ہے، اگر سالگرہ آئی، اینیورسری آئی، اس پر تحفہ نہیں دیا تو بیویاں ناراض۔ اچھا منہ سے کہیں گی بھی نہیں کہ ہم ناراض ہیں، بھائی یاد ہی دلا دو فون کر کے کہ آج اینیورسری ہے، نہیں۔ اب یہ عورت کیا چاہتی ہے کہ وہ خود یاد رکھے، خود تحفہ لے کر آئے، منہ سے نہیں بولیں گی، وہ سمجھتی ان کو یاد ہوگا، وہ بھول گئے، عام طور پہ بھول جاتے ہیں۔ اب یہ بھی نہیں بتا رہی خفا کیوں ہے، اور خفا بھی ہیں، اب میاں کو سمجھ ہی نہیں آ رہا، وہ کہتے ٹھیک ہے تم ناراض ہو میں ٹینس کھیلنے جا رہا ہوں، تو چھوڑ کے ٹینس کھیلنے چلے گئے۔ اب آپ بیٹھے ہیں گھر کے اندر، نہ صرف چاہتی ہیں یاد رکھیں تحفہ بھی دیں، اگر تحفہ نہیں دیا تو کہا محبت ہی نہیں۔ اوپر سے امی بہنیں بھی تو پوچھیں گی نا، اچھا اینیورسری تھی تو کیا دیا، اب آپ کیا کہیں، کس منہ سے کہیں، کیونکہ تو یاد ہی نہیں رہا، دیتے کیا؟ کہتے ہیں اچھا کچھ نہیں دیا، عجیب بات ہے۔ تو عجیب، ہم نے آرٹیفیشل معیارات بنا لیے نا، نقلی معیار بنا لیے۔ بیویاں تولتی رہتی ہیں اپنے آپ کو پیسے سے، اگر میاں نے ڈی بیئرز کا ڈائمنڈ دے دیا، جو ایڈ کل دیکھا تھا اخبار میں، اب وہ دیکھ لیا نا، وہ آنکھوں میں ڈائمنڈ بس گیا، اب کا اینیورسری آ رہی ہے اور 25th اینیورسری، اب تو ضرور دے گا۔ اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو وہ ڈی بیئرز کا 10 کیرٹ کا ڈائمنڈ دے دیا، ہم کہیں دیکھو ذرا کتنی محبت کرتے ہیں بیوی سے، اور جس نے نہ دیا کہتے ہیں آپ کو تو محبت ہی نہیں مجھ سے۔ تو پیسے سے جذبات تو لے جاتے ہیں۔ ایک خاتون تھی، انہوں نے کہا کہ میرے شوہر نے مجھ کو اتنے اتنے قیمتی تحفے دیے ہیں، لیکن میں نہیں ساتھ رہ سکتی اپنے شوہر کے، اس لیے کہ زبان بہت گندی ہے۔ شادی دراصل روز مرہ کے تعلقات پہ چلتی ہے نا، یہ کوئی ونس ان اے وائل کی بات تھوڑی ہے۔ ڈائمنڈ نہ دیا، چلو فلاں ریسٹورینٹ میں کھانا کھلانے لے گئے، نہیں، ان سے کچھ نہیں ہوتا، اور کوئی تعلق نہیں اس کا خوبصورت شادی سے، تعلق تو ہے دراصل روزمرہ کی عزت سے، روزمرہ آپ کیسے دوسرے کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ قرآن کی طالبہ ہونے کے لحاظ سے آپ اس معیار کو اپنے ذہن سے نکال دیں کہ شوہر آپ کو ہر وقت تحفے دیتے رہیں، اسلام تو لینے والا مزاج ہی نہیں بناتا، تو ہم کیوں لینے والا مزاج اپنا رکھیں؟ عزت شوہر کی اس کی جیب کی وجہ سے تو نہیں کرنی، جب نکاح نامہ نکال کر تو دیکھیں، بینک اکاؤنٹ لکھا ہے کہ بینک اکاؤنٹ نمبر فلاں فلاں سے نکاح کر رہے ہیں ہم، یہ تو نہیں کہتے، کیسا مرسنری ایٹیٹیوڈ ہے نا، شوہر کے بینک اکاؤنٹ سے تو نہیں شادی کی، اس کی جیب سے تو نہیں شادی کی، اس شخص سے شادی ہوئی ہے، اس سے نکاح ہوا ہے، اس کی عزت اس کی جیب کی وجہ سے تھوڑی کرنی ہے، اس وجہ سے کرنی ہے کہ میرا شوہر ہے، چاہے اپنی چپڑاسی بھی لگا ہو، میری نظر میں وہ بے انتہا با عزت ہے اس لیے کہ میرا شوہر ہے۔ مجھے بس اس سے مطلب ہے، مجھے نہیں مطلب کہ اس کا عہدہ کیا ہے دنیا کے اندر۔ شوہر جنت کا ایک دروازہ ہے جو بیوی کی زندگی میں کھلا ہوا ہوتا ہے، جیسے والدین جنت کا دروازہ ہیں، والدین کو خوش کرنے والی لڑکیاں بیٹیاں جنت میں جائیں گی، اسی طرح شوہر کو راضی کرنے کی کوشش کرنے والی بیویاں جنت میں جائیں گی۔ اتنا اجر ہے، اتنا درجہ ہے جو اللہ نے شوہر کا رکھا ہے، تو قدر کریں شوہر کی۔ فرما برداری میں شوہر کی تمام جائز خواہشات کا احترام کرنا آتا ہے، اس کی جسمانی ضروریات کا خیال رکھنا یہ شوہر کا حق ہے، شوہر کی ضرورت پوری کرنا یہ کوئی فیور نہیں ہے، کوئی احسان نہیں کیا جا رہا شوہر کے اوپر، یہ شوہر کا حق ہے، وہ چاہے تو لے سکتا ہے، اللہ کی حدود میں رہتے رہتے جب چاہے لے سکتا ہے، بیوی کو حق نہیں کہ منع کرے۔ اور آج ایک نئی چیز ہم نے سنی ہے، میرٹل ریپ، اس سے زیادہ فنی بات اور کوئی ہو نہیں سکتی، جیسے اپنا زیور کوئی پہنے اور کہہ دیا جائے کہ اس نے چوری کی ہے، عورتیں جا کر کورٹس کے اندر مقدمے دائر کر رہی ہیں کہ میرے شوہر نے مجھے ریپ کر دیا۔ یہ ایسی بات ہے کہ جیسے شوہر مقدمہ دائر کر دے بیوی کے اوپر کہ فورس لیبر کرواتی ہے مجھ سے، یہ مجھ سے کہتی ہے نوکری کرو، کہ شوہر کورٹ میں کہے کہ میری بیوی کہتی ہے کماؤ، میرا دل نہیں چاہتا کمانے کا۔ کیوں نہیں دل چاہتا؟ ذمہ داری ہے اس کی، اس کو کمانے ہی کمانا ہے، دل چاہے کہ نہ چاہے اس کو کما کے لانا ہے بیوی کے لیے۔ تو جیسے یہ بات عجیب و غریب ہے، پہلے والی بات بھی عجیب ہے۔ اور جہاں تک جسمانی حق دینے کا تعلق ہے، بعض دفعہ بیویاں اپنی بات منوانے کے لیے شوہروں کو اس طرح پریشرائز کرتی ہیں کہ وہ اس کی ضرورت پوری نہیں کرتی، عین ممکن ہے کہ شوہر کی توجہ بھٹکے۔ تو لہٰذا بہت زیادہ اس چیز کے اوپر احادیث میں بھی زور دیا گیا کہ اگر شوہر تقاضا کرے بیوی منع نہیں کر سکتی۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ ما من رجل یدعو امرأته الى فراشها فتأبى علیہ الا کان الذی فی السماء ساخطا علیہا حتی یرضى عنہا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب کوئی شخص اپنی بیوی کو بستر پر بلائے اور بیوی انکار کر دے تو اللہ ناراض رہتا ہے حتیٰ کہ اس کا شوہر راضی ہو جائے۔ عبادت سمجھ کر یہ کام کرنا ہے، عبادت سمجھ کے اپنے رب کی خاطر یہ کام کرنا ہے، دل چاہے یا نہ چاہے۔ اور اگر شوہر کے اس حق کا بیوی خیال نہ رکھے گی تو گھر کی فضا کبھی خوشگوار نہیں رہ سکتی۔ شوہر کسی نہ کسی بات کو بہانہ بنا کر اپنا غصہ نکالتے رہتے ہیں، ڈائریکٹلی یہ تو نہیں کہتے کہ ہمیں اس بات پہ غصہ آ رہا ہے، کھانے میں نمک تیز ہے، یہ میٹ ٹیڑھا کیوں ہے، یہ ایسا کیوں ہے، وہ کیوں ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان کو اریٹیشن ہوتا رہتا ہے۔ اور ایک دفعہ ان کا حق ان کو مل جائے، ان کے اعصاب کو سکون مل جاتا ہے۔ تو نہ صرف شوہر کی ضرورت کا خیال رکھنا ہے بلکہ اہتمام کے ساتھ خیال رکھنا ہے۔ شوہر کے لیے سنگھار کرنا ہے، اس کے لیے اچھا لگنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے، لیکن اس پر بھی راضی نہیں، کہتی ہیں لو ہم کیوں تیار ہوں میاں کے لیے، سب کے لیے تیار ہوں گے سوائے شوہر کے، سارے اچھے کپڑے باہر والوں کے لیے، گھر کے اندر سر جھاڑ منہ پھاڑ، سب سے میٹھا لے جا، سب سے پیاری مسکراہٹ دوسروں کے لیے، فون پر بات تو کریں، کیا شہر ٹپکتا ہے، اور میاں بات تو کرے، ایسے غرا کر حملہ کرتے ہیں، وہ بےچارہ جان بچانے میں عافیت سمجھتا ہے اپنی۔ جب ایسا سلوک کرتی ہیں، نہ تیار ہوئی، نہ اس کے جذبات کا خیال کیا، نہ کوئی اس کو اہمیت دی، اور اس کے بعد نگلیکٹ کر کے شوہر کو اور بدمزاجی کے مظاہرے کر کے اس کے سامنے امی سے کہتی ہیں بہت بدل گئے، اب یہ پہلے جیسے نہیں رہے، ہاں لگتا ہے ساس نے جادو کرا دیا، حالانکہ یہ نہیں دیکھتی کہ ہم کتنے بدل گئے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ جب نئی نئی شادی ہوئی تھی تو میں شوہر کو کتنی توجہ دیتی تھی، میں کتنی محنت سے تیار ہوا کرتی تھی اس کے لیے، کیسے میں اس کی بات مانا کرتی تھی۔ یہ آپ رویہ واپس لیں نئی شادی والا، شوہر ویسے ہی ہو جائیں گے جیسے کہ وہ شروع شروع میں تھے۔ فرمایا حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں، یہ بھی اچھی بیوی کی نشانی ہے، شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی عزت اس کے مال کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں اچھی بیویاں۔ شادی کے بعد وفاداری لائلٹی شوہر کے ساتھ ہونی چاہیے، جیسے ہم نے بات کی کہ کوئی بیوی اپنے آپ کو قابل عزت نہیں سمجھ سکتی اگر اس کے گھر والوں کی شوہر عزت نہ کرے، بالکل اسی طرح کوئی شوہر اپنے آپ کو قابل عزت نہیں سمجھ سکتا اگر بیوی اس کے گھر والوں کی عزت نہ کرے۔ کسی مسلمان بیوی کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ شوہر کی برائیاں دوسروں کے سامنے کرے یا شوہر کی ماں بہن کی برائیاں کسی کے سامنے کرے۔ میں کہ جاتی ہیں ایک ایک بات سسرال کی ڈسکس کرتی ہیں، میاں کے سارے عیب کھول کھول کر بیان کیے جاتے ہیں۔ کتنی چیپ حرکت ہے نا، کتنی اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے یہ کام کرنا۔ لڑکیاں اپنا حق سمجھتی ہیں ہم سسرال کی برائیاں کریں گی، اور اس سے بڑھ کر لڑکیوں کی مائیں اپنا حق سمجھتی ہیں کہ جو کچھ سسرال میں ہو رہا ہے وہ ہمیں ضرور پتا چلنا چاہیے، حالانکہ لڑکیوں کی ماؤں کا کوئی حق نہیں کہ وہ اپنی بیٹی کے سسرال کے بھید ٹٹولیں۔ انہیں کوئی ضرورت نہیں اس انلائٹمنٹ کی کہ ان کو پتا چلے کہ میری بیٹی کے سسرال میں کیا ہو رہا ہے۔ تو اپنی بیٹیوں کو ڈسکریج کر دیں کہ وہ ایسی باتیں نہ کریں۔ اپنی بیٹی سب کو مظلوم لگتی ہے، سب کو پیاری لگتی ہے، اور بیٹی نے آ کر اپنی طرف کا قصہ سنایا ہوگا، یہی بتایا نا کہ ساس نے کیا کیا میرے ساتھ، یہ تو نہ بتایا اس نے آ کر کہ میں نے کیا کہا تھا جو ساس نے یہ جواب دیا۔ تو ماں کو تو ون سائڈڈ سٹوری پتا چلتی ہے، پھر مائیں ترس کھاتی ہیں بیٹیوں کے اوپر یا بہت زیادہ انٹرفیئرنس شروع کر دیتی ہیں سسرال کے معاملوں کے اندر۔ یہ نہیں کرنا چاہیے، اور نہ بیوی کہیں کسی کے سامنے کوئی شوہر کی برائی کرے، خود ان چیزوں کو حتی الامکان ہینڈل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بعض دفعہ عورتیں کیا کرتی ہیں، اپنے والد اپنے بھائیوں سے شوہر کا مقابلہ کرتی ہیں یا اپنے بہنوئیوں سے شوہر کا مقابلہ کرتی ہیں کہ میرے بہن کے ہسبینڈ کو دیکھیں وہ تو یہ کرتے ہیں، آپ تو یہ بھی نہیں کرتے، میرے ابو تو یوں کرتے تھے آپ یہ بھی نہیں کرتے، آپ کے ابو کچھ اور ہیں آپ کے شوہر کچھ اور ہیں، آپ کے بہن کے ہسبینڈ کچھ اور ہیں آپ کے ہسبینڈ کچھ اور ہیں، کیا مقابلہ کرنا ہے اس طرح سے؟ تو یہ چیز خود مرد کی ایگو کو بہت ہرٹ کرتی ہے، جا کر وہ اور نیگیٹو ہو جاتا ہے اور منفی رویہ اختیار کر لیتا ہے۔ ایک خاتون کہنے لگی کہ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ جب میرے بیٹے بڑے ہوں گے میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ آپ جیسے نکلیں، اب میاں محبت کریں گے؟ آپ نے ختم کر دیا اس کی مردانگی کو یہ بات کہہ کر، اور اس کا نقصان بیوی اٹھائے گی۔ اگر مرد کی ایگو کو اس طرح سے ہرٹ کیا جاتا ہے سب سے زیادہ بیوی نقصان اٹھاتی ہے۔ مت کبھی ترکی بترکی جواب دیں، کوئی بات نہیں غصہ آ رہا ہے آپ چپ ہو جائیں نا، جھک جائیں، قانی تاتن جھکنے والی ہوتی ہیں، فرما بردار ہوتی ہیں، اللہ کی خاطر خاموش ہو جائیں۔ اور اگر سسرال کی شکایتیں کرتے پھریں گے تو کبھی بھی اپنائیت پیدا نہیں ہوگی سسرال سے۔ میں کا ہمیشہ اعلیٰ لگتا ہے، سسرال ہمیشہ گھٹیا لگتی ہے، یہ کیا رویہ ہوا؟ یہ اپنائیت پیدا ہوگی ان چیزوں سے؟ کبھی نہیں ہوگی۔ تو وفاداری اب شوہر کے ساتھ اور سسرال والوں کے ساتھ بھی ہونی چاہیے، آپ ان کے خاندان کا حصہ بن گئی ہیں بہو بن کر بیوی بن کر، ان کی عزت اب آپ کی عزت ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ وفاداریاں صرف میکے کے ساتھ رہ جاتی ہیں، اور اس حد تک میکے کے ساتھ وفاداری بعض دفعہ ہوتی ہے بیوی کی کہ شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر میکے میں دے دیتی ہیں، یہ خیانت ہے، یہ نہیں کیا جا سکتا۔ بعض عورتیں کہتی ہیں کہ ہمارے شوہر گھر کا خرچہ دیتے ہیں، اس میں سے ہم اپنے میکے والوں کو دے دیتی ہیں اس لیے کہ پیسہ ہمارا ہو گیا، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں۔ گھر چلانے کے لیے پیسہ دیا ہے شوہر نے، اس لیے تھوڑی دیا تھا کہ آپ میکے والوں کو دے دیں۔ بخاری میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کے لیے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا جائز نہیں، اور نہ شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں آنے دینا جائز ہے۔ جو عورت شوہر کے حکم کے بغیر گھر کے خرچ میں سے اللہ کی راہ میں دے گی اس سے شوہر کو آدھا ثواب ملے گا۔ یعنی شوہر کی اجازت ہے، حکم نہیں دیا، لیکن شوہر سے پوچھ کر خرچ کرنا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ عورت اپنے شوہر کے گھر سے اس کی اجازت کے بغیر کوئی چیز خرچ نہ کرے۔ پوچھا گیا کہ کھانا بھی نہ کھلائے، فرمایا کھانا تو ہمارے مالوں میں سے بہترین مال ہے۔ شروع میں تو آپ کو پوچھنا پڑتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ میاں کو کیا چیز اچھی لگتی کیا اچھی نہیں لگتی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میاں ناراض ہوں گے اس بات پہ اگر پتا چلا، تو ان کی پیٹ پیچھے ایسی حرکتیں نہ کریں۔ بہائنڈ ہز بیک زیادہ چلاک بننے کی ضرورت نہیں، چلاک بیوی سے زیادہ تکلیف دہ چیز نہیں ہو سکتی۔ عقل مندی اور چیز ہے، چلاکی مکاری اور چیز ہے۔ عقل مند بنے، چلاک مکار مت بنے، یہ نظروں سے گرا دینے والی چیز ہوتی ہے۔ اور یہ مت سمجھے کہ ہم چلاکیاں کریں گی تو میاں کو پتا نہیں چلے گا، ضرور پتا چل جاتا ہے، اور پھر نظروں سے بیوی گر جاتی ہے، اعتماد اٹھ جاتا ہے شوہروں کا۔ جو بھی دینا ہے بتا کر دیں، یہ بہتری ہے اس کے اندر۔ آپ کی اپنی چیزیں آپ کو حق ہے بتا کر دیں یا نہ بتا کر دیں، لیکن بہرحال بہتری اس کے اندر ہے کہ آپ اپنی ذاتی چیز بھی کسی کو دے رہی ہیں تو شوہر کے علم میں وہ چیز آ جانی چاہیے، پہلے یا بعد، یا دینے سے پہلے کہہ دیں کہ میں دے رہی ہوں، یا دینے کے بعد بتا دیں کہ میں نے فلاں چیز دے دی ہے۔ شوہر کے رازوں کو بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا، حافظات و للغیب میں یہ بھی آتا ہے، اور یہ بھی کہہ کر کسی کے ساتھ راز شیئر نہیں کرنا کہ میں صرف تمہیں بتا رہی ہوں، تم کسی کو مت بتانا۔ یہ چیز چلتی چلی جاتی ہے آگے تک، امی کو بھی نہیں بتانا، جا کر امی کے ساتھ بھی نہیں شیئر کر سکتے ہسبینڈ کی بات، کسی کے ساتھ نہیں۔ اور شوہر کے ساتھ تنہائی میں جو گفتگو ہو یا تنہائی میں جو شوہر کے ساتھ معاملہ ہو، وہ تو سب سے بڑا راز ہے۔ وہ سارے معاملات دوسروں کے سامنے بیان کرنا، اور ایسے بیان کرنا، پھر ہنسنا، اور کہ اندر کی حیا نہیں برداشت کر سکتی کہ ہم یہ معاملہ کسی کے سامنے ڈسکس کریں، کہاں کہ اس موضوع پر نوٹس کمپیئر کیے جائیں، کھلم کھلا باتیں ہوں، اور پوچھا جائے کہ تمہارے ہسبینڈ کا کیا معاملہ اور فلاں کا کیا معاملہ، نعوذ باللہ، یہ چیزیں مناسب نہیں۔ ہاں ایکسیپشن یہ ہے کوئی میڈیکل پرابلم ہو تو کسی معتبر انسان سے یا کسی ڈاکٹر سے جا کر ظاہر ہے پھر تو بات کرنی ہوگی۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ شادی کے شروع میں لڑکیاں ناتجربہ کار ہوتی ہیں، اس قسم کی باتیں کر جاتی ہیں، اور بعض دفعہ زندگی بھر کی شرمندگی کا سبب بنتی ہیں وہ باتیں۔ تو جو یہ پابندی بیوی پر ہے، بالکل وہی پابندی شوہر پر بھی ہے کہ بیوی کے خفیہ معاملات اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں کے سامنے بالکل نہ بیان کرے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے صحیح مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے برا شخص وہ ہوگا جو اپنی بیوی کے پاس جائے اور بیوی اس کے پاس آئے، پھر وہ بیوی کی راز کی باتیں لوگوں کو بتائے۔ حافظات للغیب میں بچوں کی حفاظت بھی آتی ہے، یہ بھی شوہر کا حق ہے۔ بخاری میں حدیث ہے کہ مرد اپنے گھر والوں پر حاکم ہے، عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں پر حاکم ہے، تم سب نگران ہو، کلکم رائن، اور تم سب سے اپنی اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ تو یہ ہے دراصل جو کہ ادب اور احترام شوہر کا حق ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کی پسند ناپسند کو اہمیت دیں، یہ خوشگوار ازواجی زندگی گزارنے کے راز ہیں۔ چھوٹے چھوٹے کام شوہر کے اپنے ہاتھ سے کر دیں، ہاں وہ بھی اپنے الماری سے کپڑے نکال سکتا ہے، وہ بھی اپنا جوتا پالش کر سکتا ہے، آپ کر دیں گی تو اچھا ہے، لیکن اس میں ایک احتیاط رکھیں کہ آرٹیفیشلی یہ کام مت کریں۔ اگر روٹین میں یہ چلتے ہیں، اگر شوہر خوش ہو رہا ہے تو کریں، اگر شوہر اپسیٹ ہونے لگ گیا یا اگر شوہر ناراض ہونے لگ گیا کہ تم یہ کام کیوں کر رہی ہو تو مت کریں، کامن سینس ہے نا۔ اب زور زبردستی تھوڑی ہے کہ آپ زبردستی یہ کام کرنا شروع کر دیں، شوہر ناراض ہوتا رہ جائے کہ نہیں ہم سے کہا تھا کلاس میں کپڑے نکالنا، اب نکالنے کھڑی ہو گئی۔ نہیں، اگر شوہر خوش ہوتا ہے تو کریں، خوش نہیں ہوتا تو نہ کریں۔ تو یہ ہے دراصل اسلامی آداب اور اخلاق جو کہ اسلام نے ہمیں سکھائے، مرد اپنے مقام پر قائم، عورت اپنے مقام پر قائم۔ آج ہم دیکھتے ہیں جو آج کی صورتحال ہے کہ مردوں کے خلاف بغاوت ہے، عوام کے خلاف بغاوت ہے، حاکم کے خلاف۔ بغاوت کب ہوتی ہے، ریولٹ کب ہوتی ہے؟ کئی وجوہات ہوتی ہیں، ایک یہ کہ حاکم ظالم ہو جائے، عوام جو ہے وہ ظالم ہو جائے، اپریسو ہو جائے، اپنے حقوق لے لے، دوسروں کے حقوق ادا نہ کرے، بلکہ اس سے بڑھ کر چھوٹی چھوٹی باتوں میں طاقت کا استعمال کرے، ظالمانہ طریقہ اختیار کرے، یعنی عاشروہن بالمعروف کا اپوزٹ ہو جائے بالکل، تب بھی لوگ بغاوت کر دیتے ہیں۔ یا حاکم کمزور ہو، ذمہ داری نہ اٹھا سکے، نہ اپنے حقوق کی حفاظت کر سکے، نہ دوسرے کے حق ادا کر سکے، بلکہ اپنی ذمہ داریاں بھی دوسروں کے اوپر ڈال دے۔ آج یہ دو صورتحال، دو سچویشنز ہمیں کثرت سے نظر آتی ہیں، شوہر یا تو آج ظالم ہے یا کمزور، یا وہ عورتوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، یا عورتیں ان پر حاوی ہو گئی ہیں، چھا گئی ہیں ان کے اوپر۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا ہم نے مرد کے لیے مظلوم کا لفظ استعمال نہیں کیا، مرد مظلوم نہیں ہو سکتے، مظلوم وہ ہوتا ہے جس کے پاس طاقت نہ ہو، اختیار نہ ہو۔ مرد ویک ہو سکتا ہے، ویکلنگ ہو سکتا ہے، مظلوم نہیں ہو سکتا۔ ہاں عورت یقیناً مظلوم ہو سکتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید کی ہے مردوں کو بیویوں کے حقوق کے بارے میں، اس لیے کہ ان کو قوام بنایا گیا ہے عورتوں کے اوپر۔ جو آخری نصیحت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے آخری نصیحت دنیا سے جاتے جاتے جو نصیحت فرمائی، آپ نے فرمایا تم خیال رکھنا کس کا؟ نمازوں کا، عورتوں کا، اور بعض روایات میں آتا ہے غلاموں کا بھی آپ نے ذکر کیا. شادی کے ادارے کو کس طرح چلنا چاہیے، کس کی کیا ذمہ داری ہے، شادی کا کیا مقصد ہے، سب کچھ بیان فرما دیا گیا. الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہیں. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے. اب یہ نہیں فرمایا یہاں پر کہ بعضهم علی ہن، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ نے فضیلت دی ہے ان مردوں کو ان عورتوں کے اوپر. بعضهم علی بعض کی بات کی گئی ہے کہ کچھ حیثیتوں سے عورت کو فضیلت حاصل ہے، کچھ طرح عورت کو فضیلت حاصل ہے، کچھ پہلوؤں سے، کچھ رشتوں کے حساب سے، کچھ حیثیتوں کے حساب سے، اور کچھ حیثیتوں کے، کچھ رشتوں کے، کچھ ذمہ داریوں کے حساب سے مردوں کو فضیلت حاصل ہے. تو یہاں پر جو شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے اس میں شوہر کو فضیلت دی گئی ہے، قوام اس کو بنا دیا. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور بوجہ اس کے کہ وہ اپنا مال ان پر خرچ کرتے ہیں. تو اب یہاں پر آئیڈیل اسلامی معاشرے میں ہم ایک آئیڈیل سچویشن لے آتے ہیں. اچھا، آئیڈیل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آئیڈیل مطلب سب سے بہترین، سب سے زیادہ پسندیدہ چیز، اسی کو ہم آئیڈیل کہتے ہیں. جب معاشرہ پورا آن دا ہول اسلامی ہوتا ہے اور سب لوگ اللہ کی محبت میں اور رسول کی اطاعت کے رشتے میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو آئیڈیل بیہیویئر زیادہ آسانی سے وجود میں آتا ہے. بہترین رویہ آسانی کے ساتھ وجود میں آتا ہے. نیکیاں کرنا اللہ کے فضل سے بہت آسان ہو جاتا ہے. تو ایک اچھا معاشرہ ہے، کنڈیوسیو ہے، نیکیوں کو سپورٹ کرتا ہے، بھلائیوں کو سپورٹ کرتا ہے، اور اس میں جو شوہر ہیں یہ اپنا رول بہت احسن اور خوبی کے ساتھ ادا کر رہے ہیں، بآسن و خوبی اپنا رول ادا کر رہے ہیں. یہ قوام بنے ہوئے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، ذہنی، جسمانی، روحانی، نفسیاتی ضروریات بیوی کی پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہر طرح عورت کو فلفلمنٹ، عورت سے مراد بیوی کو فلفلمنٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی تفریح کا بھی خیال کرتے ہیں. سب کچھ انہوں نے کیا، کما کر لاتے ہیں، عزت بیوی کی کر رہے ہیں. اب یہ کیا ہو گئے، صحیح معنوں میں انہوں نے قوام ہونے کا حق ادا کر دیا. اب ایسے میں عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ فالصالحات قانتات، تو ایسی بیویوں کو اب فرما بردار ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے. حافظات للغیب، حفاظت کرنے والی ہوں شوہر کی غیر موجودگی میں. بما حفظ اللہ، اور اس کے ساتھ جو کہ اللہ نے حفاظت فرمائی. تو یہاں پر جو بما حفظ اللہ فرمایا گیا کہ عورتیں اپنے شوہر کے رازوں کی، شوہر کے عیبوں کی، شوہر کی چیزوں کی، اس کی دولت کی، ہر چیز کی حفاظت کریں، اس کو علم نشرہ نہ کریں، لوگوں کے سامنے جا کے ڈھنڈورے نہ پیٹیں کہ شوہر کے اندر کیا کیا برائیاں ہیں. انلیس کہ آپ اضطرار کی حالت میں ہیں، آپ کسی سے مشورہ چاہتی ہیں، آپ حالت کو بہتر کرنا چاہتی ہیں. دیکھیں، ایک بیماری ہے جو کسی کو ہو گئی، وہ بیماری جا کر ڈاکٹر کو تو بتائے گا ہی نا، ڈاکٹر کو بتائے گا تو ڈاکٹر مشورہ دے گا، دوا دے گا، علاج کرائے گا. تو اس طرح ضروری سمجھ کر مجبوری کی حالت میں کسی کو کوئی بات بتانا تاکہ کوئی حل بتا سکے، وہ اور چیز ہے. اور اپنی بیماری کسی کی ہے اور وہ ساری دنیا کو بتاتا پھرتا ہے کہ دیکھو میرے زخم لگا ہے، دیکھو میرے زخم لگا ہے، اس کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. تو یہاں مراد یہی ہے کہ شوہر کے عیبوں کی یا کمزوریوں کی حفاظت اس طرح سے کرنا کہ ہر ایک کے سامنے ڈھنڈورا نہ کرنا، اس کا سب کے سامنے برائیاں نہیں کرنی چاہیے. اللہ بھی تو حفاظت کرتا ہے ہمارے عیبوں کی، ہماری کمزوریوں کی، ہم بھی تو غلطیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں. اگر اس طرح اللہ ہمارے قصوروں کا، ہماری غلطیوں کا ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دے تو ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں. تو اللہ نے بھی تو حفاظت کی ہے، تو تم بھی اپنے شوہر کے رازوں کی حفاظت کرو. اے اچھی بیویو، اے مومن بیویو، شوہر کے رازوں کی حفاظت کرو، اس کی کمزوریوں کی حفاظت کرو، ان کو سب میں بیان نہ کرو. اور غیب میں خیالات بھی تو ہوتے ہیں، تو انسان اپنا خیال بھی اپنے شوہر کے علاوہ کسی کی طرف نہ لے جائے، اور دعا کریں اللہ سے کہ اللہ مجھے اپنا شوہر اتنا محبوب، اتنا عزیز ہو جائے کہ نہ میری نظر کسی کی طرف اٹھنا چاہے نہ میرا دھیان کسی کی طرف جانا چاہے، اللہ خوابوں خیالوں میں بھی مجھے کوئی دوسرا مرد نہ آئے، اور اس سے زیادہ اطمینان بخش صورتحال ممکن نہیں ہے ایک بیوی کے لیے کہ اس کو اپنا شوہر اتنا اچھا لگے، اپنے شوہر سے اتنی محبت ہو کہ اس کا دل نہ چاہے کہ میں کسی اور کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھوں، کوئی مرد اس کو اپنے شوہر سے زیادہ اچھا نہ لگے۔ یہ بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور شوہر بھی یہ دعا کر سکتے ہیں اگر ہم شوہروں کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ بیوی ہی اتنی پیاری ہو جائے، بیوی ایسا تعویذ بن جائے کہ جو کسی اور عورت کی طرف نظر اٹھنے نہ دے، ان کی کسی اور عورت کا خیال نہ آئے۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہو رہا ہے نا کہ کتنی بھرپور فلفلمنٹ ہو رہی ہے ان کی آپس میں، ایک دوسرے کی فطری ضروریات کو اتنا خوبی کے ساتھ پورا کر رہے ہیں کہ اب ضرورت نہیں ہے کسی اور کا سوچنے کی۔ اب یہ سارے کام تو ہو گئے، مرد نے ذمہ داریاں خوبی سے ادا کی، عورت بہت اچھی ہے الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دیکھیں آئیڈیل سچویشن تو نہیں ہوتی نا، سچویشن میں بگاڑ تو ہوتا ہے۔ اب ایک سچویشن ہے، ایک شوہر اپنی تمام ذمہ داریاں بہت خوبی کے ساتھ ادا کر رہا ہے لیکن بیوی اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہی، یہ سچویشن ذہن میں رکھیے۔ مورل کنٹریکٹ جو ہے وہ بریچ ہو رہا ہے، جو اخلاقی ایک کانٹریکٹ تھا وہ پورا نہیں کیا جا رہا۔ ہو سکتا ہے کہ مرد اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہو لیکن بیوی ذمہ داری ادا نہیں کر رہی ہو، اپنا مورل کانٹریکٹ وہ پورا نہیں کر رہی، وہ اس کا خیال رکھتا ہے، کما کے علاقے دے رہا ہے لیکن وہ اس کی کمائی کی حفاظت نہیں کرتی، گھر کے اندر عجیب افراتفری کا عالم ہے، کچھ نہیں پتا چلتا کہ پیسے آئے تو گئے کہاں، گھر کا حال سے بے حال ہے معاملہ، یا بچے ہیں بچوں کی حفاظت نہیں کرتی۔ حافظات للغیب میں اولاد کی حفاظت بھی تو آتی ہے، اولاد کا بھی خیال نہیں کرتی، بچے عجیب بے راہ روی پر چل رہے ہیں، اخلاقی تربیت نہیں ہو رہی، جسمانی ضروریات پوری نہیں ہو رہی بچوں کی، یا گھر کے اندر کوئی اور اگر بڑے بوڑھے رہ رہے ہیں ان کا کوئی خیال نہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی ہے، ان کے حقوق ادا نہیں کر رہی بیوی۔ اور ہم خواتین ہیں، ہم جانتی ہیں کہ ایسا عورت کر سکتی ہے، ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ نہیں نہیں ایسی تو کوئی عورت ہوتی ہی نہیں جو کبھی یہ کرے، ہم اس معاشرے میں رہ رہی ہیں، ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں، ہم نے ہر طرح کی عورتیں دیکھی ہیں جیسے ہم نے ہر طرح کے مردوں کے بارے میں بھی سنا ہوا ہے۔ اب عورت کے اندر یہ سارے پرابلمز ہیں، وہ نہیں خیال کرتی، اس کے علاوہ اس کے اندر نشوز بھی پایا جاتا ہے، جیسے کہ فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن، اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو۔ نشوز نون شین زا مادہ ہے، مطلب ہے بلندی، ہائٹ، اٹھان، ریبیلین کے لیے، بغاوت کے لیے لفظ آتا ہے، ایٹیٹیوڈ دکھانا، بغاوت سے سر اٹھانا، بغاوت ہے گھر کے اندر، ریبیلین ہو گئی ہے، بیوی کے اندر نشوز ہے۔ اور کیسا نشوز؟ انجانے کا نشوز نہیں، یہ نہیں کہ ذرا سی کم عقل ہے یا کبھی کبھار بے وقوفی میں کوئی کام کر جاتی ہے، اس کی بات نہیں کی جا رہی، یا نشوز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے خیالات شوہر کے خیالات سے میل نہیں کھا رہے، میچ نہیں کرتے، اس کو نشوز نہیں کہتے کہ اس کے خیالات مختلف ہیں، یا تھوڑی سی ذرا سی الڑ سی ہے، یا ذرا سی کم عقل سی ہے اور چیزوں کو ہینڈل نہیں کر پا رہی، اور اس کو احساس نہیں ہو رہا کہ میں ہینڈل نہیں کر پا رہی۔ اگر اس کو احساس نہیں ہے تو نشوز نہیں ہے، نشوز کے اندر ڈیلیبریٹ ریبیلین آتی ہے، سوچی سمجھی بغاوت ہے، اسے خوب پتا ہے کہ میں سرکش ہوں اور وہ اس میں فخر محسوس کرتی ہے کہ میں کوئی بات نہیں سنتی کسی کی، میں نہیں دبتی میاں سے، حق ادا نہیں کرتی میں میاں کا، بس میں ناراض ہو جاتی ہوں، میں نہیں جاتی اس کے پاس، بلاتے رہتے ہیں مجھ کو، میں دوسرے بیڈ روم میں سو جاتی ہوں جا کر، فخر کرتی ہے اس بات کے اوپر، یا شوہر کو حقیر سمجھتی ہے، یا اپنے برابر کا سمجھتی ہے۔ شوہر تو اس کی باتیں مان لیتا ہے، شوہر کی باتیں نہیں مانتی، کوئی جائز بات اس کی نہیں مانتی، زبان درازی کرتی ہے، بدتمیز ہے، گھر میں ایسے لوگوں کو مدعو کرتی ہے جن کا شوہر کو آنا پسند نہیں ہے۔ شوہروں کی نظر ایسی ہوتی ہے جو بیوی بعض دفعہ نہیں سمجھ پاتی، جیسے بیویوں کا دیکھیں نا، آپ کسی عورت کو ایک نظر دیکھ کر بہت کچھ جج کر جائیں گے، آپ عورت ہیں، مرد نہیں پتا کر سکیں گے اس عورت کے بارے میں کہ وہ کیسی ہے، آپ نے ایک نظر اس عورت کو دیکھا، اس طرح کھڑی ہے، یہ انداز ہے، یہ لچک ہے، آپ کہیں گے ہسبینڈ سے دور رہنا ہے اس سے، آپ کو ایک فیلنگ آ گئی نا، وائبس آ گئی آپ کو۔ یہ بات نہیں کر رہی کہ جن کو کہ کوئی مرض ہے شک کا، مریض عورت کی بات نہیں کی جا رہی، ایک نارمل عورت، ایک عورت ہونے کے لحاظ سے ہم دوسری عورت کو جج کر سکتی ہیں کہ اس کا یہ ایٹیٹیوڈ مناسب نہیں لگ رہا۔ اسی طرح مرد ہونے کے ناطے مرد بھی دوسرے مردوں کو جج کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کسی عورت کو نہ پتا چلے کہ یہ مرد جو ہے یہ اچھا نہیں ہے۔ مرد جب اس کو دیکھیں گے وہ ایک نظر میں جانچ لیتے ہیں اور وہ گھر والیوں کو منع کر دیتے ہیں کہ اس کو گھر میں مت آنے دینا، یہ ٹھیک نہیں لگتا مجھ کو۔ اب مرد نے کسی کو منع کر دیا کہ فلاں نہیں آئے گا، بیوی انسسٹ کرتی ہے، بلاتی ہے، شوہر کی غیر موجودگی میں بلا لیتی ہے، یا بدکرداری کی طرف رجحان ہے اس کا، یا شریعت کے احکامات کے خلاف نشوز ہے اس کے اندر، شراب پیتی ہے مثال کے طور پہ، یا ڈرگز کے اندر انوالو ہے۔ وہ پچھلے دنوں کسی نے بتایا کہ ان کے دیور کی شادی ہوئی، بہت اچھی لڑکی، لیکن وہ ڈرگز کے اندر انوالو تھی، ہر وقت نشے میں رہا کرتی تھی، لاکھ سمجھانے کے باوجود نہ مانی۔ تو یہ ریئل لائف سچویشنز ہیں جو کہ معاشرے میں ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے ڈرگز میں انوالو ہو یا گیمبلنگ کرتی ہو، جوئے میں انوالو ہو، اینڈ ممکن ہے نماز نہیں پڑھتی، شریعت کے احکامات توڑتی ہے اور ریبیلین کے ساتھ، بغاوت کے ساتھ، شعور کے ساتھ، خود پسندی کے ساتھ یہ کام کر رہی ہے، بکٹر جہنم کی طرف دوڑی جا رہی ہے۔ اور ہے کون جس کی قوامیت کے اندر اس کو اللہ نے دیا ہے، جس مرد کے انڈر دیا ہے اس عورت کو۔ اب اس عورت کا یہ رویہ ہے، اب اس میں شوہر کے پاس مختلف چوائسز ہیں، مختلف آپشنز ہیں، کیا کرے؟ جان چھڑائے اپنی، کہے میں کیا کروں، ایسی ہے، ٹھیک ہے اب جہنم کے راستے پہ دوڑتی ہے تو دوڑے، میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کو ٹھیک کروں، میرے پاس کہاں ٹائم ہے کہ میں اس کو درست کروں، آئی ایم ٹو بزی۔ کہے کہ بس چلو فوراً میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، کون سی عورتوں کی کمی ہے، کہیں اور کر لیتا ہوں، فوراً طلاق دے سکتا ہے۔ یہ رویہ اسلام نے پسند نہیں کیا، طلاق تو سب سے زیادہ بری چیز ہے، اب غد الحلال حلال چیزوں میں سب سے بری، وہ تو آپشن فی الحال ایکسرسائز نہیں کرنا، سب سے آخر والا آپشن ہے۔ دوسرا آپشن یہ کہ شوہر عدالت میں چلا جائے، سب کے سامنے بیوی کو بدنام کرے، ساری دنیا میں یہ بات پھیل جائے کہ بیوی کے اندر یہ اور یہ پرابلمز ہیں۔ جب کوئی کورٹ میں کیس جاتا ہے تو سوچیں نا پھر کیا حال ہوتا ہے، ساری دنیا کو پتا چلتا ہے۔ یا وہ یہ کر سکتا ہے کہ خاندان میں سے پہلے سے لوگوں کو بلا کر بتائے، فوراً لڑکی کے ماں باپ کو بلائے، کہے کہ دیکھیں ذرا کیا حال ہے آپ کی بیٹی کا، اس سے عورت کی انا پر چوٹ لگے گی، عورت بالکل پسند نہیں کرتی کہ اس کی شکایت کسی اور سے کی جائے، اور زیادہ اس کے اندر غصہ اور ضد پیدا ہوتی ہے، زیادہ سٹبن ہو سکتی ہے، یہ بھی نہیں کرنا۔ تو یہ سارے کام اگر عدالت میں گیا یا خاندان والوں کو بلا، یا رفٹ زیادہ بڑھ جائے گی، خلیج جو ہے وہ زیادہ وسیع ہو جائے گی، اور بعد میں چاہنے کے باوجود بھی اصلاح نہ ہو پائے گی، تو کیا کرنا ہے اس کو؟ انڈیفرنٹ نہیں بننا، طلاق نہیں دینی، اس کو ہر حال میں اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اور اس لفظ کو آپ اچھی طرح سے نوٹ کیجئے، اصلاح، اصلاح کرنی ہے۔ اگر اس کو ظلم کرنا ہوتا وہ تو نکال کے کب کا باہر پھینک چکا ہوتا اس کو، اس کو ظلم نہیں کرنا۔ یہ کون سا میاں ہے؟ یہ قوام ہے، جو صحیح معنوں میں قوام ہے، اس کے دل میں بیوی کا درد ہے، بیوی کی محبت ہے، یہ نہیں چاہتا میری بیوی جہنم میں جائے، یہ نہیں چاہتا کہ میں اس کو طلاق دوں۔ یہ وہ شوہر ہے جو نہیں چاہتا کہ ایک عورت کی وجہ سے اتنے سارے لوگوں کی زندگیاں داؤ پر لگیں، بچوں کی بھی، بزرگوں کی بھی، اور اتنا پیسہ برباد ہو، یہ اصلاح چاہ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب قوام اس کو بنایا، قوام بنا کر اللہ نے اس کو کچھ اختیارات بھی دیے۔ وہ قوام کیا جس کے پاس اختیار نہ ہو؟ وہ لیڈر کیا جس کے پاس اتھارٹی نہ ہو؟ وہ سرجن کیا جس کے پاس کے اپنے آلات جراحی نہ ہوں، سرجیکل انسٹرومنٹس نہ ہوں؟ اب کچھ انسٹرومنٹس ہیں جو کہ سرجن کے پاس ہوتے ہیں، اور سرجن سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ذمہ داری سے ان انسٹرومنٹس کو استعمال کرے گا۔ اب اگر سرجن جو ہے وہ قصائی کی طرح یا قاتل کی طرح اپنی چھری استعمال کرنے لگے تو وہ مجرم قرار پاتا ہے حکومت کا، حکومت سزا دیتی ہے۔ یہی معاملہ ہے بالکل یہاں پر، اللہ نے چند اختیارات یہاں پر شوہر کو دیے ہیں، اور توقع یہ ہے شوہر سے کہ وہ اپنے مقام کے حساب سے سوچ سمجھ کے، ذمہ داری کے ساتھ، درد مند دل کے ساتھ اپنے اختیارات کو اصلاح کی خاطر، کریکشن کی خاطر استعمال کرے گا۔ وہ سرجن والی مثال ذہن میں لے آئیے۔ اب اگر یہ شوہر ان اختیارات کو جو اللہ نے اس کو دیے ایک قصائی کی طرح استعمال کرنے لگتا ہے یا ایک قاتل کی طرح استعمال کرنے لگتا ہے، تو کیا خیال ہے آپ کا کہ اللہ کے یہاں سزا نہ ہوگی؟ جب دنیا میں سزا ملتی ہے، جیل ہو جاتی ہے ایسے لوگوں کو، تو آخر آخرت میں اللہ کیسے نہیں پکڑے گا اس کو؟ اور اگر دنیا میں اسلامی عدالتیں ہوں گی تو کیا ہو سکتا ہے کیسے شوہر جو ہیں وہ آزاد پھرتے رہیں؟ سوال ہی نہیں. یا ایسے سرجنز جو ہیں وہ قتل کر کے یا زخمی کر کے کسی کو آزاد پھرتے رہیں؟ سوال ہی نہیں. دنیا میں بھی سزا ملے گی، اسلامی عدالت بھی ان کو سزا دے گی. لیکن ہم فی الحال مرد کی سزاؤں کی بات نہیں کر رہے، بہت ایکسٹریم کیس آپ کو بتا دیا. یہاں یہ بتانا مقصد ہے کہ جب مرد کو قوام بنایا، اب اس کو کچھ اتھارٹی دی گئی ہے. اب یہاں فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن، اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو. اندیشے سے مطلب یہ نہیں کہ تمہیں وہم ہو گیا یا تمہارا خیال ہے کہ آج تو نہیں کر رہی، کیا پتا اگلے سال کرنا شروع کر دے. یہ نہیں، تخافون سے مراد ہے کہ تم دیکھ رہے ہو کہ وہ کس حال پہ چل رہی ہے، کتنی بدتمیز ہے، ذرا تمہاری عزت کا خیال نہیں کرتی، کوئی اس کے اندر نسوانیت اور مومن عورتوں والی خوبیاں نہیں ہیں، یا خوبیاں بہت کم ہیں، برائیاں بہت زیادہ. تو کیا کرو، نہ طلاق کا سوچو، نہ الگ کرنے کا سوچو، نہ لوگوں کے سامنے اس کو بدنام کرو، تم گھر ہی گھر میں اصلاح کی بھرپور کوشش کرو. خاموش تماشائی بن کے مت دیکھو. کشتی ڈوب رہی ہو اور کیپٹن کچھ نہ کرے، یہ تو کیپٹن کا جرم ہے. ایسے وقت میں تو ان ایکشن کی گنجائش ہی نہیں، بھرپور کوشش کرنی ہے معاملے کو سنبھالنے کی. کیا کرو، فعظوہن، ان کو سمجھاؤ. فعظو واو عین غا، اس کا مادہ ہے. واس کہو. اب واس کہو سے کیا مطلب، ان کو درس پر لے جاؤ؟ نہیں، واس مراد ہے کہ تم ایسی بات کہو کہ جو ان کے دل تک پہنچ جائے. دل نرم کرنے کی خاطر بھلی بات ان سے کرو، ان کا دل نرم کرنا چاہو. آرام سے سمجھاؤ، درد مندی سے سمجھاؤ، ان کی غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کرو کہ دیکھو یہ ایشوز ہیں. ہم آج جدید اصطلاح میں بات کریں اس کی، ہم ماڈرن کانٹیکسٹ میں بات کریں، ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کسی میرج کاؤنسلر کے پاس چلے جائیں. سمجھ آئیے آپ کو؟ یہ ہے فعظوہن. لیکن یہاں اسلام یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے ایک مومن مرد سے کہ اس میں اتنا سینس ہوگا، اتنا علم، اتنی عقل اس کے پاس ہوگی کہ وہ خود اپنا میرج کاؤنسلر بن سکے. یہ فعظوہن میں اشارہ موجود ہے کہ یہ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو اتنا پتا ہونا چاہیے کہ ہم کس طرح بات کریں، میں اپنی بیوی سے کیسے بات کروں. آمنے سامنے بیٹھ کے ایک دوسرے کی باتیں کر لیتے ہیں، تمہیں مجھ سے کیا شکایت ہے، مجھے تم سے کیا شکایت ہے. سالو کرنے کی بھرپور کوشش کرو، دل نرم کرنے کے لیے بھلی بات کرو، سمجھاؤ ان کو. اور یہ ایک دفعہ ان کی بات نہیں ہے کہ بس ایک دفعہ کہہ کے فارغ ہو جاؤ، کئی دفعہ تم اس آپشن کو ایکسرسائز کرو. ہو سکتا ہے یہیں پر تمہاری بیوی سمجھ جائے، 50% تو یہیں سمجھ جائیں گی. جن کے اندر حساسیت ہوگی، ذرا سا جن کے اندر احساس ہوگا میاں کا، وہ سمجھ جائیں گی کہ دیکھو اب اتنے سارے پرابلمز بتا رہا ہے. وہ انٹروسپیکشن کریں گی، اگر واقعی کانفیڈنٹ ہیں، مومن ہیں، تو اپنی غلطیاں مانیں گی کہ ہاں سوری، مجھ سے یہ پرابلم ہوا، مسئلہ حل ہو گیا الحمدللہ. 50% سمجھ گئیں، ہو سکتا ہے کچھ نہ سمجھیں. تو سمجھنے کے بجائے اگر وہ الٹا کچ بحثی پر ہوتا رہا ہے، بیوی اپنی غلطی، اپنی فالٹ ایڈمٹ کرنے کے بجائے الٹی بحث کرنے لگ جائے، اب دوسرا قدم، اب کیا کرو، واہجروہن فی المضاجع، خوابگاہوں میں ان سے علیحدہ ہو جاؤ. واہجرو، کون علیحدہ ہو جائے؟ شوہر. کس سے؟ بیوی سے. تو شوہر کو علیحدہ ہونا ہے، کہا تم ہجرت کر جاؤ ان سے. بیوی سے نہیں کہا کہ تم الگ جا کر سو، تم بستر چھوڑو، بلکہ شوہر سے کہا کہ تم بیڈ روم چھوڑ کے چلے جاؤ، تم گیسٹ روم میں چلے جاؤ، تم سٹڈی میں، تم لاؤنج میں بستر ڈال لو جا کر. شوہر سے کہا کہ تم کمرہ چھوڑ دو، تم وہ سونے کی جگہ چھوڑ دو. بیوی سے نہیں کہا کہ تم کمرہ چھوڑ کے جاؤ. اور آپ یہ لکھ لیں بات کہ چاہے شوہر سے آپ کی کتنی شدید ناچاتی ہو گئی ہو، کتنا شدید اختلاف ہو گیا ہو، ایک بیوی کی حیثیت سے آپ کبھی مت بیڈ روم چھوڑ کے جائیے گا. یہ پھر کیا چیز ہو گئی، اس کی انا پر بہت چوٹ آ گئی. توقع ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم بیڈ روم چھوڑ کر جائیں گے، وہ مناتے ہوئے آئیں گے ہم کو پیچھے سے، وہ ناولوں کا اثر اور پکچروں کا اثر ہے. اور نہ ہوا تو کتنی بات بڑھے گی، اتنا بڑا سٹیپ لے لیا، اب تو اپنی بھی انا کا مسئلہ بن گیا نا. اب اگر وہ مناتا نہیں تو واپس کیسے آئے بیڈ روم کے اندر، یہ بھی تو ایشو ہے. اور وہ نہیں مناتا تو کب تک نہیں آئیں گی بیڈ روم میں، کب تک کہیں اور سوئیں گی. اور بچوں کو سوچیں نا، بچوں کے اندر کیا امپریشن پڑے گا ان چیزوں کا. تو عورت کی بھی جب انا مجروح ہوتی ہے تو بہت دیر سے اس کی انا جو ہے وہ قابو میں آتی ہے. تو ہم کیوں اپنے آپ کو اس مشکل میں ڈالیں, کبھی نہ کریں. اس حالت میں بھی یہ جب کہا نہیں کہ تم بیوی سے کہو کہ جائے یہاں سے بیڈ روم سے, تم کو نہیں کہنا اس سے, یہ پھر بہت بے عزتی محسوس کرے گی, تم الگ ہو جاؤ. اور خالی بستر چھوڑنے کو کہا گیا, گھر چھوڑنے کو نہیں. حدیث میں آتا ہے لا تہجر الا فی البیت, ہجرت نہیں ہے مگر گھر کے اندر اندر ہی, گھر کے اندر اندر ہی تم ان کو چھوڑ دو, گھر سے باہر معاملہ نہ جائے. اب جب یہ معاملہ ہو گیا کہ شوہر اتنا ناراض لگ رہا ہے کہ بستر چھوڑ کے چلا گیا, تو باقی 49% تو یہی سمجھ جائیں گی. جو بیوی شوہر سے محبت کرنے والی ہوتی ہے, کیا پتا کبھی کچھ تھوڑی بہت سرکش ہو گئی ہو, کبھی موڈ خراب ہو اس کا, کوئی اس سے رویہ برا ہو گیا ہو, اور اس رویے کا جب وہ دیکھتی ہے رد عمل کہ شوہر بھی ناراض ہے, یا چلیں عورت کا کوئی قصور نہیں, اس کو نہیں پتا مجھ سے کیا ہوا, لیکن وہ دیکھتی کہ شوہر کے تیور بدلے بدلے ہیں, شوہر کچھ کھچا کھچا لگتا ہے, تو بتائیں بیوی کے دل پہ کیا گزرتی ہے. دنیا نہیں اچھی لگتی, دنیا بری لگنے لگتی ہے, کھانا کھانے کو دل نہیں چاہتا, انسان کا ہنسنے کو دل نہیں چاہتا, اچھا کپڑا پہننے کو دل نہیں چاہتا, ہار سنگار کرنے کو دل نہیں چاہتا, لگتا ہے کیا زندگی ہے, کوئی خوشی زندگی کی خوشی نہیں لگ رہی ہوتی. بیوی اتنی حساس ہوتی ہے شوہر کے معاملے میں, ساری دنیا اس کی تعریف کرے اور شوہر تعریف نہ کرے, اس کو لگتا ہے کیا فائدہ ہوا, مجھ میں لگتا ہے کوئی خوبی ہی نہیں جیسے, جب میرا شوہر ہی مجھ سے ناراض ہے. تو یہ تو سچویشن ہوتی ہے, یہ ریئل لائف سچویشن یہ بھی ہے. تو اکثر اور بیشتر بیویاں وہ تو شوہر کے ناراضگی بالکل برداشت نہیں کر سکتی, لیکن شوہر کمرہ چھوڑ کے چلا گیا, بیوی پر اثر ہی نہیں, کوئی فرق ہی نہیں پڑتا اس کو. تو سوچے نا کہ اس کا یہ سوچا سمجھا نشوز, اس کی یہ ڈیلیبریٹ ریبیلین کہاں تک چلی گئی ہے کہ سب کو نوبت پہنچ گئی ہے. ابھی بھی اس کو غلطی کا احساس نہیں ہو رہا. اگر کوئی عورت ایسی بھی ہے جس کو اب تک غلطی کا احساس نہیں, اپنی برائیاں نہیں چھوڑتی, گناہ اب بھی نہیں چھوڑتی, وہی طور طریقے کر رہی ہے, تو فرمایا وضربوہن, تو ضرب لگاؤ ان کو, ایز اے لاسٹ ریزورٹ یہ بھی اجازت دی. جیسے کوئی شخص ہسٹیرک ہو رہا ہو, قابو سے باہر ہو رہا ہو, ذرا سا جھنجھوڑ دیا جائے اس کو, تھوڑا سا پکڑ کے شاک ٹریٹمنٹ کی طرح, ہلکا پھلکا ریپریمانڈ, ہلکے پھلکی سزا کے طور پہ یہ کام کرنا چاہیے. اب پورا مضمون دیکھیں, صرف یہ نہیں کہا کہ اب تم پر فرض ہے کہ تم ان کو مارو, یہ نہیں کہا گیا, آپشن ہے کہ تمہارے خیال میں اگر یوں بہتری ہوتی ہے تو یہ تم کو اجازت ہے جو کہ دی جا رہی ہے. اور اجازت جب دی گئی ہے, اختیار دیا گیا ہے, تو اس کے بارے میں تو پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنا اختیار کیسے استعمال کیا. شروع سے مضمون دیکھ لینا کیسے چل رہا ہے. ہلکا پھلکا ریپریمانڈ کرنے کے لیے یہ کام بھی شوہر کر سکتا ہے, اور اس کو بھی کوئی روز مرہ کا معمول نہیں بنا لینا کہ روز صبح اٹھ کے ملٹی وائٹمن کی طرح ایک تھپڑ جڑ دیا اس کو. نہیں, کورٹیزون ٹریٹمنٹ جیسے ہوتا ہے, کبھی کبھار, ونس ان اے لائف ٹائم, زندگی میں ایک آدھ بار ہو سکتا ہے کہ نوبت یہاں تک پہنچ جائے. جس طرح آپ دیکھیں طلاق کی اجازت تو ہے لیکن انتہائی کراہیت کے ساتھ, اسی طرح مار کی اجازت ہے لیکن انتہائی ناپسندیدگی, انتہائی کراہیت کے ساتھ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَن يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ, اچھے مرد نہیں مارتے. آپ ایک سروے کر سکتی ہیں, یہ سروے میں نے کل کیا. میں نے اپنے ہسبینڈ سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ کیا چیز ایسی ہو آپ کی بیوی میں کہ جو آپ کو مجبور کر دے کہ آپ وَضْرِبُوهُنَّ پر آ جائیں, کہ آپ ضرب لگانا چاہیں. کیا چیز ہے جو آپ کو اس لیول پر لے آئے؟ الحمدللہ آپ کے شوہر ہیں, پڑھے لکھے ہیں, اچھے ہیں, ٹھیک ہے, خیال کرنے والے ہیں. آپ ان سے ذرا گھر جا کے ضرور یہ پوچھئے گا کہ کیا بیوی کی ایسی حرکت ہے, کیا ایک آدھ دفعہ میں, کوئی ایک آدھ حرکت پہ کبھی یہ نوبت آ سکتی ہے کہ شوہر مارنے کھڑا ہو جائے. اپنے میاں کو لائیے نا ذہن کے اندر, کبھی نہیں کریں گے نا. میں تو تصور نہیں کر سکتی کہ میں گھر دیر سے پہنچوں کو مجھے مارنا شروع کر دے, یا ایک دن کھانے میں نمک تیز ہو جائے تو کوئی ہنٹر اٹھا لے. نہیں, تو جو جواب ملا وہ جواب یہ تھا, انہوں نے کہا کہ انتہائی درجے کی بغاوت جس میں کہ بدکرداری کی طرف رجحان ہو, یا کبیرہ گناہوں کی طرف رجحان ہو, یا شدت کی نافرمانی, زبان درازی روٹین کے طور پہ, ایک دن دو دن کی بات نہیں, مہینوں سالوں یہ سلسلہ چلتا رہے, تو ہو سکتا ہے شوہر مجبور ہو جائے یہ قدم اٹھانے پر, وہ بھی کریکشن کے طور پہ. تو اس لمٹ کی بات کی جا رہی ہے, یہ روز مرہ ہی کیسز نہیں ہوتے یہ, لیکن چونکہ اسلام تو پریکٹیکل دین ہے تو اس نے سارے آپشنز بتا دیے کہ کیا کیا آپشنز ایکسرسائز کرنے کی تمہیں اجازت ہے اور کس لیے کرنا ہے اگر تمہیں محسوس ہوتا ہے کہ اصلاح ہوگی. اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ اگر تم نے بیوی کو مارا وہ اور زیادہ ہتے سے اکھڑے گی تو مت کرو. ڈونٹ ایکسرسائز دس آپشن. سرجن ہوتا ہے وہ ایک کیس دیکھتا ہے کہ بھی سرجری ضروری ہے اس کے اندر, ایمپیوٹیشن کرنا ضروری ہے یا کٹ لگانا ضروری ہے. کب ضروری ہے؟ جبکہ طبیعت ٹھیک ہو جائے, بیماری سے نجات مل جائے. اگر بیماری سے نجات ملتی ہے تب تو وہ ضرور سرجری کرے. اگر اس کو لگتا ہے کہ بیماری کا حال یہ ہے کہ اگر سرجری کری تو بیماری زیادہ پھیل جائے گی تو وہ پہ ٹچ نہیں کرتا نا, وہ کہتے ہیں ہم آپریٹ نہیں کریں گے. تو شوہر کے اندر اتنی عقل اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ کیا اس طرح کرنے سے بیوی کو فائدہ ہوگا. اگر اصلاح ہوگی تو کرے, اور جو اصلاح چاہ رہا ہے کیا غصے سے مارے گا؟ غصے سے نہیں کر سکتا. اپنا غصہ نکالنے کی بات نہیں ہے, اصلاح کی بات ہے. اور اس کے باوجود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَن يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ, اچھے مرد نہیں مارتے. یعنی کہ حدیث نے ہم کو بتا دیا کہ حت الامکان یہ کام نہ ہی کرو تو بہتر ہے, بلکہ بالکل ہی نہ کرو یہ کام. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دفعہ شوہر بیوی کا جھگڑا ہوا, اس پر سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ جو شوہر تھے انہوں نے اپنی بیوی حبیبہ کو تھپڑ مار دیا. معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, اس لیے کہ اس وقت تک کوئی آیات تو آئی نہیں تھی سورہ نساء کی, آپ نے حکم دیا کہ حبیبہ کو حق ہے کہ جس زور سے سعد نے اس کو تھپڑ مارا ہے وہ بھی اس کو اتنے ہی زور سے مار دیں. یہ آپ نے اجازت دی. ابھی آپ نے اجازت دی ہی تھی کہ وہی نازل ہو گئی اور شوہر سے بدلہ لینے کی اجازت ختم ہو گئی. اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور فرمایا اردنا شیئن, ہم نے ایک کام کا ارادہ کیا, واراد اللہ شیئن آخر, اللہ نے ایک اور کام کا ارادہ کیا. اور یہ واقعی بڑی نعمت ہے کہ بیویوں کو اجازت نہیں دی گئی شوہر کو مارنے کی. کتنا بھی دبلا پتلا مرد ہونا وہ مرد ہوتا ہے اور اس میں طاقت بہت ہوتی ہے. اللہ نہ کرے اگر بیوی نے اس کو مارا اور اس کو جب ریئیکشن ہوا تو پھر تو وہ غصے میں بدلہ لے گا نا, تو کیا حال ہوگا اور فائدہ کیا؟ کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ان چیزوں کا. تو ایک چیز کو سلوگن کے طور پہ یوز کرنا کہ اگر شوہر کو اجازت ہے تو بیوی کو بھی ہو, یہ سننے میں بہت اچھا لگتا ہے, وہ ایکوالٹی والی بات. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی, لیکن اللہ تو اپنے رسول سے زیادہ حکیم ہے نا. انسان تو پھر انسان ہے اور رب تو پھر رب ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اجازت نہ دی. جیسے قرآن میں سزائیں آئی ہیں اور طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ کیسے سزا دینی ہے. سورہ نور میں, سورہ مائدہ میں سزائیں وہاں آ گئیں. ان کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. سزا یہاں بتا دی, وضربوہن, اور ضرب لگاؤ ان کو. اب آگے کچھ نہیں بتایا کیسے ضرب لگاؤ, کس طرح لگاؤ. کیوں نہیں بتایا؟ جیسے نماز کا طریقہ نہیں بتایا. یہ بتا دیا نماز پڑھو, اب کیسے پڑھو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے. تو مارنا کس کو کہا گیا ہے یہاں پر؟ اس لفظ کو دیکھیں اور اس لفظ کو سمجھیں. مارنا لکھا ہے کیسے, یہ بھی تو ضروری ہے. اگر ہم ڈکشنری کھول کر مارنا کا ترجمہ دیکھیں تو ہمیں ایک خاص مطلب ملے گا. ہٹ کرنا, بیٹ کرنا, یہی لفظ آئیں گے. اچھا, اسی طرح اگر ہم صلات کا لفظ ڈکشنری میں دیکھیں تو کیا مطلب آئے گا؟ دعا مانگنا, تعریف کرنا. لیکن ہم صلات کا وہ مطلب تو نہیں لیتے جو ڈکشنری میں لکھا ہے, ہم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ جاتے ہیں نا. چاہے صلات ہو, چاہے صوم ہو, چاہے حج ہو, ہم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی روشنی میں اس کو دیکھتے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ وضربوہن کو ہم نے سنت کی روشنی میں کبھی نہ دیکھا, صرف ڈکشنری کھول کے مطلب دیکھا کہ مارو اور ہم نے اسلام پر حملہ کر دیا اس لفظ کو اٹھا کر. کیسے مارنا ہے؟ مسواک سے, ٹوتھ برش. ٹوتھ برش کتنا ہوتا ہے, مسواک کتنی ہوتی ہے؟ جیسے یہ پین ہے نا آپ کا, یہ مارکر ہے اتنا. اس سے کرنا ہے ایسے, یہ اس کی بات کی گئی ہے. ریپرمانڈ ہوتا ہے نا کسی کو ہوش میں لانے کے لیے, یہ طریقہ ہے. اب نبی اکرم کی سنت سے اگر آپ صلات کو اور زکات کو اور حج کو کاٹ دیں تو ڈسٹورشن آئے گا دین کے اندر. اسی طرح وضربوہن کو بھی جب آپ سنت سے کاٹ دیں تو دین میں ڈسٹورشن آئے گا. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ مسواک سے مارنے کی اجازت دی گئی ہے, اس سے زیادہ نہیں. اور مسواک کے بارے میں بھی کیا فرمایا؟ وَلَن يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ, تم میں سے جو اچھے مرد ہیں وہ تو ہرگز نہیں ماریں گے اپنی بیوی کو. لیکن آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ سارا کانٹیکسٹ آگے پیچھے کی آیات چھوڑ کر عاشروہن بالمعروف تو لگتا ہے جیسے قرآن کا حصہ ہی نہیں، تم ان کو ستانے کے لیے بلا وجہ روکے مت رکھو، لگتا ہے قرآن کا حصہ ہی نہیں. اگر تم طلاق بھی ان کو دے رہے ہو تو کچھ نہ کچھ پھر بھی ان کو دے دو. اگر ان میں سے کوئی بات تم کو بری لگتی ہے تو کیا پتہ کوئی خوبی بھی تمہاری بیویوں میں ہو. لگتا ہے کہ یہ آیات تو قرآن میں ہیں ہی نہیں. سب کچھ چھوڑ کر اس پوری آیت کا بھی ایک لفظ انہوں نے اٹھا لیا، وضربوہن، اور پورے قرآن کو، پورے اسلام کو اس ایک آیت کے ایک لفظ پر انہوں نے گھما دیا. اور افسوس کی بات کہ چونکہ مسلمان عورت نے سب کچھ پڑھ لیا، قرآن نہ پڑھا. اس نے کہا اچھا یہ لکھا ہے قرآن کے اندر، چلو ہم ڈیمونسٹریشن کرتی ہیں، ہم جلوس نکالتی ہیں. یہ ہم شروع ہو گئے اور لوگ بھی اس آیت کو اور آیت کے بھی اس ٹکڑے کو ایسے کوٹ کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ اسلام سب سے پہلا دین ہے جس نے اس کام کی اجازت دی. اس سے پہلے تو کبھی شوہر بیویوں کو مارتے ہی نہیں تھے، اور جو ہی یہ آیت نازل ہوئی سب ہنٹر لے کر کھڑے ہو گئے اور ان کو حکم دے دیا گیا کہ چلو اب سب بیویوں کو تم مار مار کے درست کر دو. کس نے جلتی پر تیل کا کام کیا؟ کچھ موضوع روایات جو سنائی جاتی ہیں درسوں کے اندر. ایک جگہ ہم درس پر جاتے تھے، وہاں انہوں نے ایک روایت سنائی، اچھی بیوی کا طریقہ بتا رہی تھی نا، اچھی بیوی کیسے ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ اچھی بیوی ایسی ہوتی جیسے کہ ایک عورت تھی، ایک قصہ سنایا. رات کو اس کا میاں دیر سے گھر آتا تھا، کچھ روٹیاں پکا کے رکھتی تھی، کچھ روٹیاں وہ نہیں پکاتی تھی، آٹا گون کے رکھتی تھی، اور کچھ وہ گیہوں رکھا کرتی تھی، اور ساتھ ایک وہ ڈنڈا رکھا کرتی تھی. اچھا اب ترتیب کیا ہے، شوہر کو اگر ٹھنڈی روٹی کھانی ہوگی تو پکی رکھی ہے، اگر شوہر کو تازہ روٹی کھانی ہوگی تو پکا کر دے دے گی، اگر شوہر کہے گا گیہوں پیس کے روٹی پکاؤ تو گیہوں پیس کے روٹی پکائے گی، اور شوہر کا دل چاہے گا مارنے کا تو ڈنڈا بھی رکھا ہے. اب آپ دیکھیں ایک پڑھی لکھی لڑکی جب وہ یہ سنے گی اس کے اندر بغاوت ابھرے گی کہ نہیں؟ اور یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ کہاں سے آئی روایت؟ انتہائی موضوع، انتہائی غلط. اول تو کھانا پکانا بھی علماء کہتے ہیں کہ عورت کی ذمہ داری نہیں. اگر ایک بھی روٹی نہیں پکائی ہوتی عورت نے، میاں آتا ہے 12 بجے اور وہ کہتی ہے بازار سے کھانا کھا کر نہیں ہے، جاؤ روٹی لے کر آؤ، جا کر اجازت ہے بیوی کو. یہ نشوز نہیں ہے، یہ نشوز نہیں ہے. آپ وہ کتاب پڑھیں، ایک چھوٹی سی کتاب ہے، اچھا شوہر اچھی بیوی، دو کتابیں لکھی ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب نے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اکثر علماء کا خیال ہے کہ کھانا پکانا بھی بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے، تو کھانا اگر وہ نہیں پکاتی اس پر مارا پیٹا نہیں جا سکتا. کہاں کہ یہ قصہ سنا دیا. اب اس قسم کی جب ہم باتیں کرتے ہیں تو آپ سوچیں کہ لڑکیوں پر کیا ریئیکشن ہوگا، اور اسلام کو جب ہم اس طرح روایات سے سمجھیں گے تو ہم بدزن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بالکل غلط ہے یہ روایت، کوئی تعلق نہیں اس کا اسلام سے، یہ تو کچھ ہندوؤں کا سا لگ رہا ہے معاملہ. اسلام ایسی باتوں کی، ایسی ناانصافیوں کی، زیادتیوں کی اجازت نہیں دیتا. تو ان چیزوں نے جلتی پر تیل کا کام کیا. ابھی ہم نے بات کی تھی کہ کھانا پکانا بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے، مراد کیا ہے کہ اگر کوئی بیوی کھانا نہیں پکاتی تو شوہر طلاق نہیں دے سکتا، مار نہیں سکتا اس کو. اب اگر آج جا کے ہم سب اناؤنس کر دیں میاں کے سامنے کھڑی ہو کے، کوئی ذمہ داری نہیں میری کھانا پکانا، میں آپ پہ احسان کر رہی ہوں، کیا یہ عقل کا طریقہ ہوگا؟ کیا یہ سمجھداری کی بات ہوگی؟ آپ مجھے بتائیں کیا روز ہوٹلوں سے کھانا آ سکتا ہے؟ کیا سارے میاں افورڈ کر سکتے ہیں کہ وہ نوکر رکھ کر دیں؟ افورڈ کر سکتے ہیں تو دیں، اور جب نہیں کر سکتے افورڈ تو ظاہر بیویاں ہی پکائیں گی. ہم ہی الحمدللہ گھروں کے اندر کھانے پکایا کرتی تھیں، یہ اب کھانے پکاتی ہیں. یہ تو ذمہ داری کے اندر آتا ہے نا، گھر چلانے کے اندر آتا ہے. تو دیکھیے بار بار ایک چیز کو ذہن میں رکھیے کہ بغاوت نہیں کرنی. ڈونٹ ٹرائی اینڈ میک اے اسٹیٹمنٹ، یہ کبھی مت کریں کہ ایک اسٹیٹمنٹ کے طور پہ ہمیں یہ کام کرنا ہے. اور وہ احسان ہی کیا ہوا جو جتا دیا گیا. اگر یہ کہہ دیا کہ کھانا پکانا ذمہ داری نہیں ہے لیکن میں تم پہ احسان کر رہی ہوں، تو وہ کیا احسان ہوا؟ جب کوئی چیز جتا دی جاتی ہے تو وہ قدر بھی کھو دیتی ہے، اجر بھی کھو دیتی ہے. اور شوہر نے آگے سے چار سنا دی تو کیا فائدہ ہوا؟ تو ذرا عقل کے ساتھ، ذرا حکمت کے ساتھ. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین بیوی وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو تمہارا جی خوش ہو جائے، جب تم اسے کسی بات کا حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے، اور جب تم گھر میں نہ ہو وہ تمہارے پیچھے تمہارے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کرے. یہ بہترین بیوی ہے، اور جو بہترین بیوی بنے گی اس لیے بنے گی کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنی جنت کمانی ہے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ ناقدری کرنے والا نہیں ہے. یہ کوئی روزمرہ کا روٹین نہیں بنانا کہ شوہر سے کہہ دے کہ میں نہیں کھانا پکاتی, ہوٹل سے لے کر آؤ. وہ تو خاص کانٹیکسٹ میں آپ کو بات جو ہے وہ سمجھائی گئی تھی. اور اس حدیث نے جب بھی آپ کو حدیث سنائی اس نے مزید بات کو واضح کر دیا ہوگا. آج آپ پوری دنیا کو دیکھ لیں, ارسپیکٹو آف ریلیجن, مذہب کو آپ ایک طرف نکال کے رکھ دیجئے, آپ صرف اس وقت دیکھیے انسانیت کے قافلے کو, اور انسانیت کے قافلے میں بھی کون سا رشتہ, شوہر اور بیوی کا. ساری دنیا میں چاہے کوئی یہودی ہو, عیسائی ہو, ہندو ہو, مسلمان ہو, ایتھیسٹ ہو, لا خدا ہو, جو برے مرد ہیں وہ بیویوں کو مار رہے ہیں. اور یہ مت سمجھیے گا کہ خالی جاہل کام کرتے ہیں. اچھے اچھے پڑھے لکھے مرد, اچھے اچھے پیسے والے, باہر سے ڈگریز لے کر آئے ہوئے, وہ بھی یہ کام کرتے ہیں. امیر ہوں, غریب ہوں, جاہل ہوں, پڑھے لکھے ہوں, ریلیجس ہوں, ار ریلیجس ہوں, یہ کام کرتے ہیں. شوہر مارتے ہیں بیویوں کو. کیوں مارتے ہیں, اس کو بھی انالائز کر لیں. سروے کریں ذرا کہ کتنے مرد اصلاح کی خاطر دل پر پتھر رکھ کے مجبوراً یہ کام کرتے ہیں, اور کتنے مرد ہیں جو صرف طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں. انسان جب اللہ سے بے خوف ہو جائے تو پھر مرد جو ہے وہ مردوں کو بھی مارتا ہے, وہ عورتوں کو بھی مارتا ہے, بچوں کو بھی مارتا ہے, بوڑھوں کو بھی مارتا ہے. ایک ہمارے جاننے والے ہیں تو ان کا پتا چلا کہ وہ اپنی والدہ اور والد کو مارتے ہیں. لمبے چوڑے ہیں نا, آپ ان کو دیکھیں بہت لمبے ہیں, اچھی بلٹ ہے. تو انہوں نے اپنی والدہ کو بھی مارا اور والد کو بھی, اور ماں کو ایسے مارا کہ ماں کی کالر بون فریکچر ہو گئی, اور ماں کی جو عمر ہے نا وہ 60 سے اوپر کی ہے. تو خیر بات چیت ہو رہی تھی, ان سے جب پوچھا کہ یہ کیوں کیا, کہتے ہیں تو کیا ہوا, جب میں چھوٹا تھا یہ بھی تو مجھے مارتے تھے. اور وہ ایسی خاتون ہے کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی کس قدر محبت کرنے والی, اور کتنی محبت اور چاہتوں سے انہوں نے اپنے بچے پالے. ان کے ساتھ یہ حال ہو رہا ہے. مراد کیا ہے آپ کو بتانا, کیوں بتایا جا رہا ہے کہ ظالم مرد کیسے ہوتے ہیں. جو ماں باپ کو نہیں چھوڑیں گے وہ بیوی کو چھوڑیں گے؟ آپ کے خیال میں قاتل ہو رہے ہیں, وہ خونی ہو رہے ہیں, وہ مرڈررز ہیں, وہ سیریل ریپسٹس ہیں, وہ کیا نہیں ہے مرد. مردوں کا حال تو آج آپ دیکھیں آن دا ہول, تو سبھی کو مارتے ہیں وہ, تو بیویاں بھی اس لپیٹ میں آتی ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ مرد چاہے کسی مذہب کا ہو, کسی مذہب کا یا کسی مذہب کا نہ ہو, زیادہ تر اپنا غصہ نکالنے کے لیے یا نشے کی حالت میں یہ کام کرتے ہیں. یا وہ اس لیے بیویوں کو مارتے ہیں, کبھی اپنی ماسیوں سے پوچھئے گا نا کہ کیوں مارا تمہارے میاں نے آج, کہتی ہے باجی سارا دن نشہ کر کے پڑا رہتا ہے. اور اس لیے بھی مرد مار رہے ہیں بیویوں کو کہ وہ پروسٹیٹیوشن کیوں نہیں کرتی, وہ ان کو پیشہ کروانا چاہتے ہیں. بیوی نہیں مانتی تو مارتے ہیں اس بات پر ان کو, وہ کہتے ہیں چوری کر کے لاؤ, جب بیوی چوری نہیں کرتی تو مارتے ہیں. ہمارا کیا خیال ہے کہ وہ اس لیے مار رہے ہیں کہ بیوی نماز نہیں پڑھ رہی؟ کیا وہ اس لیے مار رہے ہیں کہ بیوی بدکاری کر رہی ہے؟ ایسے تو آپ کو ڈھونڈے سے بھی نہ ملیں گے آج. تو یہ جو کیٹیگری قرآن نے دی ہے یہ تو آپ کو آج آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ملیں گے. اور جو یہ کیٹیگری ہے, جو ایسا شوہر ہے کہ جو واقعی قوام ہے, بیوی کی اصلاح چاہتا ہے, اور ایسی بیوی ہے جس کو پتا ہے, جو خوب کانشیس ہے, خوب جانتی کہ میں بہت نشوز پر آمادہ ہوں, میں نہایت باغی ہو چکی ہوں, جب ایسا شوہر ایسی بیوی کو ایک ضرب لگا دیتا ہے بیویاں ٹھیک ہو جاتی ہیں, ان کو احساس ہو جاتا ہے. کیوں؟ یہ اللہ نے فرمایا ہے, یہ غلط نہیں ہو سکتا. اگر یہ اصلاح کا طریقہ نہ ہوتا اللہ نہ بیان فرماتا. اس میں اصلاح ہے تبھی اللہ نے بیان فرمائی ہے یہ بات, اور اس سے اصلاح ہوئی ہے, ہوتی ہے. لیکن کب؟ جبکہ دونوں طرف یہ چیز ہو, ایک طرف نشوز ہو اور دوسری طرف اصلاح کا جذبہ ہو, تو یہ چیز فائدہ دیتی ہے. ایک طرف مظلومی ہو, دوسری طرف ظلم ہو, اصلاح کا کوئی ارادہ نہ ہو, کوئی غلطی بیوی سے ہو نہ رہی ہو اور اس کو مارا پیٹا جائے, تو یہ تو نہیں کہا گیا یہاں پر. ایسا مارتے ہیں کہ عورتوں کو ہاسپٹلائز کرنا پڑتا ہے. پاکستان میں بھی مارتے ہیں, امریکہ میں بھی مارتے ہیں. آپ نے وہ قصہ پڑھا ہوگا او جے سمپسن کا, اس نے تو جان سے ہی مار ڈالا. اب وہاں انہوں نے ابیوزڈ عورتوں کا سینٹر بنایا ہے, انونیمس ہے, اس میں وہ بیویاں جو کہ پٹتی ہیں وہ وہاں آتی ہیں, اور جو گرل فرینڈز ہیں ان کو ان کے بوائے فرینڈز مارتے ہیں, ان کو وہاں شیلٹر دیا جاتا ہے, پناہ دی جاتی ہے, اور ایسا ایسا مارتے ہیں کہ ان کی ہڈیاں توڑ دیتے ہیں, ہاسپٹلائز کرنا پڑتا ہے نا, اتنی بری طرح ان کو مارا جاتا ہے. پیملا اینڈرسن ایک ایکٹریس تھی, ان کے میاں تھے ٹامی لی میرا خیال ہے, کہ انہوں نے اتنا مارا کہ اسی بیوی کی پیٹ پر نشان پڑ گئے, وہ کورٹ میں گئی. کیا خیال ہے, جو ٹامی لی تھا اس نے پہلے سورہ نساء کھولی, سورہ نساء, آیت نمبر 34 وضربو ہن، مارو، چلو ادھر آؤ، تمہاری دو نہیں لگاؤں. ہم یہ سمجھتے ہیں ہمیں کیا ہو گیا، کیا ایسا ہوا، آپ مجھے بتائیں. ایسا نہیں ہوتا، ایسا لگ رہا ہے کہ جو دنیا میں مار رہا ہے وہ عین قرآن پر عمل کر رہا ہے. امریکہ میں ایک سروے ہوا، اس میں 20-30% عورتیں بیٹرڈ بتائی گئی ہیں. 100 میں سے تقریباً 20 یا 30 عورتیں پٹتی ہیں اپنے میاؤں سے، وہ تو مسلمان نہیں ہیں، اسلام کا کیا قصور. ان میں سے 1 ملین جو ہیں وہ علاج کرواتی ہیں، اتنی بری طرح ان کو مارا جاتا ہے. ایک عورت نے بتایا کہ میرا میاں اتنا ابیوسو تھا، کیا ہوتا تھا، وہ گھر میں آ کر مجھے مارنا شروع کر دیتا تھا، اس لیے کہ نشہ کر کے آتا تھا نا، ڈرنک ہوتا تھا یا اڈکٹ تھا. اور میں اس کو کہتی رہتی تھی کہ تم کو بھوک لگ رہی ہے، میں تم کو برگر بنا کے دے دوں، میں یہ کر دوں. تو کبھی انہوں نے وہ استری لے کر چپکا دی بیوی کے اوپر، کبھی کچھ کیا. آپ وہ مظالم دیکھیں اور آپ یہ دیکھیں جو قرآن بتا رہا ہے، کیا تعلق ہے دونوں چیزوں کا، کوئی تعلق نہیں آپس میں. اور ان تمام دنیا کے مظالم کا الزام اٹھا کر اسلام اور قرآن کے سر پر رکھ دینا، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا. اس کا بھی جواب دینا ہوگا قیامت کے دن. جو یہ کہتا ہے کہ اسلام ظلم کرتا ہے عورتوں پر، اس سے بڑھ کر اور کوئی ظالم نہیں، وہ خود ظالم ہے، اللہ پر جھوٹ باندھا ہے اس نے. اور وہ قیامت کے دن افتراء علی اللہ کرنے کا حساب اپنے رب کو دے گا کہ اس نے یہ کام کیوں کیا. آگے فرمایا، اسی آیت میں کنٹینیو ہو رہا ہے، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر اگر وہ تمہاری مطیع ہو جائیں تو خامخواہ ان پر دست درازی کے بہانے تلاش مت کرو. اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا، یقین رکھو کہ اللہ موجود ہے جو بڑا اور بالا تر ہے. شوہروں کو بتا دیا، اگر تمہاری بیویاں تمہاری اطاعت کرتی ہیں، اللہ کی اطاعت کر رہی ہیں، تو اب تم ان پر بلا وجہ زیادتی مت کرو. اور آج آپ دیکھیں کون سے شوہر آپ کو ایسے ملیں گے جو اپنی بیوی کو شریعت کا پابند بنانا چاہتے ہیں. شوہروں کا بس چلے تو بیویوں کو اس بات پر مارنا شروع کر دیں کہ تم حجاب کیوں کرتی ہو، تم میرے ساتھ میری پارٹیز میں کیوں نہیں جاتی، تم سلیو لیس کیوں نہیں پہنتی، تم فلاں فلاں غیر اسلامی رسومات میں یا بدعات میں حصہ کیوں نہیں لیتی. ان کو تو غصہ آج اس بات پہ آ رہا ہے. کتنے ایسے شوہر ہیں جو اپنی بیویوں پر اس بات پہ ناراض ہوتے ہیں کہ تم دین پر کیوں نہیں چلتی. تو دنیا کو دیکھیں، ریئلسٹکلی دیکھیں، اور اپنے قرآن پر، اپنے رب پر بھروسہ کبھی مت چھوڑیے گا. اگر اللہ ظالم ہو جائے گا تو بتائیں ہم کہاں جائیں گی، ہمیں کون انصاف دے گا اگر اللہ ہمیں انصاف نہیں دے سکتا. تو یہاں وارن کر دیا مردوں کو کہ دیکھو، اگر تم نے زیادتی کی اور تم حد سے بڑھے، تو یاد رکھو اگر تم اپنی بیویوں پر ایک درجہ رکھتے ہو فضیلت، تو اللہ تم پر کئی درجے فضیلت رکھتا ہے. اللہ تو سب سے بڑا ہے، علیاً سب سے اعلی، کبیراً سب سے بڑا ہے. جتنی طاقت، جتنا اختیار تم کو بیوی پر ہے، اس سے زیادہ اختیار اللہ کو تم پر ہے. تو تقوی کے ساتھ معاملہ کرنا. سورت شروع ہی ہوئی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ شوہر بیوی کے حقوق کے بارے میں بہت کچھ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. بہت زیادہ اس رشتے کو جوڑ کر رکھنے کی تاکید کی جاتی ہے. حدیث میں مضمون آتا ہے کہ شیطان شام کے وقت اپنا دربار سجاتا ہے، سارے اس کے چیلے آتے ہیں اور وہ اپنے اپنے کارنامے بیان کرتے ہیں کہ ہم نے کیا لوگوں کے اندر فساد ڈلوایا. لیکن شیطان کسی چیز سے خوش نہیں ہوتا. شیطان کا ایجنٹ ایک اس کا چیلا آ کر کہتا ہے کہ آج میں نے میاں بیوی میں لڑائی ڈلوا دی. یہ سن کر شیطان بہت خوش ہوتا ہے، اس کو گلے لگاتا ہے، اس کو تاج پہنا دیتا ہے. تو اتنا نازک، اتنا خوبصورت یہ رشتہ ہے، اور ہے بھی انتہائی بنیادی رشتہ، جتنا بھی اس کا خیال کیا جائے کم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس تعلق کو بہترین طریقے سے نبھا سکیں، شوہر اور بیوی کے رشتے کو نبھایا جا سکے. یوں تو عورت اور مرد کتنے ہی رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں، باپ بیٹی کا رشتہ ہے، بہن بھائی کا رشتہ ہے، اور کئی رشتے ہیں جو کہ ہم دیکھتے ہیں. لیکن سب سے بنیادی رشتہ، یہ پہلا رشتہ جو ایک عورت اور مرد کے درمیان قائم ہوا، وہ تو شوہر اور بیوی ہی کا رشتہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مسلمانوں کے گھروں کو آباد کرے اور ان کو آباد رکھے، ہماری بیٹیوں کو اچھی بیویاں بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے بیٹوں کو اچھا شوہر بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ گھروں کے اندر اتفاق اور رحمت اور برکت کی فضا فراہم فرما دے. تو دعا ضرور کرنی چاہیے ایسے موقعوں پر کہ اللہم الف بین قلوبنا، اللہ ہمارے دلوں میں الفت پیدا کر دے، و اصلح ذات بیننا، اور اللہ تو ہمارے معاملات کی اصلاح فرما دے، واہدنا سبل السلام، اور اللہ تو ہماری سلامتی کے راستوں کی طرف رہنمائی فرما دے. ونجنا من الظلمات الى النور، اور اللہ تو نجات دے دے ہم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف. اللہ انا یا زد یا تکبر یا کوئی بھی اور اگر مسئلہ ہے تو اللہ تو ہمیں ہدایت دے دے، اور تو ہم کو سیدھا صاف راستہ دکھا دے کہ جس راستے پہ چل کے جن احکامات پہ عمل کر کے ہم اپنے گھروں کے اندر سکون سے رہ سکیں. اور سکون اسی وقت آتا ہے جبکہ اس رشتے کے اندر، یعنی شوہر بیوی کے رشتے میں، آپس میں اتفاق اور محبت ہو. سورہ فرقان میں بھی اللہ تعالی نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے رب، ہمارے شوہروں اور شوہروں کے لیے بیویوں میں اور ہماری اولاد میں اللہ تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہمیں عطا فرما، اور تو ہم کو متقیوں کا امام بنا دے. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.